أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ خالد مہا عزر صاحب اسلام الدین یاسمین بانو ربانہ کمر خبی جہان خوزی عزیز ریز مصور آلیہ قریشی فاطمہ محمدی نیتا سوال آلیہ اختر نشاد خسر نائلہ خیانی نازیہ خانم پراناز سنا اپین فضانہ تلوت شہینہ سریہ اسرہ فاطمہ امینہ فاطمہ اسمہ فاطمہ مرد فاطمہ غزالہ شید ارشیہ گلناز خان سانیہ شہبار ربیرہ شہراز مالیہ گفتہ عائشہ تسنیم دیا کوسر امبر عمر واسع حسین عمر تفشیش نازمہ پروین رانی شہین سائمہ عزرز مسعود جی ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہماری سورہ ہے الحاقہ 2 آورس کا ان شاء اللہ ہوگا. اس کے بعد آپ کا لائیو سیشن بھی ہے سسٹر عائشہ کے ساتھ, اس کے لیے پلیز ریڈی رہیے گا. جسے کالی باجی نے بولا تھا آپ کے مائک پر ہر چیز کو چیک کریں کہ ٹھیک ہو, تو ان شاء اللہ لازمن کوشش کرنی ہے کہ سب نے جو ہے آ کے سنائیں, کیونکہ یہ بہت تھوڑا ٹائم آپ لوگوں کے پاس رہ گیا نا کہ اس میں آپ کی کریکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ کافی گروپ بھی آئے ہوں, لیکن جو لائیو آپ کی کریکشن جو ٹیچر کرتا ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے نا, اس میں آپ کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ آپ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ اپنی تشویش پہ فوکس کریں, کیونکہ قرآن کی باقی چیزیں تو آپ کو الحمد للہ کافی حد تک کلیئر ہوگی. جس گرامر کا آپ نے اپنی ہوم ورک جو ہے لازمن کرنا ہے, دوبارہ جس سے آپ سب کو یاد کروا رہی ہوں, کیونکہ تھوڑا تھوڑا کریں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی. جس وقت آپ نے ایڈوانس کورس میں ایڈوانس لیول کی گرامر اسٹارٹ کی, تو پھر آپ کو مسئلہ ہوگا کہ آپ کو بیسک چیزیں نہیں آتی ہوں گی, کیونکہ اس وقت پھر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کریں. تو پلیز یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے, سارا کام اپنا آن ٹائم کریں. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی تفصیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 263, آیت نمبر 152 سورۃ الحق. لیسن نمبر 263, آیت نمبر 1-52 سورۃ الحق. چند باتیں سورت کے بارے میں. سورت الحاقہ ترتیب کے اعتبار سے 69 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام شروع ہی میں الحاقہ تم الحاقہ سے ہے, اور الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ہے, جیسے کہ ہم آگے کچھ مزید نام بھی پڑھیں گے. مکی سورت ہے, مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی. اس میں چند آیات آ رہی ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ قبول اسلام سے پہلے کے کچھ ان کے حالات کی بات ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکی دور کے بھی بالکل آغاز میں یہ نازل ہوئی تھی, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عام تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفر سے اتنے جھکے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی کی جان لینے کے در پہ ہو گئے. آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس سورت کے اندر شروع کی جو چند آیات ہیں وہ قیامت کے مناظر کے اوپر ہیں, کس طریقے سے قیامت آئے گی اور قیامت کے دن کیا حالات ہوں گے, کس طرح سے بات چیت ہوگی, آخرت کہہ لیں اس کا موضوع ہے. دوسرا رکوع قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زبردست انداز سے سورت کا آغاز کیا ہے, ایسے لگتا ہے کہ انسان ہل کے رہ جاتا ہے. پہلی 3 آیتوں میں قیامت کا تذکرہ, پھر 4-12 تک ان قوموں کا تذکرہ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کی مستحق ہوئی. آیت نمبر 17 میں قیامت کا نقشہ ہے, کس طرح برپا ہوگی. پھر آیت نمبر 18 یعنی 37 تک وہ اصل مقصد بیان کیا گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور زندگی انسانوں کی رکھی, اور اس کے بعد ایک اگلی دنیا میں جا کر کیا ہونے والا. کریم آیات ہیں اس سورت کی, انشاءاللہ ہم وہاں اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. پھر اس کے بعد جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو اس میں کفار مکہ کو خطاب کیا گیا کہ تم اس قرآن کو شاعر یا کاہن کا کلام کہتے ہو, حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی کمی بیشی کریں گے تو اللہ کی ذات ان کو بھی پکڑ لے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ سورت الحاقہ اب ان صورتوں میں سے ہے جو ہمارے دل کے اوپر ایک ایسی چوٹ ڈالیں گی, کیسے لگے گا کہ قیامت آنے والی ہے. الحاقہ حق ہونے والی اور کیا ہے حق ہونے والی، اور تم کیا جانو کیا حق ہونے والی ہے. ایسے لگتا ہے کہ انسان اس دنیا سے اٹھ کر ایک اگلی دنیا میں جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہاں اس کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یقین آ جائے اس بات کا جس کے بارے میں ہم گمان کرتے ہیں کہ وہ آئے گی. یقین کریں، غیروں کی بات نہ کریں. ہم مسلمان اپنے عملی رویوں سے بتا رہے ہیں کہ الحاق کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں آنے والی، آئی تو ہنس کے دکھا دیں گے. ورنہ جس طالب علم کو امتحان کا یقین ہو پھر بھی وہ فلمیں دیکھے اور سوتا رہے اور کھاتا پیتا رہے، محنت نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ یا تو اس کو یقین کوئی نہیں ہے اپنے امتحان کا، اور یا پھر اس نے کوئی نقل تیار کی بھی ہے. امت مسلمہ کا بھی حال یہ ہے کہ یا تو یقین کی کمی ہے، یا کچھ کی سفارش کی امید رکھی بھی ہے، فلاں آئے گا اور وہ ہمارے لیے کام کر جائے گا، اور فلاں کا فلاں عمل ہمارے کام آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت ہمارے لیے اس طرح کھلی حقیقت بن جائے کہ ہمیں ہر طرف قیامت دکھے. یہاں ایک شعور دلانے کے لیے مثال دیتی ہوں، پھر آپ کو لفظ الحق سمجھ آئے گا. امیجن کریے کہ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ سیر کے لیے گیا جنگل میں. چھوٹے چھوٹے معصوم دو تین بچے، جب اس نے وہاں کیڑے دیکھے، مکوڑے دیکھے، اس کے دل میں کیا خوف ہوگا؟ ہائے میرے بچے کو چیونٹی نہ کاٹ لے، ہائے میرے بچے کو کیڑا نہ کاٹ لے. ابھی انہی خیالات میں بچوں کو بچانے کی کوشش میں کہ سامنے سے شیر آ جائے. شیر کو دیکھ اس کو کیا لگے گا؟ شیر شیر شیر. کیڑے مکوڑے یاد رہیں گے، چیونٹیاں یاد رہیں گی. تو قیامت کیا ہے؟ الحاق کا تم الحاق کا، وہ ہو کر رہنے والی، اور تمہیں کیا پتا وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے. وما دراک ملحق کا، اور تمہیں کیا پتا، تم کیسے ادراک کرو، تم کیسے پاؤ کہ وہ ہونی شدنی کیا ہے. قیامت کو الحق کا کہا گیا، فرمایا تم سوچ نہیں سکتے، وہ تمہارے تصورات سے بھی زیادہ شدید چیز ہے. میں لفظ الحق پڑھی نا تو میرے ذہن میں اس مثال کا رہا ہے، شیر شیر. اس شخص کو کیا لگے گا کہ پورا جنگل شیر بن گیا، مجھے صرف اپنے بچوں کو شیر سے بچانا ہے. جس کو قیامت سامنے رہے گی، نہ اس کو دنیا کے غم دنیا کے مسائل ستائیں گے، اور نہ قیامت کو سوچ کر انسان بچوں کے صرف رشتوں پہ پریشان ہے. دنیا کے جتنے بھی غم ہیں نا، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا، یہ ختم اس صورت میں ہوں گے جب ہم اس سے بڑا غم لگائیں گے. چھوٹے غموں کو بھلانے کا ایک ہی علاج ہے کہ کوئی بڑا غم لگا لیں. سر میں درد ہے ماں کے، بہت درد ہے، مجھے تنگ نہ کرو، یہ نہ ہو، میں بات نہیں کر سکتی، میں سونے لگی ہوں. اتنے میں کھیلتے کھیلتے بچے کو چوٹ لگ جائے، وہ ماں یوں بستر سے اٹھتی ہے کہ اس سے بچے کا خون نہیں دیکھا جا رہا، اس کو پوچھے سر میں درد ہے، کیونکہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. تو الحق کا تم الحق کا، وہ ہونی شدنی اور وہ ہو کے رہنے والی، جس کا آنا برحق، جس کے آنے میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ ہوگا، ہو کے رہے گا، اور تم میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا. کیا حق ہے؟ قیامت کا آنا بھی حق ہے نمبر ایک، اور قیامت کے بعد لوگوں کا حساب کتاب بھی حق ہے، یہ دوسرا مفہوم ہے. جنتیوں کو جنت ملے گی، یہ حق ہے، جہنمیوں کو جہنم ملے گی، یہ حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو تہجد کے وقت آپ مانگا کرتے تھے، اس میں آتا ہے کہ آپ فرمائے تھے اللہ جنت کا حق کن، تیری جنت حق ہے. ایک قیامت کے آنے کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اپنے ساتھ بہت ساری باتوں کو لے کر آئے گی. کذبت سمود وعادم بالقاریہ، چٹلایا سمود اور آت نے ٹکرا کر پاش پاش کر دینے والی کو. القاریہ قرأ سے، قاریہ فاعلہ کا وزن ہے، کھڑکھڑانے والی. پوری ایک سورت آگے آئے گی سورت القاریہ کے نام پہ، اس لیے کہ جب قیامت آئے گی لوگوں کو بے چین کر دے گی، مسترب کر دے گی، زمین و آسمان یوں ٹکرا ٹکرا کر ایک دوسرے سے ملنے لگیں گے، اور یہ انداز کیا بتایا کہ جتنی مخالفت تھی، جتنی تکذیب تھی قیامت کے آنے کی، اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا آنا یقینی ثابت کر رہے ہیں. کوئی چیز جب کوئی جھٹلاتا ہے نا، آپ کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیں گے دوسرے بندے کی آواز اونچی ہو جائے گی، ہوگا، بالکل ہو سکتا ہے. جتنا قیامت سے تم اپنے آپ کو دور کرتے ہو، سمجھتے ہو قیامت آئے گی. اور عربوں کا یہ رواج تھا کہ جب کسی اہم چیز کا ذکر کرنا ہوتا تھا تو مخاطب سے سوالیہ انداز میں پوچھتے تھے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی انداز اختیار کیا، وما ادراک، تم تو بتاؤ ذرا. شعور کھل جاتا ہے انسان کا، شعور کے اندر انسان جھانکنے لگ جاتا ہے جب کوئی سوال پوچھتا ہے. جیسے مثال ہے کسی کو کہنا کہ تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، اور پوچھنا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا سزا ملے، تو فرق ہو جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ دیہان کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو استفہام کہتے ہیں. کون سا؟ کہ جس کے بعد تفہم، فہم پیدا ہو، لوگ غور کریں، سوچیں. اور یہ انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے. بعض لوگوں کی بات ہوتی تھاٹ پرووکنگ ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کی بات سن کے ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، ہم بعد میں بھی غور کرتے ہیں، اور بعض کی بات سنتے وقت بھی ہم کوئی نہیں سن رہے ہوتے. فرق کس بات کا ہے؟ کہ اس بات کو پیش کرنے والے نے اس کو کہاں رکھا. اسی طرح قاریہ کے لفظ میں ٹھوکنے کا معنی بھی آتا ہے. کبھی کیل ٹھکتا ہوا دیکھا ہے؟ امیجنیشن میں لائیں، ادھر کوئی تھوڑی لا کر کیل ٹھوکنے لگے تو قیامت کے دن اس طرح کے حالات ہوں گے. کیسے لگے گا؟ کہ کیل ٹھک رہے ہیں. کوٹنا، کھڑکھڑانا، ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا، یہ سارے لفظ القاریہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمود اور عاد نے جھٹلایا. کیوں؟ کہ نبی آئے تھے، انہوں نے نبیوں کو نہ مانا. تاریخ کا اشارہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اگر آج مکہ والے اور کل قیامت میں آنے والے آخری دور تک کے جو لوگ تھے، اگر وہ اپنے دور کے نبیوں یا اپنے دور کے دین والوں کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے تو ان کا وہ انجام ہوگا جو سمود اور عاد کا ہوا. کیا انجام تھا؟ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُخْلِقُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس سمود ان کو تو ہلاک کر دیا گیا ایک سخت چنگھاڑ سے، طاغیہ، تغا سے. تو یعنی کا لفظ اردو میں ہم پڑھتے ہیں حدوں سے باہر نکلنا. اتنی سخت آواز جو تمام دنیا کی آوازوں کی حد سے باہر ہے، اتنی سخت تیز آواز کہ انسان کا دل اور دماغ اس کو برداشت نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا اس کو یہاں طاغیہ کہا. بجلی کی کڑک، دل پھٹنے والی آوازیں، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. پیچھے ہم واقعہ سارے پڑھ چکے ہیں. صرف یہاں دیکھیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں تھیں جب دنیا میں آئیں تو لوگ کس طرح سے اکھاڑ پھینکے گئے. سورۃ الاعراف کے آیت 78 میں الرجفہ کہا گیا تھا ان کے اوپر آئے ہوئے عذاب کو، زبردست زلزلہ. سورہ خود آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قوم کا تذکرہ کیا تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ صیحہ کے تھے، زور کا دھماکہ. سورت حامیم سجدہ آیت 17 میں صاعقت العذاب کہا گیا، عذاب کا کڑاکا، اور یہاں اس کو طاغیہ کہا گیا. حادثہ، حد سے سخت چیز. ذرا سوچیے اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آیا، کس قوم پہ؟ قوم سمود میں. کیا جرم تھا ان کا؟ شرک. اور اپنی بڑی بڑی عمارتوں پہ پھلتے پھولتے تھے، اللہ نے نیز تو نابود کیا. ہم پچھلی قوموں کے حالات پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کیا ایک ہی تو بات تھی، اللہ نے پھر بھی پکڑ لیا. آج تو اتنے گناہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، ہم خود اتنے گناہ گار ہیں، اس کے باوجود ہم پہ کوئی پکڑ نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے پچھلوں کی مثالیں تمہارے سامنے رکھ کر تمہارے شعور کو بیدار کیا. غور کرو کہ کس طریقے سے ایک ایک غلطی پہ پکڑے گئے، اور غلطی بہت بڑی تھی، چھوٹی بات نہیں تھی. لیکن تم اگر اس سے بڑی غلطیاں کر کے اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہو تو پھر شوق سے سمجھو. سمود کو تو ہم نے پکڑ لیا. وَعَمَّا فَأُخْلِقُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے عاد تو ہم ان کو برباد کر دیا گیا آندھی سے. قوم عاد کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں نے ہلاک کیا، کیونکہ عموماً لفظ کہتے ہیں اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، یہ نہیں آ رہا، بلکہ مجہول ہے، پیسیو وائز ہے. فَأُخْلِقُوا، کیا پتا چلا کہ جب قومیں اللہ کی پکڑ میں آتی ہیں تو یہ نہیں پتا چلتا کہ عذاب کہاں سے آ رہے ہیں. سبب کیا؟ لوگ تو بیٹھ کے سبب ڈھونڈتے پھریں گے نا، اس زلزلے کا سبب کیا تھا؟ کوئی آتش فشاں پھٹ رہا ہے، اچھا زمین ہل رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کی پرواہ نہیں، جب پکڑ آتی ہے وہ کھلی کو بس ہلاک کر دیے گئے. کس چیز سے؟ بریگن سرسرن، تیز ہوا سے. سرسر کہتے ہیں سخت ہوا جو بہت سرد بھی ہو اور جس میں آواز بھی ہو. کبھی جھکڑ چلتے دیکھے ہو، سنا ہوگا دروازے بجتے کھڑکیاں بجتی، اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے ان کے اوپر تیز ہوائیں چلی تھیں کہ جیسے سخت آندھی ہو جاتی ہے، وہ ہوا جو بہت ٹھنڈی ہو اور جس میں شور ہو. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یخ بستا ہوا ہے، کبھی سردیوں میں -20-25 اور اوپر ہوا بھی ہو، ونڈی ہو، تو کیسے لگتا ہے گھروں کے اندر انسان کو ایسے لگتا ہے کہ ہوا گھستی بھی محسوس ہوتی ہے. یہی یہاں لفظ ہے. اور آتیا تکبر کرنے اور حد سے تجاوز کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی کہ جس نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. کیونکہ لفظ آتیا میں کسی چیز کا نام و نشان مٹا دینا، کسی کے مادے کو ختم کر دینے کا معنی بھی آتا ہے. یعنی ایسی آندھی تھی کہ ان کا نام نشان تک مٹ گیا. اللہ کا جب عذاب آتا ہے نا تو پھر یہی ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ ایک سرکشی قومیں کرتی ہیں نافرمانیوں میں جا کے، اور ایک سرکشی ہواؤں نے کی، فرق کس بات کا ہے؟ بہت باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا. اپنا جملہ دہراتی ہوں، ایک سرکشی قوموں نے کی، کوئی بھی کی، اور ایک سرکشی ہوا نے کی، دونوں میں فرق کیا؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی مخلوق. یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، انسان جب اللہ کے آگے سرکش بنتے ہیں نا، اس کے حکموں کو توڑتے ہیں، تو اللہ اپنی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو اس سرکش کر دیتا ہے. یہاں ہواؤں کو سرکش کیا، قوم نوح کے اوپر پانیوں کو سرکش کر دیا، اور وہ ایک نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سرکش ہوتی ہے تو لوگوں کا دنیا میں رہنا محال ہوتا ہے. سمندروں کے پانی اگر کناروں پہ رکنے کی بجائے آگے آ جائے نا تو پورا کراچی ڈوب جائے، اللہ نے اس پانی کو روکا ہوا. لیکن جس سے سرکشیاں بھڑیں گی، اللہ پکڑنا چاہے اسی پانی کو کہے گا کہ آ جاؤ، پیچھے ہم پڑ چکے عقل مائی کی. حکم اللہ نے کب دیا زمین کو؟ جب طوفان نوح کو رکوانا تھا. لیکن جب عذاب آنا تھا اللہ اس طرح سرکش کر دیتا. خود کو ہم سوچیں کہ ہم بڑھے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمتیں بڑی ہیں. جب وہ اللہ کے حکم کے آگے چلتی ہیں رکتی ہیں، انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ سخرہ علیہم سب لیالٍ وسمانیت ایامٍ، اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک. بدھ کی صبح کو یاندی کا عذاب شروع ہوا تھا اور دوسرے بدھ تک رہا. 8 دن ہو جاتے ہیں یا 7 راتیں ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں جمعے تک ہوا، لیکن اللہ کے عذابوں کا تو ایک ایک دن بڑا مشکل ہوتا ہے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ترقی یافتہ اور اپنے دور کی دولت مند قوم تھی، سپر پاورز تھے، اللہ نے ان کو کیسے پٹک پٹک کے رکھا؟ خصومن، اللہ اکبر، خصوم ہو گئے، حاسن کی جمع، جس کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، بالکل فنا کر دینا کسی چیز کو، جیسے چورا چورا کرتے ہیں نا، لگاتار کا معنی بھی خصومن، مسلسل. اسی طرح وہ تسلسل جو برے اور شر انگیز کاموں میں ہو ان کو خصوم کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ دونوں معنی لیے جائیں نا، تو خصومن کا تعلق لیالیا و ایامن سے ہو سکتا ہے، یعنی ٹھنڈی اور تندو تیز ہوائیں مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں. اور کیا کر دیا اس قوم کو؟ فطر القوم فیہا سرعا، پس تو دیکھتا اس قوم کو کہ وہ اس میں گرے پڑے ہوئے تھے. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے قوموں کو یوں کہ سر آ، سر بھی نہیں اٹھا سکے، وہاں سے یوں گرے یوں ہوئے کہ جیسے کچھ بھی نہیں تھے. کبھی آپ نے کوئی آندھی کا منظر دیکھا ہو یا ذہن میں کچھ تصور میں آئے، تو اگلے دن آپ جا کے دیکھیں نا، بڑے بڑے درخت گرے ہوتے ہیں، اس طرح ڈنٹھل ہوتے ہیں. اب اگلی آیتوں کو اسی سوچ کے ساتھ سنیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخرہ علیہم سب لیالی وسمانیہ، ہم نے 7 راتیں اور 8 دن ان پر وہ ہوائیں رکھی. سمانیہ ایامن خصومن فطر القوم فیہا صرعا، جو جڑوں سے اکھیڑنے والی تھی، تو دیکھتا کہ قوم عاد ان دنوں میں گرے پڑے تھے، کیسے لگ رہے تھے وہ؟ کانہما اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ تنے ہیں کھوکھلی کھجور کے، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا تو ان کی گردنیں جو تھی کٹ کے الگ ہو گئیں، اور ان کے دھڑ جو تھے وہ الگ ہو رہے تھے، تو سر کے بعد جو نیچے کا حصہ تھا نا، وہ زمین میں یوں پٹھا ہوا پڑا ہوا دکھ رہا تھا اگلے دن کہ جیسے کہ کھجور کے درخت کٹے ہوئے پڑے ہوں، اتنے لمبے تھے، اتنے چوڑے چکلے تھے، کھجور کے درختوں کے تنوں کی طرح زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ کہاں کی ترقی، کہاں کی طاقت، کہاں اپنے آپ کو بڑا بنانا، کچھ بھی تو نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ، کل نبی سے پوچھا، آج جو پڑھتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، کیا آج تمہیں کوئی ان میں سے دکھتا؟ کبھی آپ کو ناروے میں کوئی قوم عاد کا شخص دکھا، قوم سمود کا دکھا؟ کہیں مجھے تو امریکہ میں بھی نہیں دکھا، پاکستان میں بھی نہیں دکھا۔ کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی باقی نہیں رہتا، باقیہ، کوئی باقی رہنے والا کوئی ہے؟ کوئی ایسا؟ ایسے لگتا ہے پچھلی قوموں کی پکڑ کی جھلکیاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، تو بڑی بڑی جلدی جلدی کر کے وہ خبریں دیتے ہیں، یہ ہوا، یہاں آگ لگی، یہاں سے لوگ بھاگ رہے تھے، یہاں سے گر رہے تھے۔ بالکل وہی کیفیت ہے، ادھر بات چلتے چلتے فرعون تک آ گئی۔ وجا فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطیہ، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے پھر وہ آئے، اور الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندوں نے غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ مؤتفکات، مؤتفکتن کی جمع، پیچھے بات ہو گئی، افق سے حمزہ کاف اس کا روٹ ہے، الٹائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے اپنا پر ان بستیوں کے نیچے رکھا اور یوں اوپر لے گئے۔ سوچیے ذرا، چھاج میں جیسے گندم ڈال کے لوگ اوپر لے جائیں، اور کہا اوپر جا کے اس کو الٹا دیا۔ الوداع نہایت میں نے پڑھا کہ اتنی اوپر گئے کہ ان کے جانوروں اور ان کے مرغوں کی آوازیں تک آسمانوں پہ سنائی گئیں، اور وہاں سے پلٹے، اتنے پریشر سے پلٹے کہ جس جگہ یہ تھے وہاں سے زمین میں کئی ہاتھ گرے۔ آج بھی وہاں بحر مردار موجود ہیں، اتنی بدبو، وہاں سے لوگ گزر نہیں سکتے۔ اس دریا سمندر کے اندر آپ کچا انڈا ڈالے تو وہ گل جاتا ہے، اتنا وہاں گرم پانی ہے اس وقت۔ یہ آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو عرب سے جب اب ملک شام کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ان کی بستیاں آتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیوں الٹائی گئیں یہ قومیں؟ بالخاطیہ، خطاؤں کی وجہ سے۔ کیا خطا تھی ان کی؟ ایک تو ہوموسیکشل تھے ہی، لیکن فعصوا رسول ربہم، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی۔ سب قوموں کی طرف اشارہ ہے، یا کسی ایک کی کوئی لسٹ نہیں دی جا رہی، بلکہ سب کی طرف اشارہ ہے کہ ان سب کا ایک بنیادی قصور کیا تھا؟ انہوں نے اپنے وقت کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہم نے کیا کیا؟ فاخذہم اخذۃ الرابیہ، پھر ہم کو پکڑ لیا بڑی سختی سے پکڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں پکڑا کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ ان کو اچھا نہیں لگا کہ ہماری خواہشات میں کوئی رکاوٹ بنے، کوئی ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں لفظ خاطیہ پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے تو بہت ہی دل کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مختی کہتے ہیں جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس سے غلطی ہو جائے۔ خطا کو انگلش میں مسٹیک کہتے ہیں نا، مسٹیک کہتے ہیں مس ٹیک، آپ ٹیک نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن مسٹیک ہو گیا۔ تو خاطی کہتے ہیں اس کو جو جان بوجھ کر نامناسب بات کرے۔ تو خاطیہ اس کا معنی کیا ہوا؟ گناہ۔ خاطیہ ذنبن عظیم کو کہتے ہیں، بہت بڑا گناہ۔ اور متفقات کا جو لفظ جہاں استعمال ہوا ہے نا، الٹی گئی بستیاں، یہ عربوں کے محاورے کے طور پر استعمال ہوا۔ عرب کہا کرتے تھے اے تفقت البلدت بیخلیہا اذن قلبتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بستی الٹا دی گئی اس کے رہنے والوں کے ساتھ جبکہ وہ الٹائی گئی۔ پانچ بستیاں تھیں، پیچھے ہم پڑھ چکے، امورا، ادما، سبوئم، سوغر، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، آگ اور گندھک کا بارش برستی تھی، یعنی ان پہ جو بارش برتی تھی اس میں سلفر تھا، اور آپ کو تھا کہ اس میں آگ کتنی جلدی لگتی ہے۔ پھر زمین سے بدبودار بخارات اٹھے تھے، اور اس طرح ان کے اوپر ایک بادل کی صورت میں جمع ہوئے کہ آج بحر مردار کی صورت میں وہ اسی کی یادگار بنے ہوئے. کل کچھ لوگوں نے یہ کام کیا, اللہ نے ان کو پکڑ دیا. آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگ اس کو قانوناً ثابت کر رہے ہیں, تو کیا اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پہ عذاب کرتا ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. اس لیے کبھی ایسی جگہوں میں انسان رہے جہاں اتنے بڑے بڑے گناہ ہوں تو ہمیشہ ڈرتے رہے. اللہم لا تقتل نبی غضبک ولا تخلق نبی عذابک وعافنا قبل سالک, کہ اللہ تو ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا, اپنے غصے سے قتل نہ کرنا, اور اگر تو کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں عافیت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ جب تو ارادہ کرے کسی قوم پہ فتنے کا تو مجھے اس سے پہلے عافیت دے دے. بے خوف ہو کے کیسے کوئی جیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فاخذہم اخذۃ رابیہ, اللہ کی پکڑ بڑی سختی, رابیہ بڑی ہوئی, یہ وہی لفظ ہے جس سے ربا ہے, سود کو جو کہتے ہیں. ربا یربو بڑھنا زیادہ ہونا, مراد یہ کہ یہ ایک بہت شدت والا ذات تھا جو بڑا ہوا تھا. کیسے؟ انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه, یعنی ہم نے جب سیلاب خط سے گزر گیا تو تمہیں کشتیوں میں سوار کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نبیوں کی ترتیب نہیں ہے. عموماً جب بھی قوموں پہ عذاب کی بات آتی تو سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ آتا ہے, پھر سمود کا آتا ہے, پھر عاد کا آتا ہے, پھر اگلے نبیوں کا. یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں الٹ پلٹ رہا ہے, کبھی کسی کا تذکرہ, کبھی دوسرے کا. اب حضرت نوح کی قوم کا تذکرہ کر دیا, کشتی میں سوار کر دیا, اور جو ٹوٹی سی کشتی تھی وہ بچ گئی, اور باقی لوگ جو بہت بڑے پہاڑوں پہ بھی چڑھے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کشتی کو بچا دیا, لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنًا وَاعِيَةً, ہم نے بنا دیا اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار اور تاکہ محفوظ رکھیں اسے یاد کرنے والے کان. بہت ہی زبردست قسم کا انداز ہے. حضرت نوح کا یہ واقعہ ایک یادگار واقعہ ہے. اس دور میں جبکہ کوئی اچھے انتظامات بھی نہیں تھے, ایک کشتی 70-80 لوگوں کو لے کے بچ گئی, اللہ کے حکم سے بچا لی گئی, یہ تذکرہ ہو گیا. ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں میموریل, یادگاریں. کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہیں کو جہاز فٹ کیا ہوتا ہے, یہ جی یادگار. ایک جگہ میں گئی تو وہاں ایک بہت بڑا جہاز جو تھا وہ کسی بھی راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر لگا ہوا تھا, تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ تمہیں بتایا کہ یہ کونکرڈ ہے. جہاز ایک بنا تھا ڈبل جو جہازوں کی اس وقت سپیڈ ہے, اس سے بھی زیادہ سپیڈ, روشنی کی سپیڈ سے وہ چلتا تھا. اور جیسے انہوں نے مجھے مثال دی کہ اگر امریکہ سے ہم پاکستان جاتے ہیں تو شاید 5-6 گھنٹے میں پہنچ سکتا تھا, حالانکہ عام طور پہ وہ سفر جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا ہوتا ہے. لیکن کیوں اب ختم ہو گئے؟ کیوں کہ جو ہی بنے اس کے 2-3 سال کے اندر ان کے 2 جہاز گرے, یعنی اتنے تیز تھے کہ وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے. تو انہوں نے وہ اس خراب تباہ جہاز کے یا جو باقی باندھے تھے اس کو ایک قسم کا ڈیکوریشن بنا کے لگا دیا. تذکرہ, ریمائنڈرز. وتعیہا اذنوں واعیہ, تھوڑا سا مشکل لفظ ہے تعیہ اور واعیہ, اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ کے تعیہا تا کو الگ ہر کرتے ہیں پیچھے سے, پیچھے کا بچتا ایہ محفوظ رکھے, کسی چیز کو سیکیور رکھنے کے معنوں میں یہاں آ رہا ہے. جو عذاب آیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا, کہاں؟ اذن کان و یہ یاد رکھنے لگے. ویا کس کو کہتے ہیں؟ کہیں لفظ پڑھا ویاخی سورت یوسف, وہاں آپ نے پڑھا تھا ویا برتن کو کہتے ہیں, یہ بھی وائی ہے. یہ جو ہمارا کان ہے نا یہ بھی ایک وائی ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک برتن ہی ہے نا, کبھی اس کی آپ اندر سے کیفیت دیکھیں حیرت گم ہو جاتی ہے. کان ہمارا جو ہوتا ہے نا یہ بالکل اس طرح سے گول سا ہوتا ہے, اور ہمارے کان کے آگے ایک فلپ سا لگا ہوتا ہے, کاک ہے نا اس کا ڈھکن لگاتے بند کرتے ہیں. اس طرح ہمارے کانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل کٹورے کی طرح اندر سے بنایا ہوا ہے. ہم نہاتے ہیں, ہوا میں جاتے ہیں, ہمارے کانوں میں نہیں جاتا کچھ. کبھی کبھی دیکھے چلا جائے پانی کان میں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کریں. اور یہ تائیہ کا لفظ ہے, یہ آپ نے ایک اور جگہ بھی پڑھا ہے اگر آپ نے آ رہا ہے, جس میں ہم نہیں تھکے کے معنوں میں آتا ہے, یا کے لفظ میں. یہاں تا کی جگہ یا لگاتا ہے, وہاں یا یعنی تھکنے کا معنی, اور اس کو احتیاج کرنے کا نہیں. اس طرح سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو سنتے سنتے تم سننا ہو جاؤ, تم یہ نہ سوچنے لگ جاؤ کہ اچھا یہ تو بار بار باتیں آتی ہیں, ان ریمائنڈرز کو یاد کرو. ہزاروں برس پہلے جب کوئی انتظامات نہیں تھے, پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے بچا لیا, اور تم آج اس کو یاد کرو. یہ وہ بات نہیں ہے جو کانوں سے سن کے سنی انسنی کر دو, جن کے پردے پر آوازیں لگیں اور چپک کے رہ جائیں. بظاہر کان کا لفظ ہے لیکن مراد جہاں سننے والے ہیں, کیونکہ انسانوں میں سے کان ہی سنتے ہیں نا. عبرت حاصل کرنا کہ اللہ کے کان کے تم کہاں جاؤ گے, اب آگے قیامت کا منظر ہے. صرف اس کو اپنے آپ کو اس میدان میں کھڑا رکھتے ہوئے سوچ لیں, بلکہ اگلی آیات کو پڑھنے سے پہلے ترجمہ پڑھ لیں, پھر کچھ انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. ایک ہی اسٹریچ میں ہم پڑھیں گے ایک خاص حد تک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّور, بس جب پھونک مار دی جائے گی سور میں. سور کیا ہے؟ ایک قسم کا مائکروفون جیسے, یہ ایک آلہ ہے, انسٹرومینٹ ہے جس میں چھوٹی آواز بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اور سور کا لفظ سارا یا سیرو سے, یہ جو صورت ہے نا ہماری, یہ بھی اسی لفظ ہے, مائل کرنے والی چیز. ہماری صورت دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہے, ساری کشش چہرے میں ہوتی ہے عموماً. تو سور ایک ایسی چیز جس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوں گے, کھینچے جانا. نفخت واحدہ, ایک ہی بار آئے گی آواز, یہ پہلا ہے. سور سینگ کی شکل کی کوئی چیز, حضرت ابن عمر کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے, جس میں قیامت کے دن آواز آئے گی. نفخت واحدہ سے مراد ہے کہ یک بار آئے گی, مراد ہے اچانک. اور آئے گی جب آواز تو مسلسل رہے گی. کبھی آپ نے دیکھا مائکرو فون ایک دم گڑ گڑ شروع کر دیتا ہے, ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں نا, وہ ختم نہیں ہوگی دنیا میں تو پھر آتی ہے. قیامت کے بعد یوں آئے گی جیسے الارم بجتا ہے نا, تھوڑا سا ٹن ٹن ٹن, پھر بڑا ہوتا ہوتا, پھر آپ دیکھیں کہ وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھاتے ہیں. اس طرح کبھی یہ آپ کو سیکیورٹی الارم دیکھیں, یہ بہترین مثال ہے اس کے لیے. یہاں پتہ نہیں یہ سیکیورٹی الارمز ہوتے ہیں کہ نہیں, جس میں کوڈ ڈالتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا ایسا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے گھر کے ڈور اس کی رینج میں ہیں. تو میں کہیں گئی بھی تھی تو مجھے نہیں پتا لگا کہ نہیں, بھی لوگ لگاتے ہیں تو بیک ڈور تھا, پیچھے گارڈن تھا ان کا. تو میں نے اپنے حساب سے جیسے مجھے شوق ہے, میں نے دروازہ کھول کے پیچھے جانا شروع کیا. جو ہی میں نے کچن کا وہ دروازہ کھولا, میں تو باہر چلی گئی. اس کے بعد جو الارم ہوئے وہ ٹین ٹین, وہ کیونکہ پیچھے کا ڈور کھلا ہوا تھا, پھر گھر والی آئی اور اس کو کتنے مشکل سے بند ہوا. اور آپ دیکھیے پولیس آ جاتی ہے اس الارم کو دیکھ کے. قیامت کیا ہوگی؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, ایک دم آوازیں اونچی ہوتی جائیں گی. جتنی آواز اونچی ہوتی جائے گی نا, اتنے ہی لوگ مرتے جائیں گے, کانوں کے پردے پھٹتے جائیں گے, پھٹتے جائیں گے اور لوگ ختم ہوتے جائیں گے. یہ نہیں کہ اور قصور نہیں ہے, پیچھے ہم پڑھ چکے نفخ ساق ہوگا اس کے بعد. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, اسی طرح نفخ باس ہوگا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اخرا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, تو قیامت کے مختلف مناظر ہیں. یہاں مراد ہے وہ سور جس کی آواز سے لوگوں کے کلیجے حلق جائیں گے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر اچانک چور چور کر دیا جائے گا. سوچیے پورا نظام ٹیڑھا میڑا ہو جائے گا. پہاڑ جو آسمانوں سے باتیں کرتے دکھتے ہیں, یہ ریزا ریزا ہو کر کوٹی ہوئی ریت کی طرح اور بجری کی طرح ہو جائیں گے. کوئی ٹیلا ٹبا نہیں رہے گا. دکا کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے برابر کرنا, جیسے دکا تین دکا, اس لفظ میں بھی آپ کو لگ رہا ہے نا کسی چیز کے کوٹنے کا ذکر ہے. کہ جیسے سڑکیں بنتی ہوئی کبھی آپ نے دیکھی ہوں گی, تو اس کو پیس کے پہلے برابر کرتے ہیں پھر اس لک ڈالتے ہیں. سورت کہف میں ہم پڑھ چکے نا, لا ترافی ہا ایوا جم, کوئی ٹیڑھ نہیں دکھے گی کہ کوئی ایسا چھوٹا سا ٹیلا ہو کہ جس کے پیچھے کوئی انسان چھپے. قیامت بالکل چٹیل میدان میں ہوگی. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا. آپ کہیں اپنے آپ کو ہو جائے گا. آگے قیامت جو آنی تھی, جس کے وعدے تھے, جس کی باتیں تھی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ, اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بالکل سست ہو جائے گا. وَاحِيَةٌ, وَاحِي سے متثنیہ, سست ہو جائے گا. آج جو گھوم رہا ہے, جو چکر لگا رہا ہے, قیامت کے دن اس کی سپیڈ کم ہو جائے گی. ایسے لگتا ہے گاڑی تیزی سے چل رہی تھی, پھر کسی سے ٹکرائی تو اس کا ٹائر جو تھا پہلے تیز سپن کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ پھر رکتے 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 رک گیا. اس دن آسمان یوں رک جائے گا, اللہ اکبر, بالکل ہلکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو باندھا ہوگا مختلف حرکتوں میں, وہ سب ختم ہو جائیں گی, ان کے رابطے آپس میں ختم ہو جائیں گے. واہ, یہ کہتے پرانا ہونا, بوسیدہ ہونا, جیسے پرانی چیزیں گر گر کے جھڑنے لگتی ہیں نا, اسی طرح آپس میں ان کے کوئی رابطے نہیں رہیں گے زمین و آسمان کے. والملک علی ارجائها, اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے. ارجا کیا ہے؟ کنارے. کس کے؟ آسمان کے. آج بھی ہم آسمان کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح امیجن نہیں کر سکتے. قیامت کے دن جب سب لوگ وہاں موجود ہوں گے تو فرشتے آسمان سے نیچے اتریں گے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ غیب کے معاملات میں ہمیں جو سمجھ آتا ہے بھی صرف اس کو پڑھ لیتے ہیں. پھر اس دن فرشتے آسمان کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر آٹھ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت چار فرشتوں نے اللہ کا عرش پکڑا ہوا, قیامت کے دن آٹھ فرشتے پکڑیں گے. یہ تو ہے غیب کا معاملہ, متشابہات میں سے. عرش کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, آٹھ فرشتے کیسے ہیں, کندھوں پہ اٹھائے ہیں, ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں, کرینوں پہ اٹھائے ہیں, ہم نہیں جانتے. ہمیں تو فکر ہے اگلی آیت کی جس سے آگے آ رہی ہے, جو میرے اور آپ کے لیے. اور وہ کیا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیۃ, جس روز تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا. دس سیکنڈ تک سوچیں, قیامت کے دن میرا کوئی راز راز نہیں رہے گا. بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے سوچ کے, کس طریقے سے ایک انسان دنیا میں باعزت بنا بیٹھا رہتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی نیک ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں ان سے زیادہ بدی کوئی نہیں. کا یہ چار دن کی باتیں لگ بتا جائے گا. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کہیں تو قیامت کے تین مراحل کا ذکر الگ الگ ہوتا ہے, یکے بعد دیگرے, پہلے ایک سور, پھر دوسرا, پھر تیسرا, اور کہیں سارا کچھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے. سورت حج میں ہم نے پڑھا زلزلہ قیامت, شروع کی آیات میں ہم نے پڑھا, سورہ یاسین میں پڑھا, سورہ انشقاق میں جا کے پڑھیں گے, سورہ زمر میں پڑھا. اللہ تعالیٰ یہاں اس سارے منظر میں کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ ہم پڑھیں اور ثواب لیں اور اٹھ کے چلے جائیں. شعور بیدار کیا جا رہا ہے, دیکھو تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. کیوں یہ احساس دلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو, اپنے کانوں کی حفاظت کر لو, اپنے دل کی حفاظت کرو, پیٹ میں جانے والے لقموں کی حفاظت کرو, آنکھوں سے دکھائی جانے والی چیزوں کو دیکھ لو. کل سب کے سامنے بڑے بڑے پروجیکٹرز پہ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے دیکھے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کہ زانی زنا کرتا ہوا اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. سب کے سامنے وہاں انسان دکھایا جائے گا کہ یہ گندے کام کرتا تھا. آج انسان دنیا میں کوئی کام کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتا. برے سے برا انسان بھی کچھ نہ کچھ اپنا پردہ رکھنا چاہتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کو بھی خوف ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس چیز کی برائی سے بچا لوں. قیامت کے دن کچھ بھی نہیں چھپے گا. آپ سوچیں, میں سسرالی بھی ہوں گے اور بچوں کے سمجھانے بھی ہوں گے, وہ بھی ہوں گے جن کی نظروں میں ہم بڑے بنتے ہیں. بعض دفعہ ہم دینداروں کے پاس جاتے ہیں اور احترام کے پاس جاتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی, ہمارے ابا ایسے, ہمارے فلاں ایسے. آپ کے نہ پوچھے, قیامت کے دن کچھ بھی نہیں چھپا ہوگا. اس ان انسانوں پر حجت قائم ہوگی, لوگوں کو بتایا جائے گا کہ لوگوں آج تم بالکل شیشے میں آ گئے. میں جب یہ آیت پڑھتی نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک شیشے کا کمرہ ہے اور میں اس کے اندر کھڑی ہوں, کسی سے میں نہیں چھپی ہوئی, کوئی ایک چھوٹا سا جوڑ بھی نہیں ہے وہاں کیل کا انڈا جس سے دروازہ جوڑا جاتا ہے. اس دن کوئی راز راز نہ رہے گا. من ہوتی کتاب بہو بھی یمینی, بس جس کو دے دیا اس کا نام ہے اعمال دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ, تو وہ خوشی کے مارے چیخے گا, لوگو آؤ پڑھو میرا نام اعمال، میرے کتنے اچھے نمبر آ گئے. دائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا کامیابی کی دلیل ہے. ہاں ام کا دل اس جہاں ہے، یہ خضوع کے معنوں میں پکڑو، جمع کے لیے آتا ہے. بالکل ان ایکسپیکٹڈلی جب ایک بندے کو کوئی خوشی ملتی ہے نا تو وہ ایک دم چیختا ہے. کبھی لوگوں کو کرکٹ کا کھیل دیکھتے ہوئے چیخے مارتے دیکھا کرے، چھکا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ جنت میں جانے کے قابل ہو گئے. کیا ہو گیا، قیامت کے دن انسان کو اتنی خوشی ہوگی اپنے نام اعمال کو دیکھ کر، خوشی خوشی پکارے گا ہا مقرؤ کتابیہ، اس بچے کی طرح جو فرسٹ آئے اور کھستے ہی دروازہ کھول دے، امی میں فرسٹ آ گئی، امی میں کامیاب ہو گئی. قیامت کے دن ایک انسان اس شعور کے ساتھ ہوگا. نیک لوگ، ابرار لوگ، سابقون، اس بات کی دلیل ایک ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ کو اللہ نے بخش دیا. اتنے خوش ہوں گے، خوشیوں سے پھولے نہیں سمائیں گے، رشتے داروں کو دکھانا چاہیں گے. دنیا میں بھی ہم کوئی خوشی اکیلے نہیں منا سکتے، ہم غم اپنے منا سکتے ہیں، غم سہے جاتے ہیں اکیلے، خوشیاں نہیں سہتی. خوشی کی بات پیٹ میں نہیں ٹکتی، ٹک جاتی. اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ آج تمہارے دائیں ہاتھ میں آ گیا نام اعمال، اس سے مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب ہو. یہ سمبل ہے اس بات کا کہ ان کو کہاں جانا ہے. لوگ اس سے لگتا ہے کہ پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا کیا کام تھا، جیسے دنیا فرسٹ آتے ہیں نا، پھر ایک دم انٹرویوز کوئی لیتے ہیں، کوئی اخباری نمائندے ہیں، ٹی وی گئے، اپنے نا آپ کا پیپر پورے ہوں، آپ سارا کچھ کر کرا لیں، پھر لوگ آپ سکتی تھی، اچھا ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، اچھا کیا ہوا، کس طرح دنیا میں ایک انسان محنت کرتا ہے، کتنے کام کرتا ہے کہ مجھے جنت ملے. لیکن آپ دیکھیے کہ ذرا جنتی کی زبان سے کیا لفظ نکلے، صرف ایک آئے. لوگ اس سے پوچھیں گے بھی سناؤ اتنے اچھے نمبر کیسے آ گئے، کیا کرتے تھے، کس طرح سے ہوا، تو کیا کہے گا، انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، بس مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا. That's it. نہ نماز کا ذکر، نہ روزے کا، نہ حقوق العباد کا، نہ فرائض کا، نہ سنتوں کا. کیوں؟ پہلی بات ہے کہ بڑائیاں نہیں مانتے لوگ اپنی، ہم نے یہ کیا، ہم وہ کرتے ہیں. خود پسند نہیں تھے وہ لوگ، اپنے گن گانے والے نہیں تھے، اللہ کے گن گانے والا انسان کہ جو کہتے ہیں مجھ سے اللہ نے یہ کرا لیا، اگر کچھ ہوا میں نے تو بھی کیا ہی کچھ نہیں ہے. جنتی اپنی تعریفیں نہیں کرے گا. اور دوسری ایک اور وجہ بھی ہے، کبھی آپ غور سے دیکھیں نا تو حساب سے ملاقات، یہ ہے وہ چیز جو بندے کو سیدھا رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھاتی ہے اور انسانی معاملات میں بھی سنجیدہ رکھتی ہے. ٹکٹ کیوں لیتے ہیں لوگ؟ کیونکہ ملاقات کریں گے ٹکٹ چیکر سے. کسی کو یقین ہو کہ ٹکٹ چیکر آنا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ ٹکٹ نہ لے. اور یہ بھی پتا ہو کہ اندر جا کے ٹکٹ مہنگی ملے گی، فائن بھی دینا پڑے گا، پہلے لیتے ہیں نا. اور جہاں یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنے لوگ 420 کر جاتے ہوں گے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ ملاق کیا ہے؟ فائل ہے، لقاء سے، میں ملنے والا ہوں، میں ملاقات کروں گا اپنے حساب سے. ایسے نہیں لگا انسان مل رہا. اور ظننت کا معنی علمت ہے، میں جانتا تھا، مجھے علم تھا اس بات کا، خوب جانتا تھا. اپنے علم کو تواضع کی وجہ سے زن کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کو یقینی علم تھا. جس کی جنت میں جتنی اونچی شان ہوگی نا، اس کے اندر اتنی عاجزی ہوگی. ہم اپنی گفتگو کو دیکھا کریں اکیلے میں، ٹون، بات کرنے کا سٹائل، آپ اپنے آپ کو چیک کریں. مجھے تو اس وقت سب سے زیادہ آپ کی اور اپنی فکر ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد انداز میں رونق تو نہیں آتی جا رہی، کوئی چال تو نہیں بدل رہی، کوئی کیڑا تو نہیں اندر آنے لگ گیا کہ ہم بہت اچھے ہو گئے. نہیں، انی ملاقم حسابیہ، حساب کا فکر بندے کو توڑ کے رکھتا ہے. جتنی نعمتیں زیادہ آتی ہیں، اتنا حساب کا فکر زیادہ لگ جاتا ہے. اللہ نے 28 باروں کی نعمت دے دی ہمیں، اس کے حساب کی فکر ہے. کل اللہ کو بتا سکیں گے کتنے سبق چھوڑے تھے، کتنی دفعہ دیر سے آئی تھی، کتنی دفعہ جلدی چلی گئی، کتنی جگہ میں نے اس میں حق تلفیاں کی، میرا کیا معاملہ تھا، ہم دے سکتے اپنے اس کورس کا حساب؟ ہم نے اس میں جتنی غلطیاں کی، جتنی ہم نے اس کے اندر حق تلفیاں کی، کیا وہ سامنے آ جائیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی؟ کتنی گتاہیاں، کتنے گمانتے ہیں، خود ہی زیوم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کام پوسیبل نہیں، یہ ممکن نہیں۔ جنتی کہے گا کہ میں حساب سے ملاقات کروں گا، اور اصل بات ہی حساب ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اس کو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ میں حساب میں ہوں، اس کا دائیں ہاتھ میں ملنا نام اعمال کا اس کو بتا رہا ہے کہ میرا حساب بے باک ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا میں جب ڈاکیومینٹس ہوتے ہیں نا، تو کچھ ڈاکیومینٹس کو دیکھتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کورٹ سے آئے، یہ پولیس اسٹیشن سے خط آیا ہوا، کیونکہ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اشارہ دے دیا کہ میں اللہ کی عدالت میں ایک مجرم کی حیثیت میں نہیں، ایک نیک انسان کی حیثیت میں پیش ہوا ہوں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنا پڑھ بھی لیں گے، یہ ایسے ہی جیسے آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے ہمارے کتنے نمبر آئیں گے، 25 میں سے آپ سوچتے ہیں 24 آئیں گے، ہو سکتا ہے 23 آ جائیں، آپ سوچتے 23 آئیں گے، ہو سکتا ہے 23.5 آ جائیں۔ پتا ہوتا ہے، دنیا میں بندے کو خوب اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا۔ خود کو پوچھیں اور دھوپ ہماری ہمیں کیا بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، غلطیاں کرے گا انسان، کام کرے گا تو غلطی کرے گا نا، پھر ہی کام کرے گا نا۔ ہم سوچیں خود کو کہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم جنت کے اعلیٰ درجوں میں جائیں گے؟ سابقون الاولون، یا دروازے پہ کھڑے ہوئے اصحاب الیمین، اور جیسے کناروں سے باہر اصحاب الشمال۔ ہر بندے کو اس کی تیاریاں، اس کی کوشش، اس کی دوڑ دھوپ بتاتی ہے کہ وہ کہاں جائے گا۔ خود کو مجبور سمجھنے والے کبھی بھی خود کو مجرم نہیں سمجھتے۔ خود پہ ظلم ہوتا دیکھنا، یا ہم پہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کو سوچنے والے کبھی خیر نہیں پاتے۔ ایک ہی چیز بندے سے کام کراتی ہے کہ انی ملاق حسابی، میں تو اپنے حساب سے ملاقات کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں اس حساب نے اس کو کتنا شعور دیا کہ اب اس کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھل گئے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ خوش نصیب پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ عیشا زندگی کو کہتے ہیں، عاش یا عیشو، معاشرہ، عیشت، یہ سب ہے، نام بھی ہوتا ہے بچیوں کا عیشا، دل پسند زندگی۔ یا نوٹ کیجئے گا لفظ راضیہ کو، اس کو کون سی زندگی ملی؟ جو اس کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس نے وہ زندگی بسر کی تھی جو رب کو پسند تھی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیکھ ایمان والا، اس دنیا میں اللہ رضا پوچھتے پوچھتے چلتا ہے، کل وہاں اللہ اس کو اس کی رضا پوچھتے پوچھتے لے کے جائے گا۔ کون فائدے میرا 20-25-30-40-50-60-70 سال کی اپنی پسند چھوڑ کے اللہ کی پسند کو لینے والا؟ اور یقین کریں، ایک دفعہ آپ اپنی چوائس اللہ کی چوائس کی بنا لیں، آپ کی زندگی بھی حیاتن طیب بنے گی۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں کیا گلیمر رہ جاتا ہے زندگی میں قرآن پہ آ کے، کوئی جاب نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی عیش نہیں، کیا کریں گے پھر؟ ایمان والے کی جنت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کو تھکن نہیں ہوتی اس کام میں، اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ دنیا کے لیے تھکے جاگے، دین کے لیے کیوں نہ تھکے اور جاگے؟ آپ سوچئے، بعض لوگ کام کرتے ہیں نا، اوور نائٹ کام کرتے ہیں، ایک کام کیا، دن میں پیسوں کا خیال آیا، کسی نے کہا چلو رات کو بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ کافی پی پی کے راتوں کو جاگتے ہیں، کیونکہ کچھ پیسے، کتنے ہو سکتا ہے اتنے پھر صحت کی خرابی پہ لگ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہاں ہے جنت کو طلب کرنے والا جو سو رہا ہے، اور ہے وہ جہنم سے بچنے والا جو پھر سو رہا ہے؟ سو سو کے تو جنت نہیں ملتی، اللہ کی رضا کو پوچھ پوچھ کے ملتی ہے۔ جتنی نیند ہمیں قرآن کی کلاس میں آتی ہے، اتنی نیند ہمیں گانے کی محفل میں کیوں نہیں آتی؟ اتنی نیند ہمیں اپنے دنیا کے کام پہ کیوں نہیں آتی؟ انسان کمزور ہے، لیکن یاد رکھیے، اس دنیا میں اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی چوائس اللہ کی چوائس سے ملتی جا رہی ہے؟ دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ صرف اس کو اپنی شاپنگ کرنے کی اجازت دیتے ہیں جس کی چوائس اس سے ملتی ہو۔ آپ امیجن کریں نا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہو کہ جس کی چوائس بڑی ہوندی ہے, آپ کو نہیں پسند, ہر ایک کی اپنے لیے اچھی ہوتی ہوگی, آپ کو نہیں پسند, بس آپ اس کو کبھی بھی شاپنگ کے لیے کہیں گے؟ آپ کہہ بھی دیں تو جا کے آپ کا خون جلے گا, آپ کہیں گے اس سے تو اچھا تھا کہ میں نہ یہ چیز لیتا. تو ذرا سوچئے کہ ایک بندہ جب اللہ کی چوائس کے ساتھ جیتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ یہ کون سا لائف سٹائل ہے؟ یہ میرا لائف سٹائل نہیں ہے, یہ میرے اللہ کا دیا ہوا لائف سٹائل ہے. رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے اللہ کی چوائس آتی ہے تو. انسان شیشے میں خود کو نہیں دیکھتا کہ یہ میں ہوں, انسان کو اپنی پچھلی زندگی ایک ڈرونا خواب دکھتی ہے. حیا اترتی ہے نا تو بندے کی نظروں سے بھی حیا چلی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں, اٹس اوکے, نو پرابلم, جسم پہ کپڑے تو ہیں, یہ الگ بات ہے کہ دکھ نہیں رہے, کوئی بات نہیں. لیکن جب اللہ کی رضا میں آتا ہے تو فی شدر وادیا, فی جنت عالیا, بلند جنتوں میں ہوگا, عالی شان جنتیں, اوپر ہائی رائسز, قطوفہا دانیا, جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اپنے بستر پہ لیٹا آرام کر رہا ہوگا, اس کا دل چاہے گا فلاں پھل کھاؤں, مثلا اسٹرابری, لیٹے لیٹے ان کے بستر پہ اس کی ایک شاخ آئے گی, ان کے منہ کو لگے گی دانیا دنوف سے. ہمیں نہیں درختوں پہ چڑھنا پڑے گا, شاخیں جھک جھک کے آئیں گی, قریب آئیں گی, منہ کو لگے گا اور اس کا گودا انسان کھائے گا. آپ نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں میں نہ چھلکا ہے نہ گٹھلی ہے, اور وہ کھائے گا. کلو و شربو, کھاؤ اور پیو. ہنی ام بیما سلف تم فلئی عامل خالیا, اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے پچھلی زندگی میں کیے تھے اس کے بدلے میں اس کو کھاؤ اور پیو. اللہ نے تمہیں یہ دیا, نہ موٹے ہونے کا ڈر, نہ شوگر کا ڈر, نہ بلڈ پریشر کا ڈر, نہ کوئی اور غم, کوئی پیسوں کا ڈر نہیں, کوئی مہنگی نہیں, کوئی سستی نہیں, بس اب کھا لو. بھلا کیوں پتا آپ کو؟ آپ امیجن کریں, امتحان ہوتے ہیں نا, تو بچہ ساری رات پڑھتا ہے, پھر صبح چپ کے سے ماں کو بتائے بغیر بھاگ جاتا ہے, ناشتہ کیے بغیر, وقت ہی نہیں, اس میں بھی پڑھ رہا ہے. ماں کو پتا چلتا ہے کہ آج پھر بھوکا گیا, اتنا پڑھا, اتنی محنت کی, اب پڑھنے چلا گیا. ماں جائے نماز بچھا لیتی ہے کہ اللہ میرے بچے کا امتحان اچھا دین کروانا. پھر بچے کے آنے کا وقت ہوتا ہے نا تو ماں سب کچھ تیار کر کے بیٹھی ہوتی ہے, اور آتی کہتی ہے کھلو وشربو, کھاؤ اور پیو. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, اس نے بھی ہم سب کو ایک کمرہ امتحان میں بھیجا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ کو پتا میرے بندے امتحان دینے گئے ہوئے, ان کے پاس کہاں وقت ہے کہ مزے مزے کے کھانے پکانے میں اپنے آپ کو ضائع کر دیں. اللہ ویسے ہی مزہ ڈال دیتا ہے ہاتھ میں, ہاتھ لگ گیا چیز اچھی بن گئی, نہیں اچھی تو بھی خیر ہے, گرم نہیں ٹھنڈی ہے کھا لو. بس تھوڑے دن کی بات ہے, امتحان دے کے آؤ گے تو کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. ہنین, مزے مزے سے کھاؤ. یہ کھانا موٹا نہیں کرے گا, یہ جسم کو برا نہیں لگے گا, بلکہ صحت بنے گی. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, ان محنتوں کے بدلے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے تھے, جو گزر گیا وقت. اسلفتم سلف, اسی سے سلف اور سلفی کا لفظ بھی ہے, پیچھے گزری ہوئی چیز, وہ چیز جو پہلے سے بھیج دی گئی ہو. تم دنیا میں رہ کر نیکیوں کے پلندے بھیج رہے تھے, وہ اعمال صالح جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیے. ایک طلب ہے انسان کی زندگی میں مال کو بڑھانے کی, مسلسل کما کے میرا لے بستر پہ گر پڑے تو گر پڑے, ورنہ وہ کہتا ہے اور کما لوں پیسے, اوور ٹائم, یہ وہ. اور ایک طلب ہوتی ہے انسان کو نیکیوں میں بھاگنے کی. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے, حاسدوں کے حسد سے اور اپنے نفس کے شر سے بچائے. ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے, لیکن ماشاءاللہ میں آپ ہی لوگوں میں, دونوں کلاسوں میں ایک ہی برابر ہے, دونوں ایک جیسے ہیں. میں اس شوق کو دن بدن بڑھتا دیکھنا پاتی ہوں, اور میرا دل جتنا اس سے ٹھنڈا ہوتا ہے اتنا مجھے آپ کی کسی اور چیز سے خوشی نہیں ہوتی. آپ کے پیپر اچھے ہوں, بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ. جو مجھے یہ خوشی ہوتی ہے سوچ کے کہ میں نے نیکی کا یہ موقع چھوڑنا کوئی نہیں ہے. اور واقعی یقین کریں, میں سوچتی ہوں کہ یہ بات کتنی سچی اللہ کے نبی کی کہ دو بھوکوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک دنیا کا بھوکا مال مال جتنا دے دیں اس کا پیٹ اور پھولتا جاتا ہے، جیسے غبارہ پھولتا جاتا ہے نا ہوا بھرتے ہی، اتنا اس کا پیٹ پھولتا جاتا ہے اور پیٹ بھرتا ہے، اور ابھی کچھ نہیں، میرا تو اپنا نہیں گزارا، ابھی تو میں نے صرف دو گھر اپنے پے کیے، ابھی تو میرے تین پے نہیں ہوئے، ابھی تو میرے یہ سر پہ خرچے ہیں، ابھی تو میرے یہ خواب ہے. اور دوسرا علم کا بھوکا طلب والا. تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحاقہ، ما الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ما إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
اب ایک دوسرا انجام ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، نہ دیا جاتا، نہ مجھے آج پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، نہ مجھے رسوا کیا جاتا، نہ ذلیل کیا جاتا، بلکہ دنیا میں جو دینی تھی سزا دے دی جاتی، یہاں میں نہ پکڑا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت نے میرا قصہ ہی تمام کر دیا ہوتا، ما غنانی مالیا، آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. حلق انی سلطانیہ، میری بادشاہی ہی فنا ہو گئی. اتنے افسوس کے باوجود اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟ خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توک ڈال دو. ثم الجحیم صلو، پھر دوزخ کی آگ میں اس کو جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا، پھر 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو. یہ سب سچ ہے، قرآن میں آیا، دنیا کی سب سے سچی کتاب، کوئی تاویل نہیں ہے. سب کو پتا زنجیر کیا ہوتی ہے، سب کو پتا کہ 70 ہاتھ کتنے ہوتے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ توک کیسے پہنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود لوگ جہنم کا انکار کرتے ہوئے دکھتے ہیں. جب انسان بہت ہی خوش فہمیوں میں رہتا ہے نا، تو اس کو لگتا ہے کچھ نہیں پکڑنا کسی نے. جو بچہ بہت خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، مجھے ٹیچر نے کچھ کہنا. آج کے دور میں انسانوں کے بارے میں ایسے لگتا ہے کہ واقعی اتنی خوش فہمیاں بڑھی، اس دنیا کی اتنی تمنائیں رون کی آنکھوں میں آئیں، کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کوئی جہنم نہیں. آج لوگوں کا ایک بڑا گروہ جہنم کا انکار کرتا ہے، اور مسلمانوں نے بھی یہ سوچا ہوا ہے کہ ہے تو وہ کافروں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہاں کہیں نہیں لکھا کہ مومن یا کافر یا مسلمان یا کون. جو جس جگہ پہنچنے کے قابل ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہیں پہنچائے گا. کتنا زبردست انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی حسرت کا تذکرہ کیا. بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ تمہاری زندگی کی ترجیحات کیا تھی. دنیا میں بھی رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ دو مختلف سوچوں کے لیے آتا ہے. کسی کو اپنی طاقت کہنا تو کہتے ہیں یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، کسی کو کچھ نہ سمجھے تو کہتے ہیں یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہاں میدان محشر میں جا کے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا کی جو رونقیں تھیں، جو دنیا کے مختلف معاملات تھے، وہ سارے تو میرے کام ہی نہیں آئے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان جہاں کیسے افسوس کرتا ہوا دکھ رہا ہے کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میری کتاب ہی نہ ملتی. آپ کس طالب علم کو کہیں گے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ رزلٹ نہ آئے، جس نے سوالوں کے جوابوں کے بجائے فلموں کی سٹوریاں لکھی ہوں گی، نہیں لکھے ہوں گے، وہ کہے گا کہ اللہ کرے سارے پیپر ہی گم جائیں. کچھ نہ ہو، جو اچھا پڑھتے ہیں، جو اچھی محنت کرتے ہیں، وہ تو رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مومن موت کا انتظار کرتا ہے، دعا نہیں کرتا، انتظار کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جنت میں بھیج دے جس کا اس نے وعدہ لیا ہے، جس امید پہ اس نے نیکیاں کی تھی. لیکن وہ شخص جو بدبخت ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ بتا رہا ہے کہ آج دنیا میں وہ لا علم رہنا چاہتا تھا، اس کو حساب کتاب پر یقین نہیں تھا. ولم ادری ما حسابیہ، کاش میں نہ جانتا میرا اینڈ کیا ہوا. کبھی کسی کا بزنس خسارے میں ہو تو وہ کہتے ہیں ہائے نہ ہی پتا چلتا تو اچھا تھا، نفع تھا نقصان تھا ہمیں پتا تو نہیں تھا. اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں صرف خواہشوں کے پیچھے جیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ہمیں پتا نہ چلے، بس نقصان ہے نہیں. بعض بڑے من چلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نتائج جو گے بعد میں دیکھیں گے، بس آج کا کام آج ہو جائے. موت میرا فیصلہ کر دیتی، یعنی مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، نہ مر کے جیتا نہ حساب ہوتا، اور اس طریقے سے میں دنیا میں آیا تھا ختم ہو جاتا. دیکھیں تو عملی کوششوں کے ناطے سے آج مسلمانوں کا بھی حال کچھ اس سے فرق تو نہیں ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہر دن صبح و شام ہم کن غموں میں جیتے ہیں، کن خوشیوں میں جیتے ہیں. ساری زندگی تو ہم گلے میں ڈلے ہوئے پٹے جو اطاعت کے ان کو اتار کے جینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صرف خواہشوں کی جنت میں لے جائے. ہرگز نہیں. یا لیتہا کانت القاضیہ، اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آتا ہے کہ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. شاید انسان مر جاتا ہے نا کہ چلو خودکشی کر کے جان چھٹی. یہ بتاؤ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ما اغنا عنی مالیہ، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہ آیا. میں نے اس مال کو کمانے میں کتنی نمازیں ضائع کی، میں نے رب کو کتنا ناراض کیا، میں نے انسانوں کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہ کیا، آج تو یہ میرے کام ہی نہیں آ رہا. دنیا میں عموماً جب انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے نا، تو نمبر ایک مال دے کے چھٹ جاتا ہے، جس کو آپ رشوت کہہ لیں، برائبری کہہ لیں، کوئی دھونس ہاندلی کہہ لیں. دوسرا ایک انسان کے بچنے کا راستہ ہوتا ہے اپنے عہدے اپنے رینک کا روپ ڈال کر. تمہیں نہیں پتا میں صدر ہوں, میں وزیر کا بھائی ہوں. اللہ کہتے ہیں ہلاکانی سلطانی, آج تو میری بادشاہی نہیں مجھے ہلاک کر دیا, میری تو سلطنت میرے کام نہ آئی. سلطان کا لفظ عربی زبان میں مختلف معنوں میں آتا ہے, دلیل اور حجت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اقتدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر دلیل اور حجت کے معنوں میں لیں تو مراد کیا ہے کہ دنیا میں جو میں بڑی دلیل بازیاں کرتا تھا نا, یہ حلال ہے, یہ آج کے دور میں جائز ہے, یہ وہاں نہیں, یہاں تو گزارا نہیں, اور اللہ کو پتا ہم کتنے غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس تو بجلی پانی کوئی نہیں, ہم کیا کریں, یہ ساری حجتیں آج کام نہیں آئیں گی. بعض لوگ اپنے گناہوں کو لیگلائز کرنے کے لیے کتنی لمبی باتیں کرتے ہیں. جو باتیں میں نے اپنی صفائی میں پیش کرنی چاہیے مجھے آج کچھ کام نہ آئیں. اور اگر اس کو حجت کو اقتدار کے معنوں میں لیں تو مطلب یہ کہ دنیا میں جس طاقت کے بل بوتے پر میں گناہ کرتا تھا, میں اکڑتا تھا, وہ سب ختم ہو گیا. نہ آج کوئی میرے لاؤ لشکر ہیں, نہ کوئی میرا حکم ماننے والے, نہ اردلی ہیں, میں ایک بے بس اور لاچار بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں جو اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج دنیا میں بڑوں بڑوں کے پیچھے پھرنے والے سوچ لیں, کل قیامت کے دن کوئی کسی کا روپ نہیں ہوگا, تڑپ تڑپ کر لوگ بدک بدک کر ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے, لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کرنے والا ہوگا. فرشتوں کو حکم ہوگا خضو خوف غلو, پکڑو اور توک پہنا دو. غل 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 دل میں ہو تو کینا, گلے میں ہو تو غل بن جاتا ہے, پاؤں میں ہو تو بیڑیاں بن جاتا ہے. توک پہنا دو. شتر بے مہار پھرتا تھا نا, اس کو ذرا باندھو. ایک ایک پٹا ہے ہماری گلوں میں اطاعت کا, شریعت کا پٹا, اس میں رہیں گے انشاءاللہ وہاں زنجیروں میں نہیں جکڑے جائیں گے. جو یہاں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں نا سرکشی کرتے ہوئے, وہاں اللہ سب سے پہلے گردنوں میں توک ڈالے گا. کسی جانور کسی کتے کے گلے میں ڈالی ہوئی کوئی زنجیری ذہن میں لے آئیں, ویسے تو جانا نہیں چاہیں گے نا, جہنم اتنی کھولتی بھی ہوگی تو جائیں گے کیسے. کہا پکڑو سمل جہی مسلو, تم خود جا کے اس کو آگ میں جھونک دو, پکڑ کے اس کو پھینکو اس جہنم کے اندر جس کا یہ انکار کرتا تھا. پھر بھی نہیں بس ہوا, سم فی سلسلہ تنظر اوہا سبو نظیران فصلو کو, پھر اس کو ستر ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو کہ کہیں جہنم میں سے قیدی بھاگ نہ جائے. آپ کو پتا ہے کہ جیلوں میں بعض قیدیوں کو پاؤں میں ڈوری باندھ کے یا سنگلی باندھ کے باندھا جاتا ہے. میں نے خود ایجپٹ میں ایک ایسی جیل دیکھی, پرانی دور کی تھی, تو انہوں نے آج اس کا میوزیم بنا کے پرانے قیدیوں کی ڈمیز بنا کے جیسے اسٹیچوز ہوتے ہیں, تو ان کو ان کال کوٹریوں میں بیٹھے ہوئے دکھایا اپنی ہسٹری کا وہ دور کے کس طریقے سے لوگوں کو ہم باندھتے تھے. تو اتنا کمرہ تنگ کہ شاید آپ بیٹھے اور آپ کے دونوں طرف ایک ایک فٹ چھوڑ کے جگہ, اتنے چھوٹے چھوٹے کیسلز یعنی وہ جو ان کے سیلز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک جس بڑا ہال ہے اس ہال میں چھوٹے چھوٹے آپ کیبن بنائے, 100-200 کیبن بن جائے, اتنے چھوٹے کیبن. انہوں نے ایک آدمی کا اسٹیچو رکھا ہوا ہے اور اس کے پاؤں کے ساتھ زنجیر باندھ کے تو فرش کے ساتھ ایک کنڈا سے اس کے اندر اس کو باندھا ہوا ہے. جیل کی دیواریں پھر اس کے اندر پھر کنڈے, جیسے جیسے ہم اپنی چیزوں کو پہلے لاک کرتے ہیں پھر لاکر میں رکھتے ہیں, تالے لگا کے پھر تالوں والے باکسز میں رکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ کا خیال ہے کہ وہ جہنم سے بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں بھاگ سکتے, رسوائی کے لیے کہ دنیا میں پھرے رہتے تھے, تمہیں اپنی من پسند زندگی چاہیے تھی, تم نہیں چاہتے تھے میرے حکموں پہ جینا, تمہیں مشکل لگتا تھا میری باتوں کو ماننا, آج اس کو ڈالو اس زنجیروں میں. دیکھیے ایک زنجیر ہے جو بندہ اپنی خوشی سے ڈالتا ہے, وہ گلے کا لاکٹ کہلاتی ہے, وہ چین ہے. ایک زنجیر ہے گلوں میں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے پہنی بھی, انویزیبل, وہ ہمارا نام اعمال ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, گردن کا لفظ ہے وہاں بھی. تو ایک زنجیر ہے جو ڈالی جائے گی, فرق ہے دونوں میں, وہ بھی تو ایک زنجیر ہے نا جو پیار سے گلے میں کسی کے پھولوں کے ہار کی صورت میں ڈالی جاتی ہے, یا دلہن کے گلے میں سونے کا ہار پہنایا جاتا ہے, وہ بھی ایک زنجیر ہے. اور ایک زنجیر وہ ہے جو کسی مجرم کے گردن میں ڈالی جاتی ہے. ایک ہاتھ کی چوڑی ہے اور ایک ہتھکڑی ہے, ہینڈ کپ, کتنا فرق ہے. بعض چوڑیوں کے آگے پھر چین لگا کے اس کو انگلیوں میں رنگز میں پہنا دیا جاتا ہے. خوشی سے وہ کام کر لیں تو وہ آپ کی جیولری ہے, مارے باندھے کرائے جائیں گے تو وہ رسوائی اور ذلت ہے. یہی فرق ہے دنیا اور آخرت کی چیزوں کا. آج دنیا میں ہم جو کام اپنی خوشی سے نہیں کرتے, کل وہاں زبردستی کروائی جائے گی. اور اطاعت ہے ہی وہ جو دل کی خوشی سے کی جائے, نماز ہے ہی وہ جو خوشی سے پڑھی جائے, نیکی کا کام ہے ہی وہ جو خوشی سے کیا جائے اعزاز سمجھ کے. دنیا میں عموماً زیورات کا پہنا یا پہنایا جانا, چینز اور زنجیروں کا عزت کی بات ہوتی ہے. دلہن کی عزت کرتے ہیں تو لوگ سب اس کو ڈالتے ہیں نا. اسی طرح یاد رکھیے کہ اطاعت جب تک بندے کو آنر نہیں لگتی کام نہیں ہوتا. غم میں پڑ جائیں آپ کہ اگر میں نے نہ یہ چین پہنی تو کسی اور کو نہ مل جائے یہ چین, میرے حصے کی چین کوئی دوسرا نہ لے لے. ورنہ یاد رکھیے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک انسان کو کھڑا کرتے ہیں. اور فرسٹ لکو سلکا سلوک بھی لفظ اسی سے, پکڑو اور اس کو جا کے جکڑ دو, یہ معنی ہے. ہلنے نہ پائے, چھٹنے نہ پائے. روایات میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جن زنجیروں سے باندھا جائے گا وہ اتنے بڑے اور بھاری ہیں کہ اس کی صرف ایک کڑی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو اس کے بوجھ سے پہاڑ چور چور ہو جائے. آپ سوچیں گے 70 ہاتھ, اور ہاتھ یہ نہیں ہوتا, دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ٹپ سے لے کے تو پام, یہ ہاتھ ہے نا, عربی زبان میں ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے, زیرا بولتے ہیں اس کو. سرکاب میں بھی آپ پڑھ چکے کتے کے ذکر میں کہ زیرا ایک بل وسیط, تو یہاں سے لے کے یہ کونی تک کا ہاتھ ہے, تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے. اتنی ہے کہ آپ امیجن کریں 70 ہاتھ لمبی, 70 سلسلہ زنجیر ہو گئی, ضرورہ کڑیاں, ایک کڑی سے کڑی دوسری, ایک کڑی کتنی ہے سبون زیران 70 ہاتھ. تو آپ سوچیں 70 ہاتھ لمبی کڑی ہے تو وہ اتنی بڑی زنجیروں میں باندھیں گے کیسے, یہ ایک تعویل ہو سکتی ہے اس آیت کی. تو اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے, آپ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں جائے گا تو جہنم کے زہر اس کو پھلا دیں گے. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زہر کے اثر سے فوراً چھالا بن جاتا ہے, سوج جاتی ہیں بعض دفعہ انگلی, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ چیونٹی نے کاٹا ہے. کبھی صبح اٹھ کے آپ دیکھیں تو آپ کی انگلی جو ہے وہ آگے سے سن ہوئی ہوتی ہے. جہنم میں سانپوں اور بچھوؤں کے زہر سے جہنمی اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کے کان سے کندھے تک کا فاصلہ کئی میل کا ہوگا. آخر اللہ نے اتنے موٹے موٹے زنجیروں میں باندھنا ہے تو پھر اس میں جسم بھی تو اتنا بڑا چاہیے نا. آپ سوچئے کہ عذابوں کو سہنے کے لیے, اس کی قدرت کو بڑھانے کے لیے اللہ جسم بڑے کر دے گا. جہنمی کا دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا, یہ صحیح روایت ملتا ہے, یہ کوئی پیروڈی نہیں ہے یا خدا نہ خواستہ لفاظی نہیں. میں نے تو کبھی اس طرح کی کوئی روایت اس نظر سے پیش ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کو سن کے لوگ واہ واہ کیا رلایا, کیا ہنسایا, کیا منظر کشی کی. نہیں, صحیح واقعہ سے جو چیزیں پتہ چلتی ہیں اس کو دیکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ایک انسان کو وہاں بے بس کر کے پیش کر دیں گے. حضور کیا تھا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا غصہ, اتنا بڑا اس کا برا انجام ہوا, وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, بے شک وہ بدبخت ایمان نہیں لایا تھا بہت بڑے اللہ پر, بزرگ و برتر اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. یہ کہتا تھا مجھے کس نے پکڑنا ہے, میں اپنا خدا خود ہوں, خدا پرستی کی بجائے خود پرستی. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور وہاں جا کے جکڑ لیا. کبھی کسی کو جیل میں جاتا دیکھا ہو, کبھی ٹی وی کی اسکرین پہ کسی مجرم کی کوئی جھلکی دیکھی ہو, نظریں نہیں ملاتے, کیمرے سے چھپ چھپ کے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. اللہ تعالیٰ کہتے اس کا قصور کیا تھا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, کیا مطلب اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ نہیں, اللہ کی نہیں مانتا تھا, اللہ کی بات نہیں مانتا تھا. اور دوسرا اس کا جرم تھا ولا حُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, نہ تو ترغیب دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی. دو جرم ہیں, ایک اللہ کا حق نہیں لے رہا اور ایک بندوں کا حق نہیں لے رہا. اپنے نام پہ بڑی بڑی دعوتیں کرتا تھا, اپنی پارٹیوں میں تو کہتا تھا جو بہترین سے بہترین چیز شہر میں اس سے کھانا منگاتا ہوں, بڑے سے بڑے ہوٹل میں بچی کی شادی کرنی ہے, اور بیٹے کا ولیمہ تو جا کے ایسی جگہ کرنا ہے جہاں کوئی سوچے نہ. زمین پوری ہو گئی تو جہازوں میں جا کے شادیاں ولیمے کرنے شروع کر دیے. خلاؤں میں جا کے ایسے ہوٹل بنا دو کہ جہاں جا کے بڑے لوگ اپنے کام کرتے جائیں. آج پتا چلا کہ اللہ کے نام پہ یہ کیا کرتا تھا, کنجوس تھا. اب آخری صورتوں میں آپ یہ بہت دیکھ رہے ہوں گے اور آگے تو اور دیکھیں گے. ایک تو بخل کا بہت تذکرہ مل رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کے دلوں سے مال کی محبت بالکل ختم ہو جائے, وہ مال کو ضرورت سمجھیں, ضروریات پہ خرچ کریں, اپنی لائبریریز پہ خرچ کریں, صرف اپنے نام پہ نہ ہو. بعض دفعہ ایک عجیب چیز ہوتی ہے انسانوں کے مزاج میں, مال کی محبت ہی کا اظہار ہے کہ ایون اللہ کے نام پر بھی بہت خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی ذاتی ضروریات کبھی نہیں پورا کرتے. بعض اپنے اوپر لائبلٹیز ہوتی ہیں دین کے نام پہ, ہم اس پہ نہیں خرچ کرتے لیکن کسی جگہ جا کے کسی فنڈ ریزر میں بیٹھ کے ایک لاکھ کا چیک دینا پڑے تو شوق سے دے دیتے ہیں, تالیوں کی گونج میں, آوازوں کی گونج میں. اور ہو سکتا ہے کہ اسی مسجد میں جا کے کسی موقع پہ کوئی ان کی چیز استعمال کی اور اس کے پیسے بھی نہ دیے. بہت فرق ہے. ہم نے پیچھے بات پڑھی نا, انہ کلا اللہ خلق نظیم, خلق کے اندر پرانے پن کمانی پڑا تھا نا. یاد رکھیے, بہت بڑا چندہ دے دینا, ڈونیشن دے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم بہت اللہ سے محبت کرتے ہیں یا ہم بہت اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں. اپنی لائبلٹیز کو فلفل کرنا یہ اس سے بڑا صدقہ ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں پہ لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے ہیں, اور بعض دفعہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے بھی دکھتے ہیں. ہر ایک خود کو پہچانے. ولا یخد ولا طعام المسکین, مسکینوں کو جو کھانا کھلاتا ہے انسان وہ کس کی محبت میں کھلاتا ہے, اللہ کی یا اپنی؟ اپنے نام پہ کھانے کھلاتا ہے کہ دوسروں کے؟ دنیا میں تو بڑی بڑی محفلوں میں لوگوں کے بیچ میں رہتا تھا, یہاں کیا حال ہے؟ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم, بس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے. یہ دوستوں کے جھمگھٹے میں رہتا تھا اس لیے اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں تھا. ساری ساری رات دوستوں کی محفلیں سجی رہتی تھی اسی لیے فجر نصیب نہیں ہوتی تھی. اس کو دعوتیں, پارٹیاں, شاپنگ, ونڈو واچنگ اتنی پیاری تھی کہ یہ قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھنے ہی نہیں چاہتی تھی. آج کوئی گہرا دوست بھی وہاں ان کے کام نہیں آئے گا. کھولتے ہوئے پانی کو حمیم کہتے ہیں, اصل میں لفظ حمون ہے. ہم کہتے ہیں بخار کو, گرم ہونا, اسی سے کھولتا ہوا پانی حمیم ہو گیا. اور یہ دونوں لفظ ہمیں ملتے ہیں قرآن میں. لیکن دوست کا معاملہ کیسے آ گیا حمیم میں؟ گرم جوش دوست, فاسٹ فرینڈ جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ دوست جس کے ساتھ بندہ جذبات کی گرمی محسوس کرے, جس کو دیکھ کے دل خوش ہو. اور یہ سب سے اوپر درجہ ہوتا ہے حمیم, حلیل کے قریب کا کوئی درجہ ہے. مختلف ہیں, کہیں حبیب بھی دوست کے لیے آتا ہے, کریم بھی دوست کے لیے آتا ہے, ساتھی کے لیے آتا ہے, لیکن حمیم کھولتا ہوا دوست جس کی محبت میں چور رہتا تھا, آج وہ کام نہیں آیا, باقی کدھر آئیں گے؟ اگلی صورت میں آپ پڑھیں گے کہ دیکھیں گے, یو بس سرو نہ ہوں, دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو لیکن مدد نہیں کریں گے. یہ تو کس بات کی سزا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کی. دیکھیے گا جزا اور سزا میں مماثلت. لا یومن باللہ العظیم تھا نا, اللہ کے مقابلے میں اوروں کو بڑے دوست, اللہ کو دوست نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آج اس کے لیے فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم. دوسرا جرم کیا تھا؟ ولا یخد ولا طعام المسکین, کھانے کی بات تھی نا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی سزا ولا طعام الا من غسلین, نہیں ہے کوئی کھانا اس کے لیے سوائے غسلین کے, غسلین کے سوا اس کے لیے کوئی اور کھانا یہاں تیار ہی نہیں. غسلین کو سمجھ لینا تو لفظ غسل سے سمجھ لیں, غسل کرتے ہیں جسم کے ایک ایک حصے سے پانی گزرتا ہے نا, اس کو ذہن میں لائیے اور پھر غسلین کی تعریف سن لیجئے. سدید اہل النار, سدید عربی زبان میں پیپ کو کہتے ہیں, وہ پیپ جو دوزخیوں کے زخموں سے رس رس کر ایک جگہ جمع ہوتی ہے. دوستوں کو جب بھوک تنگ کرے گی تو وہ کھانے کی کوئی چیز مانگیں گے, تو اس وقت ان کو یہ کری خزا دی جائے گی کہ کھانا ہے تو یہی کھا لو. غسلین, غین کی زیر کے ساتھ. سیت دھوون گندگی. سوچے کسی کا غسل کیا ہوا پانی ہی پینے کو مل جائے تو کہیں آئیں گی نا, وہاں یہ گندا پانی پینا پڑے گا, بھوک لگے گی, غسلین ٹھنڈا ہوگا, یہ بہت یخ ٹھنڈا. کسی بھی ہاسپٹل میں اگر زخمیوں کے وارڈ کے اندر سے گزرے ہوں تو دیکھا کریں کہ کیسے چیختے ہیں چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے جہنم کی تنہائیوں میں اکیلے پن کی وحشت کو واضح کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں کوئی پارٹیز, کوئی ہم جولی, ہم ساتھی نہیں, آج ادھر کھانے آج ادھر دعوتے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان اپنے غم خوار دوستوں کی وجہ سے اپنے غم کو ہلکا کر لیتا ہے, دکھ دور ہو جاتے ہیں, بیماری کم لگتی ہے. اکیلا بندہ کراختا ہے, کوئی آ کے بیٹھے تو بالکل جم کے بیٹھ جاتا ہے, باتیں کرتا ہے, تنہائی بذات خود ایک عذاب ہوتا ہے. ایسا انسان اپنے دوستوں کے ساتھ غم ہلکا کرتا ہے, قیامت کا غم, جہنم میں جانے کا غم, اس سے بھی کوئی بری خبر سنے گا کوئی کبھی؟ ساری دنیا تباہ ہو جائے اس کی, اس کے دنیا کے سارے چلے جائیں, اس سے بڑا غم ہے کہ اس کی زندگی کو آگ لگ گئی اور وہاں کوئی دکھ سکھ کرنے والا نہیں. کہتے ہیں فلاں ہمارا دکھ نہیں پوچھنے آیا, ہمارے گھر اتنی بڑی بات ہو گئی کہ پوچھنے نہیں آیا, ہم بیمار تھے کسی کو خبر ہی نہیں ہم مر رہے ہیں کہ جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں کیا ہوگا جب وہاں تنہائیاں ہوں گی اور گندے کھانے. لا یاکلہ الا الخاطئون, جسے کوئی نہیں کھاتا سوائے خطا کاروں کے, یعنی صرف یہ ان کا ہی نصیب ہے جو خطا کار ہیں. کیا خطائیں تھیں ان کی؟ پہلی خطا ان کی تھی کفر, دوسری تھی شرک, تیسری خطا نفاق, چوتھی خطا کبیرہ گناہ, اور پانچویں خطا صغیرہ گناہ. ایسے کچ لہو اور خون اور دھوون پینے والے لوگ وہاں جا کر گندی چیزیں کھائیں گے, یقین آتا ہے؟ انسان کھانے کے معاملے میں بڑا حساس ہوتا ہے, ذرا ہلکی سی باس آنے لگے نا دہی بڑوں میں تو ہم پھینک دیتے ہیں, پہلے پھینک دیتے ہیں کہ اب میرا خیال ہے یہ خراب ہوں گے اور وہاں کھانا پڑے گا. صحابہ کرام نے ایک موقع پہ ہی دیتی ہوئی چربی کھائی, کھانا ختم ہو گیا تھا جنگ میں. کہتے ہیں جب وہ تیل پیتے تھے یا کھاتے تھے تو اس میں سے بدبو آتی تھی, لیکن پھر بھی کھاتے تھے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں. آج ہمارے پاس کھانوں کے کتنے آلٹرنیٹ ہیں, کیا کھائیں گے, یہ کہ وہ, جو کہیں وہ بن جائے گا, اتنا آرام سے کہہ دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کھانا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. یہ کھانے پینے کی تو دھندے ہیں, عام طور پہ آپ یہ جملہ سنتے ہوں گے. وہاں جہنم میں جب یہ سب کھا پی رہا ہوگا کون جا کے اس سے ٹیسٹ پوچھے گا؟ اس دن تو بیوی پہ بھی غصہ نہیں کر سکتے کہ کیا پکایا, گھر والی عورتوں پہ بھی, بیٹیوں پہ, بہوؤں پہ بھی غصہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کھانا نہیں پکانا آتا. اللہ کو کیا جرم ان کا برا لگ رہا ہے؟ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے, تمہیں اللہ کی بڑائی کا احساس نہیں ہوا, وہ کتنی بڑی ذات ہے.
ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة
فلا اقسم بما تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. کون سی چیزیں؟ جو کچھ بھی انسان دیکھتا اپنی زندگی میں، ساری دیکھنے کے قابل چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی. اور وما لا تبصرون، اور ان کی بھی کھاتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، وہ کتنی ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں. دو قسمیں کھائیں اور جواب کیا دیا؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے کہ عزت والے رسول کا. کفار جتنی شدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، بضد تھے کہ آپ خود نہیں بولتے، سن سنا کے کھڑا کھڑا یا کلام بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو قسمیں کھا کے بتا دو کہ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو، تمہارا دل نہیں مانتا کہ اس کو اللہ کا کلام مانو. رسول کریم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سورۃ تکویر کی آیت 19 میں بھی آئے گا قول کریم، تو اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ ایسی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں میرا ہی کلام ہے. دیکھیے، کوئی رائٹر خود کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ میری کتاب ہے، یہ کاپی نہیں ہے، یہ نقلی نسخہ نہیں، یہ اصلی نسخہ ہے، کیا اس پہ بھی کوئی شک کرے گا؟ اللہ قسم کھا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں مان جاؤ. وما ہوا بقول شاعر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہتے تھے. دوسرا الزام کیا لگاتے تھے؟ کاہن. پر میں بلا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم کتنی تھوڑی توجہ کرتے ہو. اصل پھر یہ ہے کیا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اس کی طرف سے یہ کلام آیا ہے. تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ چھوٹی چیز ہے. دیکھیے، قلیلم ما تؤمنون، پھر قلیلم ما تذکرون، کیا اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاعر اور کاہن میں دور دور کی مماثلت نہیں ہے کہ جس کے باعث تم غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ کہ اچھا پتہ نہیں پھر کیا کریں. ایمان لے کے آؤ، تھوڑا سا غور و فکر کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کاہن مجنو ایسی باتیں نہیں کرتے جو اللہ کا نبی کرتا. یہ ہے وہ آیات جن کی وجہ سے اس سورت کا زمانہ نزول ہمیں معلوم ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود اپنے اسلام سے پہلے کا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اسلام سے بھی دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں آئی تھی. ایک روز میں آپ کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو چکے تھے. میں وہاں پہنچا تو آپ نماز میں سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے. کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو گیا، اب سننے لگا. قرآن کی شان اور اس کلام کا حسن سن کے میں متاثر ہو گیا. کہنے لگے، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص شاعر ہے، اتنی پیاری شاعری اس کی زبان پہ آتی ہے. کہتے ہیں ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس آیت کو پڑھا کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ شاعر کا کلام تو نہیں ہے لیکن تھوڑے ہی ہیں جو مانتے ہیں. کہتے میں نے کر یہ کہ جو میں سوچ رہا تھا اس نے وہی بول دیا. اچھا اچھا، ہو نہ ہو یہ شخص کاہن ہے. کاہن کہتے تھے جس کو دل کا پتہ چل جائے. کہتے ہیں جو ہی میں نے یہ سوچا، آپ کی زبان مبارک پر اگلی آیت آ گئی، بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں، تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت لیتے ہیں. کہتے ہیں بس پھر مجھے لگا کہ یہ تو شخص کاہن بھی نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اللہ کا ہے. کہتے ہیں اس دن اسلام میرے دل میں گھر کر گیا تھا، پھر بھی آپ کو بتا مخالفت میں رہے. بہت سارے لوگوں کے دل میں اس وقت بھی قرآن کی محبت آ چکی ہے، وہ ارادہ بھی کر لیے کہ ہم نے بھی سیکھنا ہے، پھر بھی دور دیکھیں گے. یہ انسانوں کی فطرت ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیں بچہ آپ سے ناراض ہوتا ہے نا تو آپ مناتے ہیں، وہ دل سے مان چکا ہوتا ہے اچھا امی ذرا ادھر ادھر ہوں پھر کھاتا ہوں کھانا، کچن سے کھاتا ہے، غصہ دور ہو چکا ہوتا ہے. لیکن انا پہ چوٹ پڑتی ہے نا تو لوگ پھر اس وقت تھوڑے سے امبیرس ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ شاعری لگتا؟ دیکھیں آپ بھی تو ماشاء اللہ اتنے دنوں سے یہ قرآن سن رہے ہیں، آپ کو یہ شاعری لگتی ہے؟ کہانت، کتنی مٹھاس ہے اس کلام میں، کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کی اس بات میں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھا. ماں بچے سے بات کرے کتنے پیار سے کرے گی، لاڈ کرتی، اس کہ ماں اگر بچے کے اوپر چیختی ہے، غصہ کرتی ہے، وہ اس کی فطرت نہیں ہے، وہ ایسی عادتن کرتی ہیں یا ان کو سمجھ نہیں ہوتی. کبھی کسی ماں کو بیٹھ کے بچے کے لاڈ کرتے دیکھا کریں، جو لفظ اس کو لاڈ کا دکھے گا وہ بول دے گی. بات بھی سمجھاتی ہیں تو بیٹا ہاتھ ایسے دھوتے ہیں، بیٹا ایسے نہیں کرتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت زبان میں ہمیں حکم دے گا؟ چیخ چیخ کے بولے گا، کیوں نہ اس میں حسن و شاعری کا. جیسے ماں اپنے بچے سے لاڑ کرتے ہوئے بعض وقت گنگنانے لگتی ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کتنا ردھم ہے، اور جو ہم دل میں سوچ کے آتے ہیں وہ ہمیں قرآن میں مل جاتا ہے. اسی سے تو غلطی لگی تھی کہ یہ کاہن کا کال ہے. تو بات یہ ہے کہ قلیل ما تذکرون، سچائیاں ساری اپنی جگہ ہیں لیکن نصیحت پھر بھی تھوڑے ہی لوگ لیتے ہیں. باقی رہ گئی بات کہ تم اس نبی پہ یہ بات کرتے ہو کہ یہ اپنی مرضی سے یہ باتیں کہہ رہا ہے، اگر یہ ایسا کرتا. قرآن پاک کی سخت ترین آیات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ناطے سے، سنیے اور پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوخ کر دیتا، یعنی جیسے تم کہتے ہو نا کہ یہ نبی خود اپنی باتوں کو اللہ کی باتیں بنا کر پیش کرتا ہے، اگر بالفرض محال ایسا کر دیتے. تقبل کا لفظ جہاں آیا، بات گھڑنے کے لیے آتا ہے، گھڑنا، جیسے کہتے ہیں نا خود سے گھڑ کے بات پیش کر دینا. اگر یہ ایسا کر دیتے بازل اقاویل، بعض گھڑی ہوئی باتیں، لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. پھر ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگے دل کو، گردن کی رگ کاٹ دیتے. یہ بالکل وہ معاملہ ہے جس طرح لوگ کسی کو سولی پہ چڑھاتے ہوئے پکڑتے تھے، پہلے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تاکہ وہ ریزسٹ نہ کرے، اور پھر یہ وتین، وتین کہتے ہیں وہ رگ جو جسم کے اندر جاتی ہے اور اس کٹنے سے انسان مر جاتا ہے، جگر کو سیراب کرتی ہے، اور اگر اس کو کاٹیں تو پھر انسان کا جسم کا تعلق جو ہے وہ آپس میں کٹ جاتا ہے. جیسے ہماری روح جسم کے اندر منسلک ہے، جیسے بچے کا ماں سے تعلق ہوتا ہے نا ایک رگ کے ساتھ، وہ کاٹ دیں تو بچہ ماں کے جسم سے آزاد ہوتا ہے، اس طرح ہماری روح جو ہے جسم میں ایک خاص رگ کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، وہ رگ کاٹیں تو جان نکلتی ہے، اسی رگ کی طرف اشارہ ہے. یہاں ہوتی ہے یہ وتین، بالکل اس کے اندر اگر آپ محسوس کریں نا، ایک چھوٹی سی رگ ہوتی ہے، اگر کسی وقت کوئی بچہ غلطی سے دوسرے بچے کو دبا دے ایک سیکنڈ میں مر جائیں گے. اللہ نے اس کو کتنی رگوں کے اندر چھپایا ہوا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں نا کسی نے اس کا گلا دبا دیا، وہ گلا کب دبتا ہے؟ جب وہ رگ دبتی ہے. آپ چند سیکنڈ کے لیے اس کو یوں دبائیں، بلڈ کی سرکولیشن، سانس، لنگس کا، وہ سب ختم ہوگا. یہ جگہ جسم کے سارے مین حصوں سے گزرتی ہے. اللہ کہتا ہے ہم ختم کرنا. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہاں ورید تھی، یہاں وتین ہے. جسم میں یہ دو قسم کی رگیں ہوتی ہیں. کہا اگر یہ اپنی طرف سے بات کرے گا ہم تو خود اس کی گردن کاٹ دیں گے. کتنی بڑی بات ہے، رسول کی رسالت کی سچائی کی بات ہے. بعض لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ اس آیت کو کوٹ کر کے کہتے ہیں دیکھو اگر ہمارے فلاں صاحب جھوٹے ہوتے تو ان کی گردن کٹ چکی ہوتی. دیکھیے حق سے ہی باطل کی مثال لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ مرے تو اسی لیے. حالانکہ یہاں دیکھیں، یہاں جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کی بات نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کو دلیل بنا کر اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم نبی ہیں. یہاں بات ہے سچے نبی کی. جھوٹے نبی تو اللہ کے نبی کی وفات سے لے کر آج تک کئی آئے. مسلمہ کذاب آیا، اللہ نے تو ان کو کچھ نہیں کیا، کھانے پینے چدنے چگنے دیا، کیونکہ آخر میں ایک دن پہ پکڑے گا. تو یہاں ہم نے ایسا کرنا تھا، نہ ایسا ہوا. اس لیے ان آیات سے اللہ کے نبی کی کوئی شان میں کمی نہ ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیتیں سمجھی تھی نا تو میں کانپ کے رہ گئی تھی. میں نے سوچا اگر اللہ کے نبی نے خود یہ قرآن لکھا ہوتا تو کیا یہ آیت قرآن میں ہوتی؟ کبھی کو اپنی برائی کر سکتا، کو اپنے بارے میں اتنی سخت بات کہہ سکتا ہے کسی دوسرے کو؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اتنا جاندار کلام اس وقت میرے اور آپ کے پاس ہے. آج دنیا میں کوئی جھوٹ بولتا ہے نا اس کی زبان کٹتی ہے، حرام کھاتا ہے پیٹ میں درد کوئی نہیں ہوتا، غلط باتیں سوچتا ہے برین میں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا. اللہ وہاں پکڑے گا نا. قرآن کلام اللہ کا ہے، اس کلام پہ اگر اللہ کا نبی کچھ کرتا اللہ نے دنیا میں پکڑ لینا تھا، اور اللہ نے ایسا کیا۔ لوگ قرآن میں تو چینج کر نہیں سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت کچھ کیا۔ آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے کچھ لوگ معروف ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے خود سے حدیثیں لکھ لکھ کے گھڑی۔ رافضی لوگ جو تھے انہوں نے اس میں بہت کام کیا، جب اسلام کا دائرہ ایران اور عراق میں گیا پھیلا وہاں یہ بہت کام ہوا۔ ایک ایسا ہی شخص بستر مرگ پہ اقرار کر کے مرا تھا کہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کئی ہزاروں حدیثیں اللہ کے نبی کے نام پہ لکھ لکھ کے کتابوں میں شامل کی ہیں، لیکن آج موجود کوئی نہیں ہے وہ کتابوں میں۔ اللہ نے ایسے سے محدثین کرام بھیجے کہ جو وہ دودھ میں سے، کہتے ہیں نا کہ مکھن کی طرح یا آٹے میں سے بال کی طرح، ساری ضعیف اور باطل روایات کو انہوں نے الگ کر دیا، من گھڑت چیزوں کو نکال کے ان کو موضوع حدیث کر دیا۔ وہی بات یہاں بتائے گی کہ نہ قرآن میں کوئی چینج کر سکتا ہے، نہ اللہ کے نبی میں کر سکتا۔ اور اگر اللہ کسی کو ایسا کرنے والے کو پکڑنا چاہے تو فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر کوئی تم میں سے کوئی ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ یعنی ہم کسی کے روکنے سے رکتے تھوڑی، ہم اپنی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ اس کو پکڑ لیتے اور تم کچھ نہ کر سکتے۔ اصل بات یہ کہ یہ قرآن محفوظ ہے۔ بل ہوا کلام اللہ، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو پیش کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو لہٰذا تم کبھی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی، آپ کا ماضی سب کے سامنے تھا، اپنی قوم کے بہترین شخص تھے، جھوٹ نہیں بولا جس نے انسانوں کے ساتھ، وہ ایک دم اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے۔ پھر دوسری بات ہے کہ وہ یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو اس کلام کے پیش کرنے میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، کوئی آپ اپنی دولت کے لیے یہ کام نہیں کر رہے تھے، اپنی تجارت کو چھوڑا ہوا تھا آپ نے، آپ اپنے مفاد کو قربان کر کے، اپنے عیش اور آرام کو تج کر کے اللہ کے نبی نے اس کام کا بیڑا لیا ہوا تھا۔ کوئی اس کام کے کرنے پہ کوئی عزت بھی نہیں تھی ان کی اس دور میں، آج کی طرح، آج تو پھر بھی عزت ہے دین کے کام پہ، کل تھوڑی تھی۔ گالیاں پڑتی، مکے کے بازاروں میں پھیرے جاتے، بیوی بچوں کو کس طرح مشکلات میں رکھا انہوں نے، 3 سال شاب ابی طالب میں رہے۔ بتاؤ اگر کسی کو اپنی ذاتی مفاد چاہیے تو دولت تو اس سے بہت آسانی سے اور طریقوں سے مل جاتی ہے۔ پھر ان کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بندہ بات سنتا ہے اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، ایک تحریک ہے آپ کی بات، کلام میں اتنا اثر ہے کہ اخلاقی تبدیلیاں لوگوں میں آنے لگتی، بچپن کی عادتیں چھٹنے لگتی، نہ چھوڑ سکنے والے عادتوں کو خود سے ناراض پھرنے لگتے۔ اتنا کچھ ان کو پتا تھا، اس کے باوجود کیوں کہتے تھے کہ یہ نبی خود باتیں کرتا ہے؟ پیچھے ایک ہی لفظ ہے، تعصب۔ ہم جب انسان کو دوسرے کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں نا، تو ہمیں وہ صحیح نظر بھی نہیں آتا۔ پورے عرب میں اتنے لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی کے مقابلے میں لا کے پیش کر سکتے تھے، وہ پھر بھی نہیں لا سکے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ نہیں مانا۔ حیرت کی بات ہے نا، نصیب کی بات ہے۔ مت سوچئے کہ جو نہیں مانتا اس کو نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے، سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن نہیں ماننے کے پیچھے میں کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کو ماننے کا پتا کون؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اس کو ماننے کے لیے صرف تقوی کی ضرورت ہے۔ جیسے بیمار شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دوا دے دو، کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ کالا کیوں ہے، گورا کیوں ہے، یہ خود دوا نہیں کھا، اس نے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا؟ جس کو یقین ہے نا کہ مجھے بیماری سے صحت چاہیے، وہ تو فوراً دوا لے کے کھانے کی کرے گا۔ اور دوسرا بندہ جو ایسے ہی گیا ہوا ہے، وہ دیکھ کیوں، کہاں سے پڑھا، دکھائیں ڈگری، دکھائیں، کیا آپ مجھے بیمار تو نہیں کر دیں گے، کوئی گارنٹی دیں، ایسے کرے گا نا۔ اسی طرح یاد رکھے، جس کو تو ہدایت کی طلب ہے، جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن ہونے سے بچانا ہے، وہ تو کہے گا لاؤ مجھے بات بتائیے، مجھے بتا دو، باقی باتیں میری بلا سے، کون ہے، کہاں سے، کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے، نہیں کرتا، اس کے کیا عزائم ہے، اس کا کوئی مالی فائدہ، اس کو بڑا بننا ہے، میری بلا سے مجھے جلدی سے ہدایت کی گولی دو، میں بچ جاؤں۔ اس طرح کی بے نیازی چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا الجھ کے اپنے دین کو خراب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی چینج نہیں کی، بس یہ نصیحت ہے، لیکن یہ نصیحت سب کو فائدہ نہیں دیتی. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. ایسا لگتا ہے کہ حاضر کے سیہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں بعض چھٹلانے والے بھی موجود ہیں, تکذیب بھی کرنے والے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سارے قرآن کو ماننے والے نہیں ہوتے عملی طور پر, کچھ چھٹلاتے بھی ہیں. سارا قرآن بھی پڑھا لیں گے پھر بھی عمل نہیں پورے ہوں گے ان کے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور یہ بات باعث حسرت ہوگی انکار کرنے والوں کے لیے, جنہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا, ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا. ان کے لیے یہ کتاب ایک حسرت ہے, ان کے لیے یہ زندگی حسرت بن جائے گی. چاہے کوئی کسی تعصب کی وجہ سے قرآن سے دور رہا, کسی مفاد کی وجہ سے, کسی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے, نتیجہ ایک ہی ہے کہ وہ کتاب سے دور ہو گیا. وہی بات چاہتے ہیں بھیڑیے والی اور شیر والی. شیر ایک دفعہ بھیڑ کو کر لیتا ہے نا, اب وہ اس کو کھائے چبائے چکھ کے پھینک دے, ریوڑ آگے نکل گیا. وہ کچا چبا ہوا بندہ راستے میں بیٹھا کیڑوں کا تعفن کا شکار ہوتا ہے. دعا کرے کہ سن کے مکذب نہ بنے, سنا کے مکذب نہ بنے, کل یہ ہماری حسرت کا سبب نہ بنے. فرمایا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, یقیناً یہ حق ہے. سورۃ کا نام کیا؟ الحق. شروع میں کیا آیا؟ الحاقۃُ مَا الْحَاقَّۃُ, اور یہاں کیا گیا؟ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. یقین کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے حق الیقین. ایک ہوتا ہے عین الیقین, حق الیقین, علم الیقین. علم الیقین شروع کی بات ہوتی ہے, عین الیقین دوسرا درجہ ہوتا ہے, لیکن حق الیقین آخری درجہ ہے. مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کوئی باہر سے آئے اور کہے کہ خدا نخواستہ ایسا ہو, لیکن مثال ہے کوئی کہے کہ وہ باہر آگ لگ گئی پارک میں, ہم مان لیں گے کچھ لوگ. یہ ہے علم الیقین, جو ہمیں علم ملا ہم نے مان لیا. کچھ لوگ اٹھیں گے یہاں سے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے دیکھیں گے تو دور ان کو آگ لگی دکھے, کہیں گے ہاں ہم نے دیکھ لیا. یہ ہے عین الیقین. کچھ اس سے بھی زیادہ محتاط ہوں گے, وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا, یہ صرف ایسی ڈمی آگ ہوتی ہیں, ایسی آگ بہت ساری ایسی پیش. وہ جائیں گے باہر اور قریب جا کے دیکھیں گے کہ واقعی اصلی آگ ہے کہ نقلی ہے, ہماری آنکھوں کا کوئی دھوکہ تو نہیں ہے. اس کی گرمی, اس کے دھوئیں کو محسوس کریں گے. یہ ہوتا ہے حق الیقین. اللہ ہمیں یہاں حق الیقین کے درجے پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ قیامت کا آنا یہ یقینی ہے, موت کا آنا یقینی ہے. اس کتاب کو مان جو کہ یہ یقینی کتاب ہے, یہ ایسا قرآن ہے کہ جو سچ ہے. رشک آتا اپنے اوپر, اور کتنی عاجزی کہ اللہ تو نے ہمیں اس کتاب کے پڑھنے کے لیے چن لیا. ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اللہ ہم کہاں تھے ایسے, ہمارے تو پلانز میں نہیں تھی یہ کتاب. کریں کیا؟ ساری باتوں کو سننے کے بعد فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, بس آپ تسبیح کریں اپنے رب کی جو عظمت والا. میرے حال تیسری سورت ہے جس کے آخر میں تسبیح کی بات ہے. سورت طہٰ میں بھی آتی ہے, یہاں بھی ہے کچھ سورتوں میں. تسبیح کرو. پیچھے بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, اللہ کا یہ کلام ہے, تقوی والوں کے لیے نصیحت اور تذکیر ہے. پھر کا کچھ جھٹلائیں گے, اور اب یہاں حق الیقین کر کے اس کے بعد سبح اسم کہہ کر بتایا کہ ان کی باتوں سے جو آپ کا دل دکھتا ہے اس پہ تسبیح کریں. جہاں بھی آپ کے لفظ دیکھیں گے نا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, اس کے پیچھے لوگوں کی دل شکن باتیں ہی ہوں گی. جب لوگ آپ کے اخلاص کی قدر نہ کریں, انسان کبھی دوسروں کے لیے نہیں کام کرتا, نہ اس کو دوسروں سے کچھ چاہیے, لیکن اگر کوئی بندہ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو تو دل جلے. کیا کرو؟ جلے دل سے تم بھی بولو نہیں, کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اس سے اپنی عبادت کمزور کرو, بیمار ہو جاؤ؟ نہیں, بس ایک کام کرو, اس غم کو بھلا دو. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, اللہ کی تسبیح کرو. اپنی تعریفوں کے گناہ گاؤ کہ اللہ کی قسم میں ایسا ہوں, اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں سوچا, میں ایسی نہیں. نہیں, بس اللہ کی بڑائی کرو. جو اللہ کا نام بڑا کرتا ہے نا, اللہ اس کا نام بڑا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں لگے ہوئے الزامات کو خود ہی دھو دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو, اور جب آیت سب بھی اسم ربک العالی ہم پڑھیں گے آگے سوالہ میں وہ نازل ہوئی تو فرمایا اس کو اپنے سجدوں میں رکھو. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز دیکھتے ہیں اور سیکھی بھی اپنے نماز نبوی میں اور نماز قائل میں تو اس میں یہی دیکھا کہ رکوع کی تسبیحات میں سے ایک تسبیح سبحان ربی العظیم بھی ہے اور سجدے کی تسبیحات میں سے ایک تسبیح سبحان ربی العالی بھی ہے. بس تسبیح کرو. اصل بات یہ قیامت تو آنی ہے, آ کے رہے گی, کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح کرو, اس کے احسانات کو دیکھو, شوق کرو. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات بعض اوقات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے تھے. کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہم سب کو قیامت کی تیاری کراتا ہے. اگر پوری سورت کا خلاصہ دیکھیں نا, قیامت حق ہے, آ کے رہے گی, اس کے آنے کو کوئی ٹال نہیں سکتا, آ کے جائے گی نہیں. زلزلے تو آتے ہیں پھر رک جاتے ہیں نا, قیامت کا زلزلہ لمحہ لمحہ تیز ہوتا جائے گا. اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے, کوئی دائیں ہاتھ والا اور کوئی بائیں ہاتھ والا. وہی بچے گا جس اپنی زندگی کو اللہ کی پسند کی بنا لیا, اور جھٹلانے والے وہاں حسرتوں کا شکار ہوں گے. اور جو نہیں مانتے نا, وہ یہ نہیں سوچ کے مانتے کہ یہ قرآن ہے, یہ اچھی چیز ہے, نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں, یہ باتیں اچھی نہیں کرتے, یہ اپنی طرف سے کچھ باتیں بناتے ہیں. کہ اچھا ولو تقبل علینا باس الاقاویل, اگر واقعی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں اپنی طرف سے تو ہم ان کو خود پوچھ لیں گے, تم تو اپنا عمل کرو. اس طرح دو ٹوک انداز میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب کے ساتھ جڑنے کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں حقیقت میں قیامت کی فکر ہے نا, تمہیں واقعی اپنی جنت اور جہنم کا فکر ہے, تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کرو. اور اگلی ساری صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بظاہر کئی ایسی صورتیں بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کا مثال ہے کہ سورہ متففین, ناپ تول میں کمی کی بات ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس میں ساری بزنس کی باتیں ہوں گی, لیکن صرف شروع میں وہی للمتففین کے بعد پھر کیا تذکرہ. سوچو کمی بیشی کرنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اصحاب الیمین میں کر دے. ان آیات کو سوچ کے شعور کے ساتھ غور کر کے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری آج کی زندگی کا ریزلٹ ہے. آپ کھانا پکانے کھڑے ہوتے ہیں نا, کتنی دیر آپ کھڑے رہتے ہیں کھانے کے پکانے کے لیے, آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ جل جائے گی چیز تو بھی کوئی فائدہ نہیں, نمک کی جگہ چینی ڈال دیں گے تو بھی بیکار ہے. بالکل اسی سوچ کو سامنے رکھیں, اس زندگی میں ہم جو بھی کر رہے ہیں اگر تھوڑی بہت بھی اس میں کمی بیشی ہو گئی, کوئی غلطی کر دی, تو اس کا انجام آنکھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی لگی آپ کی تفسیر؟ الحمدللہ جی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، استاذہ جی ہمارے ساتھ ہیں، اگر استاذہ جی کے لیے میں مائک چھوڑی ہوں تو ان شاء اللہ وہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. اعوذ
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی رمضان کے بعد دوبارہ اپنی روٹین میں آ گئے، الحمدللہ. جی الحمدللہ، آپ لوگ ماشاءاللہ اس وقت آن لائن پہ بات کر رہی ہوں، آپ لوگوں سے بھی کر رہی ہوں، سب کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی اس کتاب سے جوڑے رکھتے ہیں تو ہم چارجڈ اپ رہتے ہیں. جیسے ابھی جو میں آپ کو مثال دے رہی تھی وہی میں ان لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ الایمان، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے. اور وہ آپ نے ابو حنزلہ کی مثال بھی سنی ہوگی کہ جب گھبرا کے بھاگ رہے ہیں، نافق ہم حنزلہ کہ حنزلہ تو منافق ہو گئے، تو اللہ کے نبی کے پاس جب بات گئی تو آپ نے کہا کہ جو کیفیت تمہاری میرے پاس بیٹھ کے ہوگی اگر تمہاری وہ ہمیشہ رہے تو پھر تو فرشتے تمہارے بستروں پہ تم سے سلام کریں. بات سمجھ گیا؟ تو ابو بکر صدیق کو اور حنزلہ کو لگ رہا ہے کہ ایمان میرا ختم ہوا ہے تو میرا آپ کا بھی ہوتا ہے. آپ سب بھی خود بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا رمضان کے بعد میرا ایمان بڑھا ہے کہ کم ہوا ہے. ایک اور دوران میری زندگی میں آ گیا، ایک بار پھر میں نے سورت فاتحہ سے سورت ناس تک پڑھ لیا، ایک اور بار میں نے قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو چھو لیا، ایک اور بار میں نے قرآن کا فہم پا لیا. تو قرآن رمضان کے بعد ہمارے عمل اور ہماری سرگرمیوں سے دکھتا ہے. لیکن میں فیل کر رہی ہوں پچھلے 3-4 سال سے، جب سے رمضان اور سمر یا چھٹیاں ساتھ ہو گئی ہیں نا، ورلڈ وائڈ بات ہے، یہ کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، تو رمضان کے بعد کلاسز میں ساتھیوں کا پارٹیسپیشن کم ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ اور جو آتے ہیں وہ بوجھل دل سے آتے ہیں، ان کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا احسان کر رہے ہیں اپنے اوپر جا کے، اور گھر والے سوچتے ہوں گے کتنا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ بھی چھٹیوں میں بھی جا رہے ہیں آ رہے ہیں. فیل ہوتا ہے آپ سب کو؟ ہاں ہوتا ہے نا. اس کا علاج کیا ہے؟ جی الحمدللہ، اچھا تو لکھ رہی ہیں کہ ان کو فیل نہیں ہوتا. جی اس کا علاج کیا ہے؟ جی
مجھے تو سمجھ نہیں لگتا ہے کہ چھٹیاں ہوں، عید کے بعد ہوتا ہے موو کرنا ہوتا ہے، عید کے بعد بچوں کو جب خاص طور کے ساتھ چھٹیاں ہوں تو وہ 1-2 ہفتہ بہت ہے. پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا تو بعد میں بچوں کے ساتھ بھی کچھ پروگرام اور ہمارے بھی کبھی گھر رہ لیں ان کے ساتھ بھی بچوں کو جی ہیں، اس طرح سے مینج کر لیا.
دیکھیں مجھے اس سلسلے میں نا قرآن کی آیات ہمیشہ میں نے گائیڈ لائن بنائی اور آپ سب کو بھی یہ ایڈوائز دوں گی. قرآن کیا سکھاتا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا پس جب، فَرَغْتَ تو فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ پس پھر محنت کر. ایک گول پورا ہونے تک، یعنی ایک چیز اچیو کرنے کے سے پہلے اگلی اپنے لیے لائن اپ کر لیں. آپ سب کو میں فیوچر کے لیے ایڈوائز کرتی ہوں. آپ کو چھٹیاں ملی تھیں اسکول سے، آپ کو قرآن سے چھٹی نہیں، آپ کو نمازوں سے چھٹی نہیں. آپ نیکسٹ ٹائم جب چھٹیاں ہوں آپ اپنے گھروں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے نیبرہڈ میں شارٹ کورسز کریں. ٹھیک ہے آپ کو روٹین میں صبح اٹھ کے جانا مشکل لگتا ہے بچوں کے ساتھ، آفٹر نون میں کر لیں آپ. میں خود سوچتی تھی کہ جب میں نے رمضان کے بعد 2 بڑے کورس کرائے ہیں اس دفعہ، ایک کروایا جرمنی میں برلن والوں کو جس میں ہم نے ایک بک پڑھی ہے ورک کی اہمیت، اور دوسرا کرایا لندن میں ہڈن پرلز. 2 بڑی پوری کتابیں پڑھائی ہیں، باقی چیزیں تو اور ہیں، اور ایک اور بھی کرایا ابھی مجھے بات کے دوران یاد آ رہا ہے، وہ کون سا تھا؟ شاید یہی بک کی تھی. اب جب یہ چھوٹے چھوٹے کورسز میں نے اپنے لیے رکھے نا تو اس سے فائدہ کیا کہ میں مستقل ان ٹچ رہی. اگر میں آپ کو مستقل روح القرآن میں نہیں پڑھا پا رہی تو میرے لیے سائڈ کی چیزیں نکلے، ٹرپس ہو گئے، 5-6 ٹرپ ہو گئے، کتنے جگہوں پہ ہو گئے. تو آپ لوگ اپنے لیے اب خاص طور پہ جب ہم ماشاء اللہ قرآن کی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم آدھے سے اوپر جا چکے ہیں قرآن پہ، تو اب کیا کریں؟ اپنے لیے چھٹی کو اس طرح چینج کریں، آلٹر کر لیں. مثلاً آپ کو 1 مہینے کی چھٹیاں تھیں تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ 4 دن ہفتے میں 4 دن کم از کم فیس کا کوئی ایک اپنے نئے دوستوں میں ساتھیوں میں کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہماری روٹین لائف شروع ہوتی ہے نا تو ہمیں وقت نہیں ملتا، یہ بھی تو آپ مانتے ہیں نا، جی صبح سے ادھر تھے شام تک پھر گھر گئے کیا کریں. تو چھٹیوں میں آلویز مومن جو ہوتا ہے نا وہ نیکی کے موقع ڈھونڈ لیتا ہے، اور آپ جیسے وہ آپ کو ایک مثال بتائی تھی کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ گناہوں کے موقع نظر آئیں اور اس کو بندہ چھوڑے، بلکہ گناہوں نیکیوں کے موقع بھی نظر آئیں. تو اپنے لیے آج اس چھوٹے سے سیشن سے یہی فائدہ لیں کہ میں نے آج کے بعد کسی سے نہیں پوچھنا، میرے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکلیں نیکیوں کے مواقع. اور مجھے بہت سارے لوگ سکھاتے ہیں خود بھی، جیسے میں آپ کو بھی سناتی ہوں. آج ہماری ایک ساتھی یہاں سے کہیں باہر جا رہی ہیں اپنے پرسنل وزٹ کے ساتھ. جب انہوں نے یہ پلان بنایا تقریباً ایک مہینہ پہلے بنایا ہوگا، تو مجھے انہوں نے جرمنی میں فون کیا، میں فرانس میں تھی، کہنے لگی کہ فلان ڈیٹس پہ میں فلان جگہ جا رہی ہوں، کیا آپ وہاں آ سکتی ہیں؟ میں نے انہوں نے کہا میں تو وہاں سے ایک ہفتہ پہلے آ رہی ہوں تو مشکل ہوگا. خیر کرتے ہوئے کہنے لگی پھر جو بھی ہو، پھر وہی بات، کیا فون پہ آ جائیں گی؟ میں نے کہا انہوں نے انڈیا کی کسی ایک سسٹر سے ہیلپ. ایک لیکچر انہیں دنوں میں میں نے دیا ابھی انگلینڈ کے ٹرپ میں، علم عمل میں کیوں نہیں ڈھلتا، علم یا عمل کے آئینے میں کچھ ایسے. انہوں نے آج آپ دیکھیے گا فلائر آپ کو گروپس میں بھی آ جائے گا، وہاں کس نئے شہر جا رہی ہیں، گھومنے جا رہی ہیں، کوئی رشتے دار نہیں. انہوں نے ایک میسج بنوایا ہمارے پلیٹ فارم سے کہ اس شہر میں کوئی سسٹر جو نور القرآن سے سنتی سکھاتی ہے وہ ہے، کچھ مل گئی. مجھے کچھ نہیں پتا، یہ مجھے کچھ باتیں بعد میں پتا چلی. خیر انہوں نے خود سے ایک بندی وہاں اس شہر کی لوکل ڈھونڈی، اس کو فون کیا، میں اس شہر میں آ رہی ہوں، میرا دل کرتا میں آؤں تو میں کوئی یہاں صدقہ جاریہ کا کام کروں. ظاہر ہے وہ تو جانتی تھی، اس نے کہا نو پرابلم. میرے اس کے گھر پہ انہوں نے درس رکھا ہے، اور مجھے کل پچھلے ہفتے تک بتا رہے ہیں کہ شاید 100-125 لوگ آئیں گے. وہ سسٹر جو ان کو ملی وہ کوئی بہت ہی سوشل تھی، اب وہ درسوں لیکچر پلے ہونا ہے، میں نے یہاں سے آخر میں 5 منٹ بات کرنی. یہ میں صرف کیوں سکھا رہی ہوں؟ نیکیوں کا موقع ڈھونڈے. تقوی یہ کہ نیکی کا موقع ڈھونڈے. اور یہ میں آپ لوگوں کو فری کرتی ہوں اس پہ ابھی، اس فیل الجنہ 2015 کو، کہ یہ آپ سے جو اس وقت بات کرنا تھا نا، یہ بھی نیکی کا موقع جو مجھے نبیلا نے دیا اور میں نے اویل کیا. میں ادھر ایک اور کلاس کے دوران میں بات کر رہی ہوں، اور چونکہ چیز کا انتظار تھا تو میں نے پیلٹو کھول کے رکھا ہے، تو بیچ میں نبیلا کا یہ میسج آ گیا کہ آپ ہمیں 10 منٹ لیتی ہیں. تو دیکھ لیں نبیلا، میں نے 10 نہیں لیے بلکہ 6.5 منٹ لیے ہیں. تو یہ نیکی کا موقع اویل ہو گیا نا. کیا آپ جو آن لائن سن رہے ہیں آپ نے ان 6 منٹس میں کوئی فائدہ اٹھایا؟ یا دیکھیں عائشہ ہسٹن سے بھی بات کر رہی ہیں، سنوبر میرا حال ہے آج کل یو ایس اے میں، اور عائشہ طاہر جو ہیں اس وقت میرا حال ہے ملیشیا سے بات کر رہی ہیں. اب یہ مجھے نام کیوں یاد آ گئے؟ کیونکہ میں دیکھا ہوا ہے. تو دعا کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی نیکی بہت بڑی نیکی بن جائے اور ہم بہترین کام کریں. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ مائک لے لیجئے، آپ کو فری کرتے ہیں.
جزاکم اللہ خیر استاذہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسا لگا آپ سب کو سرپرائز؟ کیونکہ استاذہ جی کلاس میں آئے ہوئے تھے تو ان کو ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے ٹائم دے دیا. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے، اور جو چیز ہمیں انہوں نے بتائی ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. تفسیر میں میں ایک منٹ کے بعد توڑ لوں گی، ابھی ان شاء اللہ آپ کا لائیو سیشن ہے سسٹر عائشہ کے ساتھ، کیونکہ تفسیر میں مجھے اتنے زیادہ بتانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. جو سیکھ رہے ہیں ابھی جیسے استاذہ جی نے بولا اس کو عمل میں لے کے آئے، کیونکہ ابھی جو سورہ الحاقہ ہے وہ آپ کو خود ہی پتا ہے کہ اس میں اتنی چیزیں استاذہ جی نے بتائی ہیں. تو پلیز ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس کو عمل میں لے کے آئیں، تو واقعی یہ تھوڑا سا جو ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کو غنیمت جانیں. جی سسٹر عائشہ ہینڈ ریز کریں، میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، کیسے آپ لوگ سب؟ امید ہے خیریت سے ہیں. اور الحمدللہ استاد جب لائیو آتے ہیں اسپیشلی، ویسے تو ہم قرآن سے ہی فائدہ اٹھاتے ہی رہتے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن ایک اپنی پرسنل فیلنگ ہوتی ہی ہے. تو نو ڈاؤٹ الحمدللہ سبھی کو الحمدللہ اچھا لگا ہوگا اور فریش ہو گئے ہوں گے. آپ کا حال پوچھا تو مجھے لگا اور زیادہ فریش ہوں گے الحمدللہ. ٹھیک، تو انشاءاللہ جی بالکل موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. اور جب ہم کسی دوسرے کو ایسے کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دل چاہتا ہے نا کہ ہم بھی اس طرح سے، ہم کیوں پیچھے ہٹیں کسی چیز میں، میں کیوں سستی کروں. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر ہم اپنی تجوید کے سیشن کو دیکھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم سورۃ الملک کو حفظ کر رہے ہیں. کون اسٹوڈینٹس آج ریڈی ہیں؟ جی جوش آتا ہے. کون اسٹوڈینٹس ریڈی ہیں آج سنانے کے لیے اپنا جو لیسن لاسٹ تھا؟ ہینڈ ریز کریں. یس آپ لوگ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں نا رائٹ, ایسا تو نہیں کہ بھول گئی ہو یا یہ کہ اب آپ تھوڑے سے دو تین منٹ گزر گئے تو پھر سے مشکل ہو رہی ہے تو مس نہ ہو جائے. یس ذرا سا بھی پیچھے ہٹنے لگے تو اپنے آپ کو واپس سے کہتے ہیں کہ گیدر کر لیں کہ یس میں پیچھے کیسے ہو رہی ہوں, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ ان شاء اللہ تعالیٰ رائٹ. ٹھیک ہے سو ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یس سسٹر سسٹر جی 36 مسلم ان شاء اللہ آپ اسٹارٹ کریں, میں مائک فری کرتی ہوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. جزاک اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. سو ماشاء اللہ گڈ, ماشاء اللہ حفظ تو آپ کا اچھا, اس میں مسٹیک نہیں ہے ورڈ کی مسنگ کے لحاظ سے. اس کا تھوڑا سا دیکھیں تجوید کے کچھ لیٹرز جو کہ مخرج کے لحاظ سے ہیں, جیسے جب آپ ریڈ کرتی ہیں آئی 23 اور اس میں جب آپ اسٹاپ کریں گی ول اف ایدا تو ہا کو ڈی پر ہا جو اکثر حلق سینے کے قریب والی جگہ سے نکل رہا ہے وہی ادا کریں. ول اف ایدا دہ, ناٹ ول اف ایدا دہ نہیں بلکہ دہ, اس طرح ڈیپ ساؤنڈ ہو. اسی طریقے سے آئی 26 قل انما العلم عند اللہ جب یہاں اسٹاپ کریں تو یہاں پر بھی آپ ہا کو ہا نہیں دیں گے, کیونکہ ہا اگر دیا تو وہی بات ہے کہ مخرج آپ نے چینج کر دیا اور مخرج آپ نے چینج نہیں کرنا ہے. عند اللہ رائٹ. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ساکن حروف پر قلقلہ نہ کریں, ایک سائڈ پوائنٹ ہے. جب ہم کہتے ہیں والابصار والافئدہ یہاں ان دو ورڈز کے اندر صرف با پر قلقلہ کرنے اور کہیں نہیں, جیسے ول ول نہیں بلکہ والابصار, اس طرح سے والافئدہ رائٹ. حمزہ اور ساکنہ دونوں ہی پر آپ نے ٹھہر کر آرام سے ادا کر کے پھر نکلے آگے آگے بڑھیں. ول اف ایدا اس طریقے سے. سو یہ ایک پوائنٹ تھا. اور تیسری بات یہ کہ جب عین کو ادا کریں اس کو بہت اسٹرانگ نہیں کریں, جیسے آئندہ آئندہ کہنے میں بہت اسٹرانگ ہے, اس کو تھوڑا سا لوز رکھ سکتے ہیں. آئندہ 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 اس طریقے سے کہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہے. سو جزاکم اللہ خیر کثیر. نیکسٹ آر ایم 12 آپ مائک لیں.
ہاں جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى حاز الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. جزاكم الله خير.
وحقی خیر الحمدللہ. گڈ سسٹر عائشہ, گڈ ریسائٹیشن. آئی فیل کہ آپ کی ہیلتھ میں بھی کوئی مسٹیک نہیں ہے. ایز فار ایز جیسا میں نے سنا ہے اس لحاظ سے لہنے چلی میں بھی الحمدللہ کوئی مسٹیک نہیں ہے. سو گڈ الحمد للہ بارک اللہ. تھوڑے سائڈ پوائنٹس ہیں بٹ آف کورس آئی ایم ناٹ جسٹ گوئنگ فار دیم رائٹ ناؤ. مگر تھوڑا بس اس دھیان کر اس بات کا دھیان رکھیں لیٹرز کو اوور اسٹریس کہیں بھی نہیں کریں. کوئی لیٹر جیسے نارمل اس کی جو صفات آپ پڑھ چکے ہیں لیٹرز کی اسی مطابق اس کا مخرج لگائیں, بہت اسٹرانگ نہیں کریں. سو ریسٹ از گڈ. یس نیکسٹ نیکسٹ ایس ایس 41 آپ مائک لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أزرعكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. جزاك الله خير.
Good, alhamdulillah, yes. Good reading. I would say ki koi mistake nahi thi. So, mashallah, good, alhamdulillah, hifz aapka acha tha. Next, inshallah, main sisters ko mauka de rahi hoon. Aap mein se jo ready hai, please mic liye. Phir otherwise, hum apne lesson ko proceed karenge. Theek hai, main mic free kare. Jo bhi ready hai, aur aap dekh rahe hain ki aap se pehle wala nahi le raha hai. So, aap mic liye.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن جزا. گڈ الحمد للہ گڈ ریڈنگ. تھوڑا مخارج میں ہے آپ کی تھوڑی سی مسٹیک, ایسی نہیں ہے کہ بالکل ہی لیٹر پہ لیٹر تبدیل کرنے والی ہو. سو دیٹ از وائی الحمد للہ از گڈ انف. یس ان شاء اللہ نیکسٹ سسٹر آپ مائک لیں. ٹھیک ہے. سو جزاک اللہ خیر کثیر واحسن جزا. آئی تھنک دونوں سسٹر کے مائک میں کوئی ایشو ہے. تو کیونکہ ہم اپنا نیکسٹ لیسن لیں گے جو کہ سورۃ الملک لاسٹ لیسن ہے. اینڈ الحمدللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ اس کو یاد کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کا احسان ہے کہ ایک اچیومنٹ ہے کہ اگر ہم نے یاد کر لی ہے اس کو صحیح طریقے سے. قرآن بہت اچھا بہت جلدی یاد ہو بھی جائے نا تو اس کے بعد یہ کہ اگر آپ اس کو ریوائز کرتے رہیں گے تو ان شاء اللہ آپ کو یاد رہے گا, ورنہ بہت جلدی ہم بھول جانتے ہیں اس کو. تو ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الملک آیت نمبر 27 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ٹھیک ہے لیسن ہمارا اتنا ہی ہے. ایک دفعہ اس کو میرے ساتھ ساتھ ریڈ کر سکتے ہیں. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
وَوَكَّلْنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ.
سو انشاءاللہ ٹیک دس لیسن, پریکٹس کریں, یاد کریں بہت زیادہ, اور جی اللہ تعالیٰ آسان کرے سب کے لیے یاد کرنا بھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید آگے سے آگے ہم اپنی کوششوں میں بڑھتے چلے جائیں. پیچھے جانے کا سفر اچھا نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو بچائے. آمین. ٹھیک ہے, سو جزاکم اللہ خیر. پھر ہی کنکلوڈ کریں گے نیکسٹ سورت سجدہ. ان شاء اللہ ویل ڈیسائڈ کہ ہم نیکسٹ ٹائم کیا کرتے ہیں, آپ سب سے ان شاء اللہ مشورہ لے کے پھر اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو فی الحال کے لیے کہ نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ آپ دیکھیں سب لوگ اس کو ریوائز کر کے آئیے, پھر ان شاء اللہ کریں گے. اوکے, جزاکم اللہ خیر. کثیر وقت مجزا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ, مبارک ہو ماشاء اللہ کی سورہ الملک جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے, لیکن جو ہے مین تب ہی ہوگا جب آپ سب کو یہ یاد ہوگی. تو کوشش کریں, فور ڈیز ہیں. سب سے جیسے بیسٹ ٹپ جو آپ کو پہلے بھی سسٹر عائشہ نے بتائی تھی, اپنی نمازوں میں اس کو پختہ کریں. جتنا زیادہ آپ اس کو ہر نماز میں کچھ آیات رکھ لیں, فجر میں, ظہر میں, عصر, مغرب, عشاء, کیونکہ اگر ان کو ڈیوائڈ, کیونکہ 30 آیات ہیں, اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ ہم نے اس کو پورے کو کرنا ہے, تو یقین کریں. اور اگر آپ ہر رات کو ڈیلی, کیونکہ آپ اس کا فضیلت کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. دوسری اور دو صورتوں کا بھی ہے, جیسے سورہ زمر اور بنی اسرائیل ہے, تو لیکن چلیں ہم سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو اپنی ایک روٹین بنائیں. ٹھیک ہے, جن دونوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی, آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہونا چاہیے موبائل, ماشاء اللہ بھی سب کے پاس ہوتا ہے, اس کو سنا کریں, کیونکہ جتنا سنیں گے کسی بھی اچھی کاری کی آواز میں, اتنی زیادہ ہماری ریسائٹیشن جو ہے نا اس میں پختگی آتی ہے, ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, اب ان شاء اللہ آپ لوگ 15 منٹ کی بریک لے لیں, اس کے بعد ان شاء اللہ ہم لوگ گرامر کریں گے, گرامر اور ساتھ ہی بک جو ہے جنازے کی مثال. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو ہم پاس ہو گئے نا, لیکن قیامت کے ان دوا کو
قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طہر ذاتی, قرآنی عصمت امری, قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طہر ذاتی, قرآنی عصمت امری, قرآنی طوق نجاتی.
آیات اللہ حمدتنی, غمرتنی بالبرکات, تحفظنی من همزات الشیطان ومن زلات.
آيات الله حملتني غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إلا القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي, يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآن حیاتِ انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیاتِ انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوایا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات قرآن ہمارا رہبر ہے،
قرآن ہوا ہے نازلوا، محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازلوا، محبوب نبی مرسل پر، دیکھ ذرا تو مسکن کو، سینہ نبی انور ہے،
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا
منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، حق بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے،
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
برکت ہے نزول بدلی ہے روح اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روح اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے،
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے،
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے،
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے،
نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے،
قرآن حیات انسان ہے،
قرآن ہمارا رہبر ہے،
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
اللهم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
قرآني نبض حياتي
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا رقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی بریک سے واپس آ گئے آپ لوگ جی باقی لوگ کدھر ہیں اچھا ابھی یہ لنک آپ کو سینڈ کر رہی ہوں تو ان شاء اللہ تعالی پیج نمبر 79 پیج اوپن کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو جو ہے 78 جو ایکسرسائز ہے جو ایکسرسائز نمبر 8 وہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ٹیوزڈے کے تک لازمن کرنی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم مس کرتے ہیں پیج نمبر 79 ٹھیک ہے اوپن کر لیں اور پلیز یہاں پہ ون ٹائپ کریں تو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمر بالخیر آمین رب العالمین کیسی لگ رہی ہے گرامر سمجھ آ رہی ہے
سب کو. جی سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو الحمدللہ. اچھا گرامر کیوں کر رہے ہیں, گرامر کیوں کر رہے ہیں, یہ میں اس لیے بار بار سوال کر رہی ہوں کہ میں آپ کو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے آپ کو قرآن کی ٹرانسلیشن کرنے میں, جب آپ کو ٹیسٹ وغیرہ ملتا ہے تو سمجھ آتی ہے, ٹینس کا پتہ ہو رہا ہے. جی بالکل, یاد نہیں رہتی, یاد اس لیے نہیں رہتی کیونکہ ہم پریکٹس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بیٹر انڈرسٹینڈنگ. دیکھیں آپ نا, اگر آپ لوگ نوٹس لے رہے ہیں نا, تفسیر کے نوٹس لیتے ہیں, ریوائز نہیں کرتے. جی ریوائز بھی نہیں لیتے, نوٹس بھی نہیں لیتے. 3 days کی کلاس کے بعد کتابیں بند, بس چھٹی ہو گئی جی, بس بچوں کی طرح اٹھ کے بس آپ کچھ بھی نہیں کرنا, ایسے ہی ہے جی. مجھے بتائیں ایسے کرتے ہیں نا, تو یہ نہیں نہ کریں پلیز. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بولوں, اگر ابھی آپ اس کو نہیں کریں گے, یقین کریں ایڈوانس کورس میں جب ہم نے ایڈوانس لیول کی شروع کریں گے گرامر, پھر آپ سب کو بہت مسئلہ ہوگا جو ایڈوانس کورس میں جا رہے ہیں, کیونکہ پھر آپ کو دوبارہ سے نہیں کرنے پڑے. ریوائز کریں, آپ کو میں لنک سینڈ کرتی ہوں, آپ کو بتایا ہے ایپ پہ بھی ہے, زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ بھی نہیں لگتے ریوائز کرو, اتنا آسان ہے. صرف آپ کو پڑھنے کی ضرورت, صرف پڑھیں, آسان ہے, سمپل. اس کو پڑھنے, اس کی ایگزامپلز اتنی اچھی ہے, مفتاح القرآن بک ہے, اس میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیٹیل میں ہم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف اس کو سمپل ہم لوگ لیں گے, اس کو ہم کریں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا, تو میں آپ سب سے پھر دوبارہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز پلیز لازمن اس کو ریوائز کریں, اس کو سمجھیں. صرف آپ پڑھ لیا کریں, اگر ڈیلی جو بھی آپ کو ہوم ورک یہ دوں گی, جیسے آپ کو ایکسرسائز دی ہے تو وہ پلیز مجھے لازمن سینڈ کیجئے گا, مجھے پتا چلتا ہے آپ کو کتنی سمجھ آئے. آپ کو پتا ہے جب آپ کو کرواتی ہوں پھر دوبارہ کلاس میں اس کو آپ کو ریوائز کراتی ہوں. اگر اس کے باوجود آپ نہیں کرتے تو فیوچر میں پھر آپ لوگوں کی پریشانی ہوگی, ایسے ہی ہوگا نا, پھر آپ لوگ کہیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب ہم کیا کریں. جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو تو ماشاء اللہ الحمد للہ, ان کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ریگولر ہیں, جو ماشاء اللہ شروع فرسٹ ڈے سے, سوائے 3-4 اسٹوڈنٹ کے کوئی ہوم ورک نہیں سینڈ کر رہا. تو جو سینڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, وقت میں, عمل میں برکت دے, جو لوگ نہیں سینڈ کرے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے. ٹھیک ہے, تو لازمی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, جتنا بھی سمجھ آتی ہے. جیسے ابھی ایکسرسائز نمبر آپ نے 8 کرنی ہے, دیکھیں ایکسرسائز نمبر 8 کا جتنا ہم نے لیسن پچھلا اس کو صرف ریوائز کر لیں, اسی کے اندر سے فل ان دی بلینکس ہے, لیسن کے اندر سے ہے, اس کو ہی کاپی کر لیں. ٹھیک ہے, تو پلیز ضرور کیجیے گا. ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 79, دوبارہ سے یہاں پہ میں آپ کو لنک سینڈ کر دیتی ہوں. پیج نمبر 79, لیسن نمبر 25, لم لما لن, 3 words ہیں. یہ کیا ہے, حرف ہے, اسم ہے یا فعل ہے؟ جی یہ جو 3 words ہیں حرف ہیں, ویری گڈ. یہ تینوں علامتیں فعل میں نفی کا مفہوم پاتی ہیں. ٹھیک ہے, نفی کے لیے ہر ایک استعمال کی وضاحت یعنی ڈیٹیل درج ذیل ہے. یہاں پہ ہم اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم لم کو دیکھ لیتے ہیں. اس علامت میں گزرے ہوئے زمانے میں یعنی پاسٹ میں کام نہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس کا ترجمہ نہیں یا نہ کیا جاتا ہے. اب اس کو ایگزامپل میں دیکھیں گے, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. لم یلد, لم نہیں یلد اس نے جنا, لم نہیں یعرفو انہوں نے پہچانا, اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں انہوں نے نہیں پہچانا. لم یعلم اس نے نہیں جانا, لم یخلق وہ نہیں پیدا کیا گیا, لم یلد ولم یولد اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا ہے. ٹھیک ہے, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے آپ کو صحیح بھی سمجھ آ جائے گی. پھر نیکسٹ ہے الم یعلم بان اللہ یرا, کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اگر ورڈ ٹو ورڈ کریں کیا, آ کا مطلب کیا ہے, کیا لم نہیں یا لم وہ جانتا یا جانا, بھی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یارا اسے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اگر ورڈ ٹو ورڈ کریں کیونکہ یار ہے نا, ہم نے پڑھا نا الف تا یا نون, جب بھی کسی حرف کے شروع میں مطلب ورڈ کے شروع میں لگ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے, یہ جو 4 words میں بتائے ہیں الف تا یا نون, اگر کسی بھی ورڈ کے سٹارٹ میں لگتے تو کیا ہو جاتا ہے, یہ
اسم ہو جاتا ہے، فعل ہو جاتا ہے یا حرف ہوتا ہے. جی پیج نمبر ہے 79. دوبارہ سے بتاتی ہوں جو ہم نے کیا نا، سورہ العلق کی آیت نمبر 14 کو کیا نا، الم یعلم بان اللہ یرا. اب یرا اگر اس کو میں نے ورڈ ٹو ورڈ کیا ہے، آ لم آ کریں کیا لم نہیں، یعلم وہ جانتا، بان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یرا وہ دیکھ رہا ہے، ورڈ ٹو ورڈ. اب یرا میں یا آ رہا ہے نا، تو یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یرا. جی آواز میری آ رہی ہے سب کو؟ فیل ہے، اسم نہیں ہے، فیل ہے. ٹھیک ہے نگر، کیوں فیل ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا فیل کی کیا پہچان ہے، جب بھی یہ فور چیزیں، فور حرف جو ہے نا، الف تا یا نون، ٹھیک ہے، یہ جب بھی کسی ورڈ کے سٹارٹ پہ آ جائیں تو ہمیشہ وہ کیا ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. یا اسم ہے، نہیں یا اسم نہیں ہے، یا کیسے اسم ہو سکتا ہے؟ یا آپ نے ریوائز نہیں نہ کیا ہوا، اس لیے سٹارٹ کے پیج نکالے، اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ فیل کی کیا بچانا، اسم، فیل اور حرف. ٹھیک ہے، اس کو نگت، جس جس کو نہیں پتا نگت، آپ نے یہ ہوم ورک کر مجھے بتانا ہے نیکسٹ کلاس میں کہ یہ یا کا الف نون کیا ہے اور کس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کیجیے گا، انشاءاللہ ہم کلاس میں نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے. یہ تو پرسن کا بھی بتاتے ہیں، الف اور نون، ہم، تا، تم، آپ یا وہ. ٹھیک ہے، مدارے، جی فعل مدارے ہے. ٹھیک ہے، صرف ہم نہیں نا، ہم نے اتنا کرنا ہے. فعل مدارے کس کو کہتے ہیں یہ بھی بتائیں. جی رضوانہ، فعل مدارے میں کیا آتا ہے؟ مدارے کیا ہے، کون سا ہے یہ، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ جی مدارے کیا ہے؟ حال اور مستقبل. ٹھیک ہے، پریزنٹ اور فیوچر. ویری گڈ، صحیح. ابھی لم کو ہم دیکھ رہے تھے، لم اس علامت میں گزرے ہوئے زمانے کا یعنی کام نہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ نہیں نہ کیا جاتا ہے. لم یلد، اس نے نہیں جانا. لم یعرفو، انہوں نے نہیں پہچانا. لم یعلم، اس نے نہیں جانا. لم یخلق، وہ نہیں پیدا کیا گیا. لم یلد ولم یولد، سورہ جو ہے اخلاص، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے کھول نہیں دیا تیرے لیے تیرا سینہ. ٹھیک ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، سورہ البلد، نہیں پیدا کیا گیا دنیا میں کوئی اس جیسا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں جیسے ہے علم نشرح لک صدرک، اگر اس کا آیت کا انالیسس کریں، آ سوالیہ آئے گا نا، کوشچن مارک آ جائے گا. ٹھیک ہے، سوالیہ یہ حرف ہے، لم نہیں حرف ہے، نشرح ہم نے کھول دیا. ٹھیک ہے، شرح کھولنا. اب نون آ رہا ہے نا سٹارٹ پہ، تو یہ کیا ہوگا، فیل ہے. ٹھیک ہے، پھر لکا تیرے لیے، یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کا دمائر ہے. جی نون ہم اور شرح فیل ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، لکا تیرے لیے، کیونکہ دمائر ہم نے پیچھے پڑھا تھا، لا کا پڑھا تھا، تو یہ لکا تیرے لیے دمائر ہے، لا جو ہے حرف ہے. صدر کا، تیرا سینہ، تیرا کا جو ہے دمائر ہے، صدر یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، سینہ جو ہے وہ اسم ہے جس میں کوئی زمانہ یا حرف نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، صرف کیونکہ وہ خود اسم ہے، اس کا کوئی اور چینجنگ اس میں ہو سکتی. ٹھیک ہے، صحیح. اب اگلا دیکھ لیتے ہیں، لما، اس علامت کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے میں کام نہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، البتہ اس میں بات کرتے وقت کی نفی ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوتا ہے. لما کا ترجمہ کیا ہے، ابھی تک نہیں. اب اس کو ایگزامپل میں دیکھیں گے، یہ ہے الفجر کی آیت نمبر 8، ولما سوری ولما يدخل الايمان في قلوبهم، الحجرات کی آیت نمبر 14 ہے، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. ولما، اور ابھی تک، يدخل، نہیں داخل ہوا الايمان، ایمان، فی میں، قلوبكم، تمہارے دلوں میں. ٹھیک ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم،
کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ٹھیک ہے, البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے. اب جو نیکسٹ ہے, ام حسب تم ان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جائے گے اور ابھی تک معلوم ہی نہیں کیا اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو, ٹھیک ہے, ابھی تک معلوم ہی نہیں کیا اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کے لیے, ٹھیک ہے. اتنی سمجھ آئے گی صرف ابھی تک نہیں, ان کی ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھیں, کافی سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے جی. نوٹ, کبھی لمحہ کا ترجمہ جب بھی کیا جاتا ہے, زیادہ انہوں نے کہا ہے ابھی تک نہیں ہے نا, لیکن انہوں نے کچھ میں کہا ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن جب بھی کرتے ہیں کیسے, پلما امبا اہم بی اسماہم البقرا, پس جب اس نے ان کو چیزوں کے نام بتا دیے, پلما قدینا علیہ الموت مدلہم, پس جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کو خبر نہ دی, اعلی موت الا دابۃ الارض, اور اس کی موت کی مگر ایک زمین کے کیڑے میں. یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دیکھیں, فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, بس جب اس نے جنا تو وہ کہنے لگی اے میرے رب میں نے لڑکی جنی. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اتنا ہی رکھیں, اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ کلاس میں دوبارہ سے اس کو ریوائز کریں گے. تھوڑا سا بس آپ کو اس لیے کروا رہی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے. بس یہی بار بار بولوں گی. جی بولیں کوشچن. جی بالکل پوچھیں آپ. جی سانیہ, دیکھیں یہ بس آپ لوگوں سے حساب سے جتنے میں کوشچن سانیہ لکھتی ہے اتنے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں لما لم اینڈ کن صرف فیل کے ساتھ آتا ہے. جی دیکھیں, اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے فیل کا سب سے جو سٹارٹ میں ٹاپک ہے نا, اسم فیل اور حرف, وہاں پہ آپ اس کو اس میں اندر ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کون سے حرف کس میں آ رہے, اس میں آ رہے فیل, اس کو چیک کریں, وہاں سے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ سے جو ہے یہ نیکسٹ ٹیوزڈے جب ہم ایکسرسائز کریں گے نا, اس کے فوراً بعد آپ کو میں اسی کا آپ مجھے یاد کرائیں گے تو اس کو ہم دوبارہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے, کیونکہ لا میں اور ما میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نفی کے لیے, ٹھیک ہے. نہیں میں انشاءاللہ یہ سارا انشاءاللہ اس کو میں اس کو کلاس میں دوبارہ سے آپ اس کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی میں نے اس کو صرف تھوڑا سا آپ کو یہ کروا رہی ہوں جسٹ کہ آپ کو تھوڑا سا یہ ذہن میں بیٹھے, تو ہم نیکسٹ کلاس اس کو دوبارہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم کتاب الجنائز جنازے کے مسائل دیکھتے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ پھر ہم بعد میں بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پھر اگلی بات کہ بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے, تو آپ کہیں گے کیا بیماری اچھی ہوتی ہے؟ جی بیماری اچھی ہوتی ہے. وہ بیماری اچھی ہوتی ہے جو بیماری بندے کو اللہ کے قریب کر دے, وہ تکلیف جو بندے کو اللہ کا قرب دے دے وہ بڑا خوبصورت ہوتی, کیونکہ بیماریاں اور تکلیفیں مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کرنے اور درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں. حدیث سنیے بڑی خوبصورت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس وقت آپ شدید بخار میں مبتلا تھے. یا یہ بھی نوٹ کریں اللہ کے نبی بھی بیمار ہوتے تھے. میں نے اس کیا آپ کو شدید بخار ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں یعنی آٹم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ سب نے فال سیزن تو دیکھا نا, ادھر آپ اپنا بیک یارڈ صاف کرتے ہیں چند گھنٹے بعد پھر پتے گرتے ہیں. اس طرح جسم پہ جو گناہ ہوتے ہیں نا بیماری میں جھڑتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ یہیں جھڑ جائیں؟ سچی بات ہے نا. یہاں تک روایت آتی ہے کہ مومن کو اللہ موت سے پہلے اس طرح پاک کر لیتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک بھی گناہ نہیں رہتا. دیکھیے دنیا میں ہم پہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا, اس کو بھگتنے اور ہماری مدد کرنے کے لیے بیسیوں لوگ موجود ہیں. انسان ہیں, محبت کرتے ہیں, نوکر بھی ہم رکھ لیتے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر ہم میں سے کوئی آپ نے کسی گناہ کے ساتھ قبر میں پہنچ گیا تو اللہ نے معاف تو کرنا ہے وہاں جا کے, تو قبر میں جب معافی کا ذریعہ کچھ عذاب بنیں گے تو اس وقت تمہارا حال کون پوچھے گا. کبھی بھی کوئی تکلیف آئے فکر نہ کریں. حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ جب کبھی زیادہ دن تک کوئی بیماری نہ آتی پریشانی نہ آتی تو پریشان ہو جاتے, کہتے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے, یعنی ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یو. کسی کی ٹیک کیئر کرنا کیا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو یا تو معاف کر دے یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کفارے بنا دے. آپ کہتے ہوں گے کہ اچھا اللہ مجھے تو ایسے ہی معاف کر دے بیمار بھی نہ کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کچھ اصول ہے, کچھ ضابطے ہیں نا, وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت عدل والے ہیں. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. آپ کہیں گے واہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے, غلط تو نہیں سنا میں نے. ہم کیا سوچتے ہیں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں. آج جب دیکھیں کسی کو دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھیں دلی بھی ملی تو کیا کہتے ہیں اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ کہتے ہیں نا. حالانکہ اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈینٹس ہیں اور ابھی ریسنٹلی سورت الانعام میں یہ کتنا ڈیٹیل سے پڑھا, سورت الاعراف میں بھی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خیر دے کے بھی آزماتا ہے اور شر دے کے بھی آزماتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورت تبارک کی دوسری آیت میں ہم روز رات کو پڑھ کے سوتے ہوں گے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. سورہ کہف کے بالکل شروع کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ زندگی اور موت اس لیے کہ اللہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو. تو دیکھیے اس کو بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہ جو نعمتیں آتی ہیں بس یہ اللہ کا انعام ہے ہم پہ. نہیں, بعض نعمتیں اللہ کا غضب ہوتا ہے, پکڑ ہوتی ہے. کیسے, میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, تھوڑی سی طبیعت پہ ناگوار گزر سکتی ہے. آپ نے کبھی پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ گھر میں چوہا آ جاتا ہے نا, تو لوگ وہ چوہا پکڑنے کے لیے ایک پنجرا سا لگاتے ہیں اور اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں, چوہے کا فیورٹ فوڈ ڈالتے ہیں, گھی لگا کے روٹی جس کی خوشبو آئے, امرود لگاتے ہیں. کیوں, کیونکہ اس کو پسند ہے. اب آپ سوچیے کسی جگہ امرود کا ٹکڑا کسی ایسے ہی پندے پہ لگا ہوا ہے, چوہا آئے گا وہ کیا سمجھے گا, او واہ آج تو ٹریٹ ہو گئی. لیکن جو ہی اس کو کھانے کے لیے جائے گا اس کی گردن نچ جائے گی. بعض دفعہ اللہ ہمیں اسی طرح ہماری فیوریٹ چیزیں دیتا ہے, یہ بھی لو یہ بھی لو یہ بھی لو, اور ہم کہتے ہیں واہ سو بلیسڈ, بہت کچھ ہے. بلکہ بلیسڈ بھی نہیں کہتے, لکی کہتے ہیں, وی آر سو لکی. چھوٹی سی بات کہہ دوں, کوئی فتویٰ نہیں ہے لیکن بہت کامن ہے یہ بات ہمارے عام لوگوں کے بولنے میں, بہت لکی ہوں, گڈ لک, اٹس ناٹ فیئر. اسلامیکلی ہم کسی کو لکی نہیں کہہ سکتے بیکاز اس کے پیچھے جو مت ہے نا لفظ لک کے, اس میں شرک ہے. ہم کیا کہہ سکتے ایک دوسرے کو, سو بلیسڈ. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بیڈ لک, او بیڈ لک, بیڈ لک از نتھنگ. ہم کیا کہتے ہیں, تقدیر, قدر اللہ ما شاء فعل. تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں, آپ اپنے بھی اور بچوں کے بھی نوٹ کریں اور ان کو نکال دیں, بس چینج کر لیں. لک کو بلیس میں کر دیجئے, بیڈ لک کو آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے آزمایا گیا ہوں یا میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے. اٹس اے فتنہ, از اے ٹرائل, نہ کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیمار بندے کو جو بینیفٹس ملتے ہیں اس میں ایک بینیفٹ کیا ہے کہ بیماری کے دوران بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جلدی سے نوٹ کر لیں, ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری بھی قبول ہو. پہلا شخص کون ہے, مظلوم, یہاں تک کہ بدلہ لے لے. یہاں تھوڑا سا اس پہ بات کروں, ہم عموماً دکھی ہو جاتے ہیں جب لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں, فلاں نے میرے سے زیادتی کی, بھائی نے زیادتی کر دی, بہن نے بات کر دی. دیکھیے ظلم یہ نہیں ہوتا کوئی کسی کو ہاتھوں سے اور ڈنڈوں سے پیٹے, ظلم یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے کسی کے لیے برا نہیں سوچا اور اگلے نے آپ کو برا مائنڈ کر کے, آپ نے بڑی خوشی میں دعوت کی سب کو بلایا اور کوئی ایک گھر میں بیٹھ گیا ناراض ہو کے, جی میں تو نہیں آتا یا میں تو نہیں آتی, تم نے مجھے پوچھا نہیں, بلا لیا اور پوچھا نہیں. مثال ہے, اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو یہ بیٹر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے بجائے اس کے کہ کوئی آپ سے کرے. زندگی میں آپ دیکھیں کہ ایک اصول سیکھ لیں, کوئی آپ پہ زیادتی کرے اٹس بیٹر دین آپ کسی پہ زیادتی کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے, سیئنگ ان کی, کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں. آئی لائک دس کہ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ جب میں قیامت کے دن جاؤں تو میں مظلوم ہوں رادر دین کیا ظالم. تو ظالم نہیں بننا, کسی کے اوپر زیادتی کرنا, بات کرنا. مظلوم بنی اور مظلوم کی دعا تو ویسے بڑی قبول ہوتی ہے. دوسرا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے, حاجی, حج کر کے آنے والا, یہاں تک کہ گھر واپس لوٹے. یعنی حج کرنے سے لے کے گھر آنے تک کا جو ڈیوریشن آف پیریڈ ہے اس میں جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تیسرا مجاہد, مجاہد کی دعا جب تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو مجاہد نہیں ہیں, تو بن سکتے ہیں آپ. دیکھیں مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, اور جہاد کہتے ہیں محنت کو. اور محنت کون سی چیز ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا صرف تلوار پکڑ کے محنت ہوتی ہے؟ آپ اس وقت یہ نوٹس لینے کی کوشش میں نا, تو قلم پکڑ رہے ہیں نا, کبھی آگے نکل جاتا ہے, کبھی پیچھے نکل جاتا ہے, کبھی نوٹ نہیں کر پاتے, یہ بھی ہے. یعنی علم کا جہاد بھی ہے. آپ اللہ کے دین کا غم لگا لیں اپنی ذات کو, آپ سوئے ہوئے بھی مجاہد ہیں انشاءاللہ. فکر لگا لیں کہ اللہ میں نے تیرا دین عام کرنا ہے, میں نے لوگوں کو آگ سے بچانا ہے, خود بھی عمل کرنا ہے, دوسروں کو بچانا ہے. تو ایسے بندے کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ کو اگر میں واقعات سنانے لگ جاؤں کہ اللہ نے کیسے صحابہ کی دعائیں قبول کی, سبحان اللہ, گھر سے کہہ کے جاتے تھے کہ میں نے اس طرح کی موت لینی ہے, اور ایسی موت آ گئی. سات دن ماس یاد آ گئے مجھے کہ غزوہ خندق میں ان کی یہ جو کلائی نا, یہاں سے ان کی رگ کٹ گئی تھی اور خون نکلا. اور آپ کو پتا کہ میں اس طرح کے علاج نہیں تھے, تو اتنا خون نکلا کہ جان نکلنے کا اندیشہ تھا. تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ ابھی مجھے نہیں مرنا. اس جنگ میں یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے خیانت کی تھی, غداری کی تھی, تو کہنے لگے جب تک میں یہود کا انجام نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ دینا. اللہ کا حکم دیکھیے کہ وہ خون خود بخود بند ہو گیا. پھر وہ جنگ پوری ہوئی, اس کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ ڈے حکم دیا بنو قریظہ کی طرف جانے کا. جب وہاں گئے, لمبی کہانی ہے, لیکن اوور آل ہو گیا کہ وہ لوگ سرنڈر ہو گئے. جب ان کو پکڑا گیا تب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے. تو جو یہود تھے نا, ان کا حضرت بن معاذ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, مطلب دوستی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمیں تھوڑی سائٹ دیں گے. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ جو بھی ہمارے بارے میں سات دن ماس فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. آپ نے ان کو بلایا, یہ اس طرح سے ان کو پکڑ کے لوگ لائے, تو ان سے پوچھا. انہوں نے بہرحال جو ڈیسیزن دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سات جو فیصلہ تم نے کیا ہے نا, ساتویں آسمان پہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا. یعنی ویریفائی کر دیا. خیر جب وہ جنگ پوری ہوئی, سب یہ معاملہ رفع دفع ہوا, اینڈز اپ ہوا, تو دیکھا ایک دم خون کی دھاریاں چل رہی ہیں مسجد نبوی سے باہر کی طرف. دیکھا تو وہی زخم جو پچھلی جنگ میں لگا تھا وہ پھوٹا, اور پھر اس کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہوئی. سبحان اللہ. تو اللہ بہت قدر کرتا ہے. صحابہ گھر سے کہہ کے جاتے تھے, ایسے لگتا تھا جو یہ کہہ کے آئے ہیں منو ان اللہ نے ویسے ہی کیا. تو مجاہدین کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. اس لیے کبھی کسی ایسے بندے کی آہ نہیں لینی چاہیے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو. بعض دفعہ ہم اس پہ الزامات لگا دیتے ہیں, باتیں کر دیتے ہیں. دیکھیے بندے کے دل سے بھی نکل جاتی ہے نا آہ, تو پڑتی ہے بہت سخت قسم کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ چوتھا وہ شخص ہے مریض, جب تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اب آپ بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں مریض دعائیں قبولو, تو مریض بننے میں کیا رہ جائے؟ ایک تو مریض ہونا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مریض بننا. جب بھی بیمار ہو میکسیمم ٹائم دعاؤں میں گزارا کریں, اپنی تکلیفوں کو یاد کریں, دوسروں کے لیے کریں, اپنے لیے کریں. پھر اسی طرح پانچواں وہ شخص ہے جو بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے. مثال ہے کہ جیسے یہاں آج ہمیں فرزانہ نہیں دکھ رہی, تو ہم سب کہتے ہیں آئے فرزانہ کے لیے دعا کرتے ہیں. یا جیسے ہماری ایک بہن ہے, ان کے ہسبینڈ کی طبیعت تھوڑی خراب ہے, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو صحت دے دے. تو اب وہ نہیں ہے نا ادھر, تو غائب کے لیے جو دعا کرنا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم سب اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بہنوں بھائیوں میں جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ان تمام دعاؤں میں سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کے لیے بھائی کی غائبانہ دعا ہے. یہ بحقی کی روایت ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ان چیزوں سے مجھے اور آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ بیماری بری نہیں ہوتی. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا علاج کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے, یہ بھی تو کوشچن ہے نا. تو دیکھیے نمبر ایک, علاج کرانا سنت ہے, لیکن علاج کے لیے غلط یعنی حرام چیزیں استعمال نہیں کر سکتے. روایت ہے حضرت اسامہ بن شریک سے، کہتے ہیں کہ بعض بدوؤں نے عرض کیا، یعنی دیہاتی تھے، کہ اللہ کے رسول کیا ہم علاج کروائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج کراؤ، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ دی ہو، یعنی شفا نہ ہو یا فرمایا کہ دوا نہ ہو سوائے ایک بیماری کے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے، یعنی ایک بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں ہے باقی سب کی ہے، کہا اللہ کے نبی وہ کیا ہے، کہا بڑھاپا. جتنی مرضی خوراک کھا لو، دوائیں کھا لو، آپ جو کر لو وہ آ کے رہے گا. ٹھیک ہے، پھر اگلی چیز، اس میں چند روایتیں اکٹھی نوٹ کریں پھر اس میں بات کریں گے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، احمد، ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ، چار کتابوں میں یہ روایت ہے. اللہ کے نبی نے علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، حرام نہیں کرنا استعمال، کیونکہ حرام میں کبھی شفا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی چیز، اب آپ کے ذہن میں کوئسچنز ہوں گے، شراب، الکوہل اور اسی طرح بعض دفعہ مریضوں کو سلانے کے لیے اگر کوئی اس طرح کے ٹرینکلائزرز ہیں، تو چھوٹی سی بات ہے، حدیث کے الفاظ ہی عربی کے بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، گندی اور ناپاک چیز میں کبھی شفا نہیں ہو سکتی. اگلی روایت سے اور بھی تھوڑی کلیئر ہوگی بات. عبد الرحمن بن عثمان سے روایت ہے کہ ایک طبیب یعنی ڈاکٹر یعنی حکیم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں استعمال کرنے کا مسئلہ پوچھا، یعنی فراک، کیا اس کو علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اسے مارنے اور دوا میں ڈالنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے، فراک، اسے پتہ چلتا ہے نا، جیسے کچھ ناپاک جانور ہے، گندے چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے، بعض ان کے جسم میں ایسے انزائمز ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ بیماریوں میں دواؤں میں یوز کرتے ہوں، تو وہ نہیں کرنے چاہیے. پھر اگلی روایت طارق بن سویت جعفی سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے اس کے استعمال سے منع فرمایا، اس کا بنانا ناپسندیدہ فرمایا. حضرت طارق نے عرض کیا میں دوا تیار کرنے کے لیے شراب بناتا ہوں، یعنی جسٹ فار دی میڈیکل پرپز، تو آپ نے فرمایا شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ سوچیں گے کہ پھر آج کل تو دوائیں ہم پیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے اور ہوتی ہیں. سمپل سا ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے، ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن، ٹھیک ہے، آئیڈیل سچویشن، ایک آئیڈیل مومن ہوتا ہے بالکل انٹچڈ، پیور فطرت پہ، فطرت سلیمہ، توحید، لا الہ الا اللہ، پانچ وقت نمازی، اس کو اللہ ان چیزوں سے کبھی شفا بھی نہیں دے گا کیونکہ وہ طیب ہے، پاک ہے، وہ کبھی لے گا بھی نہیں. اب رہ گئی بات دوسرے، ہم جیسے چون چون کے مربے، مکس اپ مکسچرز، ہر کوئی اچھی باتیں کچھ بری باتیں، تو اب اگر وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو صحت ہو جاتی ہے، تو آپ کہہ لیں کہ ان کے جسم کے اندر جو گندی چیزیں گئی ہوئی تھی نا، اس کی وجہ سے اس گندگی سے آرام مل گیا. میرا بات سمجھ آئیے، اگر آپ پیور ہیں تو آپ کو کبھی بھی خبیث چیز سے فائدہ نہیں ہوگا، امپیور سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے گوروں کی دوائیاں ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر بھی شراب تھی اور شراب گئی تو ٹھیک ہو گئے. وہ پک کا گوشت کھاتے تھے، اگر کسی دوا میں پک کے کچھ انزائمز، تو ان کو فائدہ ہوگا، لیکن آئیڈیل حالات میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس سے اپنا ذہن بس کلیئر کر لیجئے کہ کوئسچن کوئی ذہن میں ابھرے تو بس ہمارے لیے تو اللہ کے نبی کی بات کافی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کبھی کچھ سیرپس لیتے ہیں، کف سیرپس ہیں، کچھ بھی ایسے ہیں، تو میک شیور کر لیجئے کہ اس میں وائن یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جو کہ جسم کو تکلیف دے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرنے کا حکم دیا. اچھا، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، بخار ہوا اس کو نہلانا نہیں، موسٹلی مائیں یہ کرتی نا، ہم اور اپنے بچوں کو لپیٹ کے رکھتے ہیں، گرم کپڑے ڈالتے ہیں. اب ویسٹرن سٹائل میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ کپڑے اتار دو، کھلے کر دو، پانی میں ڈال دو، اور یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھٹی میں سے ایک بھٹی ہے، اسے ٹھنڈے پانی سے ختم کرو. ابن ماجہ کی روایت. اب آپ دیکھیں جن ڈاکٹرز نے آج کے دور میں یہ علاج نکالا ہے کہ مریض کو بخار کی حالت میں ٹھنڈے پانی میں رکھو، ان کو اگر ہم مسلمان یہ بات پہنچا دیں کہ ہمارے نبی نے بھی یہی کہا، تو کیا ان کا دل نہیں کھلے گا اسلام کے لیے؟ امید ہے نا کہ کھل سکتا ہے. تو ہمارے لیے کیا اس میں بات ہے کہ بخار میں شاور لیا جا سکتا ہے. اب آپ پھر تھوڑی سی بات میں کہوں گی کہ اب آپ کہیں گے ایک بچہ ہے اور اس کو بالکل ننگا کر کے اور آپ -20 اور آپ ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں، ایسا تو نہیں کریں گے نا. آلویز دیکھیے کہ چیزوں کو, پھر وہی بات کہوں گی کہ صحت مندی کے دنوں میں آپ کس طرح ٹریٹ کرتے تھے. آپ جن چیزوں کو بہت ڈھانک چھانپ کے اور بہت ہی زیادہ کیئرفلی کرتے ہیں, پھر بیماری میں بھی کیئر کیجیے, لیکن جو بچے بےچارے لوگوں کے کھلے پھرتے ہیں دیہاتوں میں ادھر ادھر, ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ایک دم ٹھنڈے پانی میں ڈالنے کے بجائے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہاتھوں میں کر دیں, اور بالکل ٹھنڈا نہ کریں, پہلے لیوک وارم پھر ریگولر وارم کرتے کرتے پھر ٹھنڈا کریں. آلویز گریجویلٹی کو زندگی میں رکھیے. اب ایک بچہ گرم بستر سے پورا نکلا, بالکل اس کی باڈی گرم تھی, آپ جا کے ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں, تو یہ تو عام حالات میں بھی نہیں ہم کرتے. ٹھیک ہے, تو ایپلیکیشن بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے اب جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون چیزیں ہیں کہ جو آپ بیماریوں میں یوز کرتے تھے. یعنی آپ کہہ لیں کہ اس وقت ہم طب نبوی کا ایک چھوٹا سا حصہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دل کے بیماروں کے لیے اللہ کے نبی نے کیا نامینیٹ کیا, کیا علاج منتخب کیا, تو دل کے مریضوں کے لیے حریرہ تجویز کیا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا تلبینہ دل کے مریضوں کے لیے راحت بخش ہے اور غموں کو ہلکا کرتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب تلبینہ اور حریرہ ہوتا کیا ہے, آپ کے ہمارے کلچر میں تو اتنا نہیں ہوتا نا, تو جو چھانے بغیر, جس کو آپ آج اوٹ میل کہہ سکتے ہیں نا, جو ہول ویٹ ہوتا ہے بغیر چھانے جو کے آٹے کا حلوہ بنتا ہے اس کو تلبینہ کہتے ہیں. یعنی فلی انرجیٹک ہے. اگر آپ تھوڑی سی میری بات سمجھیں, پاکستان میں ہم دلیا بناتے ہیں نا, آپ دلیے کی ایک قسم کر لیں, کیونکہ اس میں فل ویٹ بھی ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو گھی میں پکاتے تھے اور جس طرح سے بھی ہے, تو ایسی چیزیں اسٹرانگ کرتی ہیں دل کو. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اچھے سارے دل کے مریض ہیں وہ پھر تلبینہ اور حلوہ بنا کے کھائیں, لیکن یہ بھی دیکھ لینا کہ ساتھ شوگر نہ ہو اور بلڈ پریشر ہائی نہ ہو. اصل میں ایک موقع پہ کسی کے گھر میں صدمہ تھا, کوئی موت کا موقع تھا, کوئی بھی فوت ہوا, تو اس وقت آپ نے کہا کہ ان کو تلبینہ بنا کر بھیجو, اس سے غم ہلکا ہوتا ہے. اسے ایک بات تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں اس کا جسم پہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اس میں آتی ہے. پھر نمونیا کا کیا علاج ہے, اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہو جائے, چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے. اب نمونیا کا علاج کے اودے ہندی استعمال کرنے کی ہدایت کرتے تھے. اودے ہندی کے پڑھ کے سناتی ہوں. حضرت ام قیس بنت مخزوم کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کے حلق کیوں دباتی ہو, یعنی ان کا چیسٹ کیوں بند کرتی ہو, تمہیں اودے ہندی استعمال کرنا چاہیے, اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ان میں سے ایک ذات الجنب ہے. حلق کی بیماری کے لیے اسے ناک میں ڈالنا چاہیے, جبکہ ذات الجنب کے لیے منہ میں چبانا چاہیے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ذات الجنب کے پسلیوں کا درد, نمونیا میں آپ کو نا چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے, تو کیا پتا چلا اود آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے, جیسے جلانے کی چیز ہوتی ہے نا, اود سک نہیں ہوتا, بیسیکلی یہ درختوں کی چھال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اود بیسیکلی اس لکڑی کو عرب لوگ کہتے ہیں جس کو جلائیں تو خوشبو آتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہندی جو ہند میں ملتی ہے, تو بیسیکلی از جسٹ لائک اے جڑی بوٹی, آرگینک قسم کا ٹریٹمنٹ ہے. ہربل, جی جزاک اللہ خیر, یعنی ایک ہرب ہے یہ. ٹھیک ہے, ہربل ہے. تو اگر کسی کے مطلب حلق میں درد ہے, لائک مین جیسے تھروٹ پرابلم ہے, جیسے تھروٹ اس کا کھٹا ہو رہا ہے یا کچھ بھی, تو ناک کے راستے اس کو ڈالیں, اس کا پاؤڈر یا لیکوڈ بنا کے کچھ بھی. لیکن اگر نمونیا ہو تو اس کو منہ میں چبانا چاہیے. اب ہم لوگ نہ بھی کریں نا, آپ کو پتا ہے بہت ساری دوائیوں میں یہ چیزیں ڈلتی ہیں. آج اگر آپ ہربل چیزیں یوز کریں گے اس میں یہ ملیں گی. اسی طرح آپ میں سے کسی کو مائگرین کا پرابلم تو نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہوں گے. سر کا درد اس کو کہتے ہیں, درد شقیقہ بولتے ہیں عربی میں. اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوا کر کیا. پچھنے کیا ہوتے ہیں, کپنگ. آج کے دور میں تو اس کا بڑا رواج ہے نا, کیا بولتے ہیں اس کو, اور بھی ایک نام ہے, ہجامہ کرنا. ٹھیک ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں درد شقیقہ کی وجہ سے پچھنے کہتے ہیں کٹس کو, سوئی استرا یا بلیڈ وغیرہ سے خون نکالنا لگوائے. اسے بخاری نے روایت کیا. اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا ہجامہ اس کے بارے میں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں 2 طرح کی وینز ہوتی ہیں, ایک جس میں پیور بلڈ ہوتا ہے اور ایک جس میں گندا بلڈ ہوتا ہے. ایک دل کی طرف جاتی ہے ساری باڈی سے بلڈ لے کے گندا تاکہ جسم میں جو بھی گندگی ہوئی ہے اس کو دل میں جا کے اس کو کلین کر کے واپس لاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری دل کے اندر سے نکلتی ہیں وہ کلین ہوتی ہیں تو پچھنے جو لگاتے ہیں جو لوگ یعنی جو کپنگ کرتے ہیں یا جو ہجامہ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری کون سی رینز ڈرٹی ہیں اس جگہ پہ ایسے چھوٹے چھوٹے کٹس لگاتے ہیں آپ نے کروایا بھی ہوگا کبھی بلکہ کل بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کرواتی ہیں کروایا انہوں نے کوئی سکھ تھی سسٹر مجھے یاد بھی نہیں کس سے بات ہوئی تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں ہر سال میں ایک دفعہ لگواتی ہوں اور پھر مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہاں کٹ لگا کے نا تو اوپر ایک وہ سکشن پمپ سا ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں نا تو گندا بلڈ نکل آتا ہے یہ اس دور کا رواج ہے آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے بینیفیشل علاج جسم میں ہر طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں ہماری اپنی سسٹرز میں ایک سسٹر ہیں تو ان کو بہت زیادہ بیک کا اور جوائنٹس کا پرابلم تھا تو میری جب لاسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آج کل کروا رہی ہوں کپنگ اور اسے بہت فائدہ ہوا وقتی طور پہ تھوڑے جسم تکلیف ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس کا ایک اثر تو ہوگا نا جسم سے خون بھی نکلتا ہے اور کٹس لگتے ہیں لیکن دو تین دن کے بعد پھر طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح جوائنٹس کا پین کس کا ہے جوڑوں کا درد گھٹنوں کا تو ہمارے کلچر میں بڑا فیمس ہے نا عرق النساء کہتے ہیں اس کو عربی میں اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج جنگلی بکری کے سیری یعنی اس کے جو ہپس ہوتے ہیں نا اس میں ہے اسے اچھی طرح گلایا جائے پھر اس کے تین حصے کیے جائیں اور ہر روز نہار منہ ایک حصہ پیا جائے کہاں کیا چیز ہے آپ کو سمجھ آئی ہے جنگلی بکری یعنی جو بکرے ہوتے ہیں نا ایک پہاڑی بکرے ہوتے ہیں ایک جنگلوں میں یعنی مرادے کے سیلف ریز جو بکریاں ہوتی ہیں جی گوٹ ہوتی ہیں اس کا جو ران ہوتی ہے نا جس کو ہم ران بولتے ہیں تھائیس کی والی جگہ ادھر کا گوشت لیجئے ٹھیک ہے اور اس کو پھر یخنی بنائے اور اس کو پھر روز خالی پیٹ پیجئے ٹھیک ہے آپ کریں گے اس کو بہت آسان ہے نا بس آپ بکری کے گوشت کو لیں اور اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر کوئی نمک مرچ ڈالتے ہیں کچھ بھی لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جوڑوں کا درد ہے اور آپ فیل کرتے ہیں کہ اس میں سے جو وہ مس نکلے گی یا جو اس کا میٹ کے اندر سے اثر ہے پھر وہ آپ کے میٹ کو اسٹرانگ کرے گا عموماً آپ دیکھیں جو بیماریوں کا علاج ہے نا وہ ملتا جلتا ہے جیسے والنٹ ہے اخروٹ ہے نا اس کی شکل اگر آپ دیکھیں تو وہ ہیومن برین سے ملتی ہے اور آپ کو پتا کہ والنٹ ہیومن برین کے لیے بہت ہی افیکٹو ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو سیملر بھی ہیں اس کے اوپر ایک ای میل بھی تھا میسج میں بہت خوبصورت کہ اللہ کی جو فارمیسی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے سیلری ہے کھاتے ہوں گے آپ سیلر میں بڑی مزے کی ہوتی ہے تو اس کی اگر آپ شیپ دیکھیں تو بون سے ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ سیلری آپ کی بونز کو اسٹرانگ کرتی ہے کڈنی بینز آپ کے کڈنیز کو اسٹرانگ کرتے ہیں پیئر آپ اس کی شیپ دیکھیں تو ہارٹ سے ملتی ہے تو آپ کے ہارٹ کو اسٹرانگ کرتا ہے یہ سب جو آج ہم نے انوینشن کی ہیں اور پڑھا ہے ماشاء اللہ اسٹڈی کی ہے ڈاکٹر اور میڈیسنز میں آپ دیکھیں اس کا روٹ کاز پیچھے جو آپ کو نیچر میں مل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتا کہ لوگ بیمار بھی کوئی نہیں ہوتے تھے ان چیزوں سے علاج کر لیتے تھے بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ مدینہ میں کوئی ایک حکیم نہیں تھا تو ایک شخص دور سے آیا کہ چلو میں یہاں اپنی دکان چلاتا ہوں یہاں تو کوئی ہے نہیں میرا کام بہت چلے گا ایسے ہی ہوتا ہے نا نئی جگہ پہ جا کے کام شروع کرتے ہیں تو وہاں سے زیادہ کسٹمر ملیں گے اب وہ کچھ دن بیٹھا رہا کوئی بندہ آیا ہی نہیں بیمار اس نے کسی کو بلایا کہا کہ تم لوگ بیمار نہیں ہوتے تو اس نے کہا ہم بیمار نہیں ہوتے کیوں کہا کہ ہم پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں پیٹ کو تین حصوں میں رکھتے ہیں ایک تھوڑا کھاتے ہیں تھوڑا پانی کے لیے باقی ایمٹی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں کچھ ایسی ایٹنگ ہیبٹس اس نے بتائی اس نے کہا تمہیں میری ضرورت ہی نہیں دکان اٹھا کے لے گیا آج سچی بات ہے دکھ کے ساتھ کہتی ہوں کوئی اللہ نہ کرے کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کے بارے میں بیڈ نیگیٹو فیلنگز نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی بہن ہوگا جو بیماریوں سے بچا ہوا گھروں میں ڈاکٹرز دوائیاں نہ ہو میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہ کیا آپ کے اس گھر میں کوئی دوا ہے تو آپ کہیں گے شیور آف کورس ہر طرح کے پین کلر سے لے کے سیرپ سے لے کے ایمرجنسی کٹ فرسٹ ایڈ کچھ بھی سب کچھ ہوتا ہے سمپل سی بات بتاؤں جتنی اپنی ڈائٹ کو نیچرل رکھے آپ کے سامنے ایک چاکلیٹ کوئی رکھتا ہے اور ایک کھجور رکھتا ہے کیا پکڑیں گے کھجور آپ کہیں گے چاکلیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا چاکلیٹ بھی اللہ نے پیدا کیا لیکن اس کو بنانے میں ہم نے بہت کچھ ڈال دیا نا نیچرل سمپل رکھے آپ کے سامنے کوئی فریش فروٹ رکھے یا آپ کے سامنے کوئی کینڈیز رکھے کیا اٹھائیں گے؟ فریش فروٹ اٹھائیے، ڈرائی فروٹس. آپ دیکھیے ایون ڈرائی فروٹس بہت ہیوی ہوتے ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت ہے. ایون آئلی ہوتے ہیں لیکن ان کا وہ نقصان نہیں جو ہمارے پکے ہوئے کھانوں کا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی ڈائٹ کو بہت نیچرل رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہماری زندگی میں بہت سارا سکون آئے گا. پہلے لوگ ایسے ہی تھے. اب جیسے اگر میں سے کہوں کہ میرے گھر میں کوئی دوائی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے، آپ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے، رجحان نہیں. ہم بیمار ہونے پہ نہیں کھاتے، ہونے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. آئی تھنک سو مجھے انفیکشن ہونے لگا میں کھا لوں. وہ ایک بچہ تھا نا تو وہ کہتا ہے پپو یہاں سے خون نکلنے والا ہے، پٹی لگا دو. بچوں کو شوق ہوتا ہے نا بینڈیجز کا، کدھر ہے نکلنے والا ہے ابھی تو پہلے لگا دو. تو آج ہم نے پریکاشنز میں بچوں کو ماں کے پیٹ سے انجیکشن کا اور دوائیوں کا عادی کر دیا. آپ کو تک امریکہ میں، اب تو کافی سال ہو گئے اس بات کو، جب میں وہاں تھی تو نیا ٹرینڈ کیا تھا جو ہماری ینگ مسلم سسٹرز میں تھا کہ جو بیبی ڈیلیوری ہے نا وہ نیچرل کروانی ہے، جو کبھی آپ کے دور میں نانیاں دادیاں گھر میں دائی کو بلا کے وقت پہ کرتی تھی. تو ایک سسٹر تھی ہماری بہت اچھی عرب ہے، وہ شادی کے 5-6 سال ہو چکے تھے تب تک ان کے بچے نہیں تھے. پھر جب وہ پریگنٹ ہوئی، اور آپ کو تھا کہ یہاں کے کچھ لاز بھی ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر کو دکھاؤ نام لکھاؤ، لاسٹ مومنٹ تک انہوں نے اپنا کسی ہاسپٹل میں نام نہیں لکھایا تھا. پھر وہاں پروفیشنلی بھی اب ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو اگر خدا نہ ہو تو کوئی پرابلم ہو تو ہربلز کے ساتھ آپ کا علاج کرتے ہیں. پھر اس کا جب وقت آیا تو گھر میں اس عورت کو انہوں نے بلا کے بیبی ڈیلیور کرایا، اور وہ کہتی پورے وقت میں نہ میں ہاسپٹلس میں گئی ہوں، نہ اپوائنٹمنٹس، نہ چیک اپس، اور ایوری تھنگ از اوکے. آج تو پہلے ہی مسئلے پڑ جاتے ہیں، کیوں ہر وقت ہم اپوائنٹمنٹس میں، ادھر کی اپوائنٹمنٹ، ادھر کی، ادھر کی، ادھر کی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اپوائنٹمنٹس ہیں، لیٹ دم فری پلیز. جتنا گھر میں دوائیاں، ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس کا تذکرہ ہوگا آپ سائیکولوجیکلی خود کو سکھ فیل کریں گے. یاد کریں آخری دفعہ کب ڈاکٹر پہ گئی تھی، یاد بھی نہیں آنا چاہیے، اتنی دور ہو. ہماری باڈی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری طاقت رکھی ہے، یہ خود ہی اپنے اینٹی باڈیز کو ریلیز کرتی ہے اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن کوئی ڈاکٹرز ہیں تو ان سے معذرت کے ساتھ. تو بہرحال جب ہم نے فری اب دوائیاں لی ہوتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں چلو فری چیک اپ کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ وہ یہاں تو فری ہو جاتا ہے چیک اپ، جی یہاں تو انشورنس ہے. تو میں نے کہا ٹائم تو فری نہیں ہے نا، 3-4 گھنٹے، اور پھر وہاں سے آ کے سچ بتائیں ہاسپٹل سے چکر بھی لگائے نا تو ایک دم فیلنگ آنی ہے کہ آئی ایم سک. تو بہرحال نیچرل رکھیے، بچوں کو شروع سے ان چیزوں پہ نہ ڈالیں، ایزی گوئنگ رہیں، آپ کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے. ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم ان چیزوں میں لگائیں. ہمارا وقت، ہمارا مال، ہماری اسکلز، ہمارے غم سب کس میں لگنے چاہیے؟ اللہ کے دین میں لگنے چاہیے. پھر ایک اور ہے کہ کبھی خدا نہ خاصہ بچہ بلیڈ کر جاتا ہے، کٹ لگ جاتا ہے کام کرتے ہوئے، تو کیا کریں؟ اب یہ بھی ایک دیکھیں سنت میں ملتا ہے کہ خون روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ کی راکھ استعمال کی. ٹاٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیوٹ. جیوٹ سمجھتے ہیں؟ یہ نیچرلی یہ شاید کچھ چھال سے بنتا ہے، بوریاں نہیں ہوتی تھی پاکستان میں. حدیث پڑھ کے دیکھتے ہیں، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ احد کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا زخم دھو رہی تھی اور علی بن ابو طالب ڈھال سے زخم پر پانی ڈال رہے تھے. حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون زیادہ نکل رہا ہے تو ٹاٹ کا ٹکڑا لے کر جلایا اور اسے زخم پر جما دیا تو خون بند ہو گیا. اسے بخاری نے روایت کیا. آپ ٹاٹ کو ذرا ریفائن کریں نا تو آج کی وہ بینڈیج بن جاتی ہے. ٹاٹ بھی تو ایک کپڑا ہی ہے نا، اینٹک ہو جائے گا جب اس کو چلا لیتے ہیں تو سب جرمز جل گئے. تو اس کو زخم پہ ڈالیں گے تو وہ ایک قسم کی کلاٹنگ کا بھی ذریعہ بنے گا اور بلڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دل کے مرض کی دعائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے لیے اجوا تجویز فرمائی. نیز اجوا کھجور مدینہ منورہ میں کھجور کی خاص قسم ہے، یہ زہر اور جادو کا بھی علاج ہے. اس کو دیکھیں اب آپ. تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص جس روز صبح کے وقت 7 اجوا کھجورے کھائے اس روز وہ زہر اور جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. اب آپ دیکھیں تین چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کیا ہارٹ ڈیزیز آج کامن ہے بچوں کو، ایون ینگس کو؟ چیسٹ انفیکشن، پین ہے، یہ ہو رہا ہے، پتا چلا یہ ہوا وہ ہوا. کیا اجوا کھجور مہنگی کھجور ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم اتنے اور بھی تو گفٹ لے کے آتے ہیں نا ایک دوسرے کے لیے. کبھی حج اور عمرے پہ جائیں، بیسٹ گفٹ از اجوا کھجور. تھوڑی لے لیں، زیادہ نہ لیں، لیکن صبح اٹھ کے 7 کھجوریں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زہر خدا نہ خواستہ کوئی کیڑا بائٹ کر جاتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کی باڈی کے اندر اتنی زیادہ سیفٹی ہوگی. اور اسی طرح آپ دیکھیں جادو، میں تو نہیں مانتی تھی کہ آج کے دور میں بھی جادو ہوتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان پہ جادو ہے، ہوتا بھی ہوگا، ہم انکار نہیں کر سکتے اس حقیقت کا. تو یہ کیجیے، پھر عاملوں پہ جانا، یہ پڑھو یہ کرو، نت نئے طریقہ علاج، اس کی بجائے نیچرل رکھے. اور ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، ہم جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کریں گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. اگر آپ اللہ کو یہ کہتے نا کہ اللہ جی مجھے سیدھے سیدھے طریقے سے شفا دے دے، تو آپ یقین کریں کہ آپ مٹی بھی پکڑیں گے تو اس میں شفا ہوگی. آپ دیکھیے ٹیسٹ کتنے مشکل ہیں، اللہ نہ کسی کو ڈاکٹرز پہ دے، دوا تو چھوڑ دیجئے، بعض سسٹرز کو جب کلوز ہے مطلب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ اپنے بعض ایسے ایسے ٹیسٹوں کا ذکر کرتی ہیں کہ جو انتہائی پینفل اور انتہائی تکلیف والے اور پیسوں والے ہوتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں یہ تو ایک ٹیسٹ ہے، صرف اس نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ تکلیف ہے کہ نہیں، کوئی علاج نہیں ہے. تو اللہ جی آپ خود ہی بتا دیں رائٹ. تو جتنا آپ اللہ سے اپنا اچھا تعلق رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات میں ڈالنے سے بچا لے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے ہم کتاب الجنائز بک کے اگلے ٹاپک کو دیکھیں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیماری اور بیمار پرسی کے مسائل. بیماری کیا ہے؟ جو شخص خود بیمار ہے یعنی سک پرسن، وہ کیا کرے، اس کو اپنی بیماری کو کس طرح سے لینا. اور دوسرا حصہ ہمارے آج کے ٹاپک کا کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ہم اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو قرآن و سنت اس میں کیا کہتے ہیں. دونوں ہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کر لیں تو یہ کیفیت ہم سب پہ اکثر آتی ہے، کسی کو دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں دیکھنے آتا ہے تو موسٹلی نہ پتا ہونے کی وجہ سے ہم اس موقع کو نیکیوں کا موقع بنانے کی بجائے بعض اوقات اور زیادہ باتیں اور دل دکھانے کا ذریعہ بناتے ہیں. بس میں دیکھا کہ جب لوگ کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو ایک پیٹ جملہ ہمارے کلچر کا، بہت پیلی ہو گئی ہو، رنگ کالا ہو گیا ہے، ہائے کیا ہو گیا ہے، تو وہ مریض کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ بس اب میرا موت کا پروانہ جاری ہو گیا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. اور اتنا خوبصورت یہ ٹاپک ہے کہ مجھے اس کو پڑھانے کے دوران دل کی اندر سے شکر کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری ہر چیز عبادت، شادی، خوشی، غم، حتیٰ کہ بیماری جیسی چیز بھی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادت میں بنا دی. اگر آپ کے ہینڈ آؤٹ سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ زیادہ انجوائے کریں گے، نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں، جسٹ فوکس اور لکھے. جتنا آپ ان چیزوں کو لکھیں گے یہ آپ کی ایک چیک لسٹ بنتی جائے گی، اور اللہ نہ کرے جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اسی چیک لسٹ کو فالو کر سکتے ہیں. تو آج کا جو پہلا مسئلہ ہے بیماری کے اور بیمار پرسی کے مسائل میں وہ کیا ہے، بس یہ جو میں فرسٹ لائن بولتی ہوں اس کو ضرور نوٹ کیا کریں، کیونکہ یہی اصل میں ٹاپک ہوتا ہے جس کی پھر مزید ڈسکرپشن ہوتی ہے. حدیث ہم نہیں لکھ سکتے، آیت کا نمبر نہیں نوٹ کر سکتے، اٹس اوکے، لیکن اپنے عمل کی بات ہمارے پاس آ جائے تو وہ فائدہ مند ہوگی. پہلی بات کیا ہے کہ مریض کی عیادت نہ کرنے والے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اب یہ بات کتنی بڑی ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کوئی فلاں بندہ بیمار تھا، تم کیوں نہیں گئے اس کو دیکھنے. تو ہم موسٹلی اگر بیماروں کو دیکھتے ہیں تو بھلا کیا سوچ کے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، کہ وہ جی ہمیں وہ بھی دیکھنے آئے تھے، وہ ہمیں بھی دیکھنے آئے تھے، رائٹ، یا جی باتیں کریں گے، یا چلو بھائی جانا چاہیے. لیکن ہم بہت کم سوچتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. حدیث بڑی خوبصورت ہے اس کی دلیل میں، کیونکہ کوئی بھی بات ہم یہاں سنیں گے یا کریں گے تو اس کو ان شاء اللہ تعالی دلیل کی روشنی میں دیکھیں گے. وہ نوٹ کر لیجئے، دا ایویڈینس آف دس، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انجوائے کیجئے اس حدیث کے الفاظ کو سنتے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے سوال کرے گا. اب آپ اس جگہ اپنے آپ کو سوچیں، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرتا ہے، اے ابن آدم، اور ظاہر ہم عورتیں ہیں تو ہم اب بنت آدم کر لیں گے اپنے آپ کو، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گئے میرے رب، تو رب العالمین ہے، تیری بیمار پرسی کا کیا مطلب، یعنی تو کیسے بیمار ہو گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عادت نہ کی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے یعنی میری رحمت اس بیمار بندے کے پاس پاتا. یعنی جب ہم کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں ہمارے پاس ہوتی ہے، اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ملتی ہے. ایک دوسرے آدمی سے سوال ہوگا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا. ابن آدم عرض کرے گا، میرے رب تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب مجھ سے حاصل کر لیتا. اللہ اکبر، آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور آدمی سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا. ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب تو رب العالمین ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہ پلایا، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا ثواب مجھ سے پا لیتا. اب آپ اس روایت پہ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، یہ ہے اسلام. اب دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم دین کے نام پہ بھی نماز روزے ہی کو بس اہمیت دیتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ اپنے اعمال اچھے نہ دکھا کر لوگوں کو اسلام کو باتیں کروانے کا ذریعہ بناتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اور میں غور سے دیکھیں تو ہمارا دین تو حقوق العباد میں چھپا ہوا ہے. ایک جملہ بولوں گی، اگر آپ لکھ سکیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدے کا ہوگا. اللہ سے تعلق بندوں سے تعلق میں جھلکتا ہے. یعنی ہاؤ اسٹرانگ از مائی ریلیشن ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہاؤ کین آئی شو دس؟ آئی کین شو دس ود دا ریلیشن آف ہیومن بینگ. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. جیسے آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے سے پیار ہوتا ہے نا، تو جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے بچے اچھے لگتے ہیں. کسی اور کا بچہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کبھی وہ محبت نہیں اٹھے گی جو آپ کو اپنی بہن یا اپنے بھائی کے بچے کو دیکھ کے اٹھے گی. تو یہ کیا، بہن اور بھائی کا پیار ان کے بچوں کے پیار کی صورت میں جھلکتا ہے. یہ جسٹ ایک ایگزامپل تھی، ہم سب اپنے لیے اس میں لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے نا، وہ اللہ سے تعلق تو عبادات کی صورت میں دکھتی ہے. نماز فجر کا اٹھنا اللہ سے محبت کی دلیل ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق انسان کا بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت نیک ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ کے بندوں سے آپ کو پیار نہیں. تو اس حصے سے جو بات اپنے لیے عمل کی لے رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کبھی بھی پتہ چلے کہیں کوئی بیمار ہے، جائیے. دیکھیے موسٹلی ہمارے کسی کی بیمار پرسی کے لیے جانے کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ نمبر ایک، وہ ہمارا رشتہ دار ہے. نمبر دو، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارے جاننے والے. ایک چوتھی ریزن ہوتی ہے، ہم بیمار ہوئے تھے تو وہ بھی مجھے دیکھنے آئے تھے، رائٹ؟ چلتے ہیں ہم بھی. موسٹلی یہ چیزیں ہیں. لیکن ابھی آپ اگلی روایتیں سنتے جائیں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ کا دل ہوگا، اچھا ابھی 10:30 ہوئے ہیں، اوکے 12 بجے تک فارغ ہوں، آئی ہیو 1.5 آور، لیٹ سی ہو از سک، آئی ول گو دیئر، آئی ول وزٹ دیم، ایون وی کین گو ٹو دا ہاسپٹلس. آگے کچھ روایتیں پڑھیں، پھر آپ کو ایک پروجیکٹ کا ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالی، کہ جو اگر ہم مسلمان شروع کر لیں اٹ شوڈ بی اے دعوی پروجیکٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن تھوڑی سی اور رغبت سن لیجئے کہ کسی بیمار کو دیکھنے کا اجر کیا ملتا ہے. تو اگلی چیز کیا ہے، مریض کی عیادت کا ثواب ملتا ہے. اس کا ریفرنس صحیح احمد، ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے، حضرت علی اس کے راوی ہیں. اچھا، اس بارے میں جتنی عربک روایتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو الگ کسی وقت پہ دہرائیں گے، اور کیونکہ اگر اس وقت میں پوری پوری حدیث پڑھوں تو بعض دفعہ بات بوجھل بھی ہوتی ہے اور طویل ہو جائے گی. حدیث سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے، عیادت تو سمجھ گئے نا، اچھا عیادت لفظ میں بھی عود ہے، ٹو ریٹرن، عید کا جو لفظ ہے نا، عید وہی لفظ ہے. عیادت اینڈ عید از دا سیم تھنگ. کیسے؟ بار بار آتی ہے. بیمار آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ نے ہی اس کو بار بار دیکھنے جانا ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اب آپ کی باری ہے، ہم آپ کے گھر آ گئے، اب آپ آئیے گا. موسٹلی ٹرنس چلتی ہیں نا. پھر کوئی نہ ہم کہتے ہیں لو وہ تو آئے نہیں، اب ہم کیوں جائیں. لیکن بیمار خود نہیں آ سکتا تو ہم اس کو دیکھنے بار بار جائیں گے کچھ دن کے بعد دوبارہ چلے اور گلہ نہ کریں کہ ہم اتنی دفعہ آگے. تو لہٰذا جب کوئی ادھر جاتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے. آپ سوچیے ذرا کہاں جاتے ہیں آپ, آپ یونیورسٹی گئیں کبھی, اسکول گئیں؟ آپ دیکھیے کہ 5 منٹ میں اگر آپ نے مائٹ بھی 2 میل کا فاصلہ طے کیا, یہاں سے آپ کے سکول تک کے پورے رستے کو اللہ سبحانہ تعالی جنت کا راستہ بنا دیتا ہے جو بیمار کو دیکھنے جائے. اگر آپ اتنا ہی وقت کر کے کسی بیمار کو دیکھ جائیں گے تو وہ پورا راستہ آپ کا جنت کا راستہ بن جائے گا. پھر جب بیٹھتا ہے, یعنی جتنی دیر اپنے بیمار بھائی یا بہن کو دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے, یعنی ہی از ان اللہ رحمہ مرسی. اگر عیادت کا وقت صبح کا ہو تو شام تک 70,000 یعنی 70,000 اینجلز یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر, امیجن کرے فرشتے کیا دعائیں کرتے ہیں, آپ کو پتا؟ آپ قرآن کھول کے دیکھیے, آپ کو سورہ مومن میں بھی اور آگے سورہ زمر میں بھی فرشتوں کی بہت خوبصورت دعائیں ملیں گی. کچھ فرشتے تو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ توبہ کرنے والوں کی بخشش کی دعا کرتے رہے, اور اللہ جنہوں نے توبہ کی ان کے ماں باپ کو بخش دے. تو اب آپ بتائیے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں نا, ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری دعا کسی کو کتنا فائدہ دے. ہم خود گناہ گار ہیں, ہماری دعائیں قبول نہ ہو. مائٹ بھی کوئی ایسی چیز ہمارے جسم پہ ہے جو ہماری دعاؤں کو روک لے اللہ تک پہنچنے میں, لیکن فرشتے جب کوئی دعا کریں گے تو کیا ہوگا؟ کتنے انوسینٹ ہیں فرشتے, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ بینیفٹس آف وزٹنگ دا سک پرسن جمع کر رہے ہیں تو پہلی چیز کیا تھی کہ جب ہم کسی سکھ پرسن کو وزٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی وہاں موجود ہوتے ہیں, اٹس اے بگ بلیسنگ. دوسری چیز ہم نے ابھی دیکھی کہ جب ہم کسی کو وزٹ کرتے ہیں سکھ کو تو جتنا راستہ ہم طے کرتے ہیں یہ جنت کا راستہ ہو جاتا ہے, سبیل الجنہ بن جاتا ہے. پھر تھرڈ تھنگ ہم نے دیکھی کہ جتنی دیر ہم کسی سکھ کو دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت ہمارے پاس ہوتی ہے. فورتھ بینیفٹ ہم نے دیکھا کہ شام تک, اگر ہم نے صبح کو وزٹ کیا تو شام تک 70,000 اینجلز ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو 70,000 اینجلز جو ہیں وہ ہمارے اس کام کے اندر مددگار ہوتے ہیں, اور اگر شام کو کرے تو پوری رات. کوئی آپ کی ماں بھی اس طرح نہیں کر سکتی آپ کے لیے دعا کہ آپ سو جائیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں. تو گویا کہ آپ دیکھیے کہ اتنے فائدے جب ملے تو پھر کیا ہم فائدہ نہیں لیں گے؟ اب دل چاہ رہا ہے, اب آپ سوچئے کہ ہم کیا کریں, سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے انسان کو صلہ رحمی دیکھنی ہے. آپ لوگ اس طرح سے, اب تھوڑی سی میں پریکٹیکل چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ کی مدد کروں گی نا, کیسے کریں کیا کریں. دیکھیے کہ وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں نا چیزیں. آج کل ہم الحمدللہ گھر بیٹھ کے بھی عادت کر سکتے ہیں. پہلے دور میں ہوتا تھا لوگ چل کے جاتے تھے, سواری پہ جاتے تھے, لیکن اس طرح سے جا کے ایفرٹ ہوتی تھی. آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنے دن کا کوئی ایک وقت جس میں آپ فری فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ پر میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائم میرا وزٹنگ دا سک ہے. کیسے؟ فون پکڑے, جو بیمار ہے نا ان کے ناموں کی ایک لسٹ بنا لیں, جسٹ 2-3 منٹس, ناٹ مور دین دیٹ. اب ہم حال بھی اگر مریض سے ہی پوچھنے لگ جائیں کیا حال ہے کیسے ہوتا ہے, وہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم ڈاکٹر ہیں, پھر اس کی پوری سمٹمس پوچھتے ہیں, پھر ہم 3-4 نسخے بھی بتانا پسند کرتے ہیں. اٹس ناٹ گڈ وے. بعض دفعہ مریض کو منع ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں کھانی یا مساج نہیں کرنا, ہم کہتے ہیں وہ میری اماں یہ تیل ملتی تھی تم بھی ملو. اف یو فیل اٹس گڈ, یہ ہو سکتا ہے, یہ چیز جو ہے آزمائی ہوئی ہے, سجیسٹ کریں, فورس نہ کریں, ٹھیک ہے. تو آپ اور میں کس طرح کریں, حدیث اس میں آئے گی آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ ایک موقع پہ فجر نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا پوچھا صحابہ سے کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے صدقہ دیا, تو حضرت ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہو گیا. کہا آپ صبح صبح اٹھ کے آگے اور صدقہ بھی دے دیا, کیسے؟ کہا آ رہا تھا تو مسجد کے راستے میں ایک شخص مانگنے والا تھا, اس کو میں نے صدقہ دے دیا. پھر اسی طرح سے آپ نے کہا کہ کون ہے کہ جس نے کسی بیمار کی عادت کی, تو ابو بکر کا ہاتھ اٹھ گیا. کہا فجر کی نماز پہ آپ آئے، آپ عادت بھی کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں ہم اس وقت کسی بیمار کی عادت کا کسی کا دروازہ بھی نوک کرے تو لوگ مقدمہ کر دیں گے آپ کے اوپر کہ آپ کو مینرز نہیں آتے. ادھر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دورے نبوی میں لوگ کتنے زیادہ جلدی اٹھنے کے عادی تھے کہ فجر سے پہلے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی تیمارداری کر دی تو ان کو یہ آکورڈ نہیں لگا. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھیں. آپ کی دوستوں میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے، جا سکے بہت اچھی بات ہے اگر آپ ایک دن میں ایک جگہ وزٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بتا دیں کہ میں جسٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئی ہوں. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بنا کے لے جائیں. جب بھی کچھ کریں جسٹ فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، روب نہیں ڈالنا، احسان نہیں، اچھا ہم بھی بنائیں گے، یخنی بنائی تھی آپ نے کیا بھیجا. ٹھیک ہے، کریے، اچھی بات ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے آپ بھی کریں، لیکن جو بھی کرے صرف اللہ کے لیے کرے. اس کے بعد فون کر لیں، ای میل تو ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ اگر اس وقت بھی گھر جا کے سوچیں کہ آپ کو کن کن کی بیماری کا پتہ چلا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے آج کل تو بچے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں سب ہوں، بڑوں کو بھی بیمار ہے، کسی کو گھٹنوں کی درد ہیں، کسی کو ٹانگوں کی درد ہیں. اگر ہم اجر لینے والے ہیں نا تو ہم کسی نہ کسی طرح سے موقع ڈھونڈ لیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم ناروے میں تھے تو ایک پروجیکٹ پہ ہماری بات ہوئی، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں تک پہنچا. میرے ہسبینڈ کا یہ آئیڈیا تھا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم سب کو اپنے اسلام کو کس طرح سے ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم یہاں کے ہاسپٹلس میں جائیں اور وہاں جو نان مسلمز ہوتے ہیں. اگلا ہمارا مسئلہ بھی یہی آ رہا ہے کہ ہم نان مسلم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آئیے اس مسئلے کو پڑھ کے پھر یہ پروجیکٹ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں گی، مائٹ بھی آپ اپنے اپنے شہروں میں اس کو کر سکیں. تو بیماری سے متعلق اگلی بات کیا ہے کہ غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے. یعنی سم ٹائم پیپل آسک کوشچنس کہ اف سم ون از ناٹ مسلم اینڈ اف ہی اور شی از سک سو کین وی گو اینڈ وزٹ دیم، تو یس وی کین ڈو اٹ. اس کی دلیل نوٹ کیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دوران عیادت یعنی اس کو ملنے جب گئے تو آپ نے اسے کہا کہ مسلمان ہو جا، تو وہ مسلمان ہو گیا. یہ بخاری کی روایت ہے، یہاں تو بہت ہی مختصر روایت ہے، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ اس سے دو تین باتیں سمجھ آتی ہیں. کیونکہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو حدیث میں سے عمل نکالنا بھی آنا چاہیے نا. پہلی بات ہے کہ ہم اپنی خدمت کے لیے نان مسلمز کو رکھ سکتے ہیں، بلکہ آئی ول پریفر دس. وائی؟ اف آئی ایم اے گڈ مسلم اور ایک نان مسلم عورت میرے گھر میں آتی جاتی ہے، میرا سکون دیکھتی ہے، میری زندگی کا اطمینان دیکھتی ہے، اور اگر وہ میری ہم زبان ہے تو میرے زبان سے یا میں کوئی لیکچر ایسا چلا دوں گی جس کو وہ سنے گی، وہ کام کر رہی ہے آپ انگلش کا لیکچر چلا دے، وہ کام کر رہی ہے اس کو اردو آتی ہے اردو کا چلا دے، اٹ ول اوپن مینی ڈورس. بعض دفعہ ہم ایسے موقع پہ ایسے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نان مسلم کو اس طرح نہیں بلائیں گے، لیکن اگر آپ دیکھیے تو ہمارے ڈاکٹرز نان مسلم، ہمارا دودھ دینے والا نان مسلم، ہمارے گھر میں جتنی گروسری آتی ہے سب نان مسلم اسٹوروں سے آتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. تو لہٰذا مسلمان جو ہوتے ہیں نا ہر موقع کو دعوی اپرچونٹی بنا لیتا ہے. ویسے تو یہ نہیں ہونا تھا اب ایسے ہو جائے. مثال ہے کہ اگر میں ہوں اور ایک فیمیل ہوں، اللہ نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں، تو میرے پاس دو آپشنس ہوں کہ دونوں فیمیل ہیں، ون از مسلم ون از نان مسلم، تم کس کے پاس جاؤ گی؟ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں نان مسلم کے پاس جاؤں گی، بیکاز کہ جب وہ میری بیماری کا علاج کر رہی ہوگی تو میرا اس سے کلوز ایسوسیشن ہوگا، تو میں اس کے ساتھ پھر زیادہ بات کرنے کا موقع بناؤں گی. کیا بڑی بات ہے کہ وہ مجھے جسمانی صحت دینے کا ذریعہ بنے، میں اس کی روحانی زندگی کا ذریعہ بن جاؤں. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات، اس سے کیا پتہ چلی کہ وہ بیمار ہوا تو پروفیسر سلم گئے خود، آپ مالک تھے نا، بڑے تھے تو جا سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملازموں میں، ڈرائیورز میں، یا کوئی غریب ماسیاں واقعی وہ کبھی بیمار ہیں تو ہم جائیں ان کو دیکھنے کے لیے. پھر اگلی بات دیکھیے، جو اصل میں سب سے خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اس ڈیتھ بیڈ پہ بھی اس کو کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جا، دعویٰ کی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چونکہ دیکھ چکا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا باپ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو جیو تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ جیوز آر ویری اسٹبن، وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے، کرسچینز بہت ایزیلی چھوڑ دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کہا کہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو پاس ہی تھا، تو باپ نے بچے کی آنکھوں میں کوشچن دیکھا تو کہنے لگا کہ جو ابو القاسم کہتے ہیں وہ کر لو. اور اس بچے نے پھر کلمہ پڑھا اور اللہ کا کرنا دیکھیے کہ جو ہی اس نے وہ کیا اس کے تھوڑی دیر بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پروفیسر سلم نے کہا چونکہ یہ بچہ مسلمان تھا اب ہم اس کا کفن دفن فیونرل اسلامیکلی کریں گے, آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کو سب کچھ سیٹل ڈاؤن کیا. اور پھر اس کے بعد جب آپ وہاں سے گئے تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا, اور حدیث میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں خوشی سے پکار رہے تھے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا. سبحان اللہ, کاش تو نہیں کہنا چاہیے, دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ تڑپ آج ہمیں بھی لگا دے. کسی ایک بندے کو ہماری وجہ سے ہدایت مل جائے شاید یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. دیکھیے آپ کہیں جا رہے ہیں نا, آپ گر رہے ہیں تو آپ کسی دوسرے کو ہاتھ دیتے ہیں, جو ہی آپ اس کو ہاتھ پکڑائیں خود بھی سیکیور ہو جائیں گے. آج کے دور میں جتنے فتنے ہیں نا مسلمان امت کے اوپر, ان فتنوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا علاج کہ ہم دعوی میں آ جائیں. ہم جب دوسروں کو بتائیں گے تو دوسرے انشاءاللہ ہماری بات پہ عمل کریں گے تو ہمارا اپنا عمل بھی مضبوط ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ کریں. اب اس کے لیے ہم کیا کریں, اس پہ تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ اگر آپ سب ساتھی جتنے بھی شہر میں, اور آپ یہ کورس بھی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اسے گروپ بن جاتے ہیں یا آلریڈی آپ کا کوئی گروپ ہے, کوئی کمیٹی پارٹی ہے, کوئی کلاس ہوتی ہے, مل کے کسی ہاسپٹل میں جہاں بھی آپ کو فیل ہوتا ہے, خاص طور پہ میں فیل کرتی ہوں اولڈ پیپل جیسے اولڈ ہومز ہوتے ہیں, آپ ان ہاسپٹل والوں کو ایک لیٹر لکھیں کہ وی آر جسٹ اے گروپ آف سسٹرز اینڈ لائک دس اینڈ وی وانٹ ٹو کم اینڈ میرا ہیلپ نہیں کرے گا آئی تھنک سو. اگر آپ ون آن ون بیس پہ خود جب موقع ملے ایک دو پھول لے لیں, یا تو مشکل نہیں اپنے گھر کے باغ سے ایک پھول اتار لیں, ہاسپٹل میں چلے جائیں اور وہاں جو لوگ ہیں نان مسلم ان کے کمروں میں تو آپ جا کے ان سے بات کریں. ریئلی میں نے خود اس ایکسپیرینس کو آج سے تقریباً دو ڈھائی سال پہلے کیا. ہماری ایک سسٹر تھی کافی سکھ تھی ناروے میں, تو ہم ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو سم ٹائم بہت ہی ایموشنل چیزیں دیکھنی پڑتی تھیں. ایک ایسا آیا کہ جب ان کو کسی ایک روم میں رکھا گیا تو وہ روم ٹوین تھا, یعنی اس میں دو بیڈ تھے اور دوسرے بیڈ پہ ریئلی ایٹیز اور نائنٹیز کے ان بٹوین کوئی لیڈی تھی نان مسلم, وہ تھی, وہ دروازے کو دیکھ رہے ہوتے, ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی کا راستہ دیکھ رہے ہیں نا, شاید ان کے پاس کوئی آتا نہیں. خیر اینی وے جب میں ان کو دیکھنے گئی تھوڑی دیر ان کو ملی, اس کے بعد وہ دوسری بھی جو سسٹر تھی بوڑھی تھی, پھر میں نے ان کو ناک کیا, ان کے پاس گئی بیٹھی, بلیو می شی واز سو ہیپی. اور جو بات بعد میں ہمیں پتہ چلی وہ کیا تھی کہ جو ہماری وہ مسلم سسٹر تھی ان کے پاس ہر وقت آنتا لگا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں ہم لوگ کتنا جاتے آتے ہیں اور ان کی فیملی بھی ادھر اتنی بڑی تھی, تو ہاسپٹل والے اور دوسرے مریض حیران تھے کہ ان کے پاس اتنے لوگ دیکھنے کو آتے ہیں, اور کئی ایسے مریض ہیں جن کے پاس مہینوں کے سالوں کوئی نہیں آتا. پھر وہاں بات کرے, پھر ایک وہ جو سسٹر تھی جب میں ان کے پاس گئی نا, تو اب وہ ناروے میں لوگوں کو انگلش بھی نہیں آتی اور اردو تو آبویسلی نہیں آتی, تو اس کو انگلش سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ نارویجین تھی, تو ہم اشاروں کے نایوں سے تھوڑی بات کرے. پھر اس کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھی, پھر ایسے سائڈ ٹیبل جو تھا اس کا ڈرا کھولا تو اس میں سے نا کچھ نکال کے لائی, تو ایک تصویر بچے کی تصویر تھی. پھر بتا رہی کہ یہ میرے بچے کا بچہ ہے, کبھی نہیں آتا, یعنی اٹ واز سو ایموشنل پینفل, بہت دکھی تھی. پھر خیر میں نے ان کو کہا میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں, یو وانٹ ٹو گو ٹو ریسٹ روم, کبھی پوچھ کے اجازت لے کے ان کو تھوڑا دبائیں, ان کے بالوں میں کنگھی کر دیں. یقین کریں یہ خاموش تبلیغ ہوگی. اور آپ کو تھا کہ بیماری میں انسان کے اوپر سے پردے ہٹے ہوتے ہیں, پریشان بندہ فطرت کے قریب ہوتا ہے, وہ فطرت پہ پردے پڑ جاتے ہیں نا وعدہ لس کے اوپر, وہ چھٹے ہوتے ہیں. اٹس گولڈن اپرچونیٹی. سب سے بیسٹ دعوی پلیسز میری نظر میں آج کے دور میں دو ہیں, جیل اور ہاسپٹلس. جیلوں میں بھی آپ دیکھیے کہ جب لوگ گئے ہوتے ہیں تو آف کورس وہ ان کے اوپر الزامات ہیں, کبھی سچے کبھی جھوٹے, کم از کم وہ ایک سوسائٹی سے کٹے ہوئے تو ہوتے ہیں نا, تو ہماری بات ان پہ بہت جلدی اثر کر سکتی ہے اللہ کے حکم سے. اور دوسرے ہاسپٹلس کچھ کھلا دیں, پلا دیں, کچھ مانگے نا. اور آف کورس آپ پہلے دن جا کے سب کچھ نہیں کریں گے کہ آپ ان کو جانتے بھی نہیں اور آپ کھانا کھلا دیں, آف کورس وہ لیں گے بھی نہیں, اور ان ملکوں میں تو آپ کو ہوتا ہے کہ اتنا اوپن کوئی ہوا بھی نہیں. جسٹ اپنے پاس کچھ پیکڈ چیزیں رکھیں, کوئی کریکرز رکھیں, کوئی ایسی چیز جو عام طور پہ لوگ کھا ہی لیتے ہیں, اور آفر کریں, کوئی لے تو لے, نہیں ہے تو چھوڑ دیں, کوئی اچھی بات کر دیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اجر کا اجر اور دعوی کی دعوی. اور اس پہ آپ اکیلے بھی کریں اور مل کے ہاسپٹل والوں سے ایک لیٹر دیں. بلکہ وہ لیٹر بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ جو ہم نے ایک ہاسپٹل میں بھیجا تھا کہ ہم اپنے ایک آرگنائزیشن کے تھرو آپ کے لوگوں کو وزٹ کرنے کے لیے آنا چاہیں. اور میں دیکھے کہ ناروے میں لوگ ان چیزوں کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک سو یہاں بھی ہیومن ریلیشنز کو لوگ آلویز لائک کرتے ہیں. اور جب ان کو یقین ہو یو آر ڈوئنگ دس فار ہیومینٹی بیسڈ اور اس میں کوئی آپ کا ہڈن پرپز نہیں ہے تو دے ڈونٹ مائنڈ. تو آپ اور میں اس طرح کر سکتے ہیں. کم از کم اگر یہ نہیں بھی کر سکتے نا تو کبھی اپنے کسی سکھ کو دیکھنے جائیں نا تو دو چار لوگوں کو دیکھا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اس سے انشاءاللہ بون بنے گا اور آپ کو اجر بھی ملے. تو انسانوں سے پیار کریں. یہ انسان دنیا میں اللہ کا تحفہ ہے. اور دعا کیا کرے کہ اللہ ان کو تم نے آگ کے لیے پیدا کیے کہ یہ آگ میں جلیں گے. کتنے یہ نائس اور کتنے اسپیسیفکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نارملی, لیکن کیا ہم اپنا اسلام چھپا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ اور ریئلی جو ہم نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ہماری بڑی سختی آنے والی ہے اگر ہم نے یہ دعوی اپرچونیٹیز اویل نہ کی. ہمارے یہاں رہ کے بھی ٹرمز مسلم کی بیس پہ ہوتے ہیں. آپ نے کسی کو کچھ بھیجنا, آپ نان مسلم کو بھی بھیجیں. رمضان ہے سب کو بھیجیں, شادی ہے سب کو مٹھائی بھیجیں, خوشی غم دکھ سکھ میں سب کو دیں. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو پھر اپنا سمجھیں گے. بہرحال بات تو لمبی ہو جائے گی لیکن اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں. بیمار کی عیادت کے وقت درجہ ذیل الفاظ سات مرتبہ کہنے مسنون ہے. روایت نوٹ کر لیجئے, ابن عباس سے ابو داؤد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مریض کی بیمار پرسی کرے, یعنی اب جا کے کرنا کیا ہے یہ بھی تو پتا ہو نا, اور سات مرتبہ یہ کلمات کہے. کیا میں لفظ بولتی ہوں عربی کے, آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے تاکہ بک میں جب آپ بعد میں پڑھیں تو آپ کو مسئلہ نہ ہو. اسأل اللہ, اسأل اللہ العظیم, رب العرش العظیم, رب العرش العظیم. کچھ لوگ ربی پڑھے ہیں, ربا ہے با پہ زبر آتی ہے. رب العرش العظیم ان یشفیک, یہ بس اتنے سے لفظ ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اس کا مطلب یہ ہے میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتی ہوں. یعنی ہم یہ بات سات دفعہ کہیں گے تو فائدہ کیا, اللہ اس بندے کو شفا دے دیتا ہے بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنا آسان ہے نا لفظ. آپ کو کسی کا پتہ چلتا ہے آپ کی دوست بیمار ہے, آپ کے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے, آپ یہ سات دفعہ پڑھیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, سمپل سے لفظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے آپ کے لیے شفا مانگتے ہیں اور ہر بیماری کا علاج ہے. شرط ایک ہے کہ اس کی زندگی کے دن ابھی باقی ہوں. تو یہ عمل کرنے والا ہے تو اس کو مانگیں گے انشاءاللہ. کچھ اور دعائیں بھی ہم آگے دیکھیں گے. اگلا مسئلہ کیا ہے کہ بیماری میں نہ شکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. اس کو پڑھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کی عیادت کے لیے تشریف لائے. بدو کا آپ یوں لگا لی جیسے دیہاتی ولیجر, کم پڑھا لکھا سیدھا سادہ بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تو فرماتے فکر نہ کر, یہ بیماری تمہیں گناہوں سے انشاءاللہ پاک کر دے گی. چنانچہ آپ نے اس بدو کی عیادت کے وقت فرمایا فکر نہ کرو یہ بیماری تمہیں انشاءاللہ گناہوں سے پاک کر دے گی. بدو نے کہا, اب سنیے وہ بدو تھا نا, اب اس نے اس کو ایسے سمجھا, کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک کر دے گی, ہرگز نہیں, بلکہ یہ بخار تو بوڑھے کھوسٹ پر جوش مارتا ہے یا زور مار رہا ہے جسے قبر تک ہی پہنچا کر چھوڑے گا. یعنی اس نے اپنے اوپر قرض کیا کہ میں تو اس بیماری سے اب قبر میں چلا جاؤں گا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ایسے ہی صحیح. یہ بخاری کی روایت ہے. تو کیا پتا چلا کہ اگر مریض کہتا نا ہائے میں مر گیا, ہائے تباہ ہو گیا, ہائے میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی, ہائے میری تو جان نکل گئی, نہیں کہنا چاہیے. اس سے وہ بات ہو جاتی ہے. بیمار کو ہمیشہ اچھی بات بولنی چاہیے. اب اس میں ہمیں ایک دوسری دعا ملی ہے, یہ بھی آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. بہت ہی چھوٹی سی ہے. لا باس طہور ان شاء اللہ, لا میں نے نہیں با سہارا دیر از نو حرج اس میں, یعنی اس بیماری سے فکر نہیں کرو, طہور انشاءاللہ یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کرے گی. یہ کیا بات ہے, بیماری گناہوں سے کیسے پاک کرتی ہے؟ آگے روایتیں آ رہی ہیں, آپ دیکھیں گے بڑی خوبصورت ہے. حقیقت یہ کہ جو بھی تکلیف ہمیں آتی ہے نا, یا تو ہمارے کسی گناہ کی شامت ہوتی ہے اور اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرتا ہے. تک روایتیں ملتی ہیں کہ ایک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دے دیتا ہے. اللہ دے سکتا ہے, اس کی جنت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں, وہ گٹس نہیں ہے کہ اس درجے کی جنت میں جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر بیمار کرتا ہے, کوئی دکھ دیتا ہے, اور اس دکھ کے تکلیفیں دنیا میں سہ کر اس لیے میں پھر اس کو آخرت میں جنت مل جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اس کو بگاڑ دے یا اس کے لاڈ ہی دیکھتا رہے. موسٹلی ہم یہی سوچتے نا کہ بس جو اچھا کام کر رہا ہے ہم اسے خوش ہیں تو ہم اس کو اچھے کام کریں گے. بعض دفعہ ماں بچے سے پیار کرتی ہے پھر بھی انجیکشن لگواتی ہے, کیوں؟ کیونکہ اس انجیکشن کے بعد بچے کو صحت مل جائے گی. تو لہٰذا ایسی چیزوں میں انسان کو ہمیشہ پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد بیمار پرسی کے وقت مریض کے پاس تسلی اور حوصلہ دلانے والی باتیں کرنی چاہیے. والے کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو, کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. اچھا, ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ موسٹلی دل توڑنے والی باتیں, رنگ پیلا ہو گیا, ہلکے پڑ گئے ہیں, اچھا ڈاکٹروں نے کیا بتایا ہے, اچھا پھر کہاں درد ہوتی ہے. نہیں, اچھی باتیں کریں, بالکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ. اچھا, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, کوئی جان لیوا بیماریاں بھی ہوتی ہیں. ایون ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ایک ٹائم بتا دیا کہ انہیں مہینے کے بعد بس بندہ گیا, اس وقت بھی اگلے کو کہ نہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ میری مدد کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس سے مریض بھی خوش ہوں گے. بعض دفعہ مریض چڑھنے لگتے ہیں, آپ نے نوٹ کیے؟ ایک تو دوائیوں کا اثر, بیماری, تکلیف, اوپر سے لوگوں کی بات ہے. مجھے کسی کی یاد آ رہی ہے بات کہ وہ جب بیمار ہوئے اور آخری دن تھے زندگی کے تو اتنے ویک ہو گئے, تو وہ کہتے تھے کہ جب یہ آ کر میرے پاس حال پوچھتے ہیں نا, میرے سناؤ کیا حال ہے, تو مجھے سے لگتا ہے میں گہرے کنویں سے نکل رہا ہوں اور اتنی طاقت لگاتا ہوں کہ یہ کہوں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تو مریض کے پاس بہت باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی ایک چیز نوٹ کر لیں. اور اسی طرح جب بالکل ہی آخری دن تھے تو کہتے تھے کہ میرے پاس آ کے لوگ آپس میں باتیں شروع ہو جاتے نا, مریض بےچارہ لیٹا ہے, ایک خالہ پھپھی مامو, تو کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے ان کو باہر بھیج دو, ان کی باتیں آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں نا, ان کو سننے کے لیے میرا اتنا زور لگتا ہے. ظاہر ہے کہ انسان کے کانوں پہ بوجھ پڑتا ہے. تو اب دیکھیے کہ بیمار بالکل وہ چڑیا کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس کی انرجی لگتی ہے. تو مریض کو ستانا نہیں چاہیے, اچھی باتیں کریں.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. بہت ہی خوبصورت ٹاپک آج. کیا سیکھا؟ عمل کی بہت ساری باتیں تھیں نا. لگتا ہے نا کہ ہم بہت ساری چیزوں سے دور ہیں, اور یہ مزاج پرسی اور بیمار پرسی کرنا تو بہت کم ہو چکا ہے نا, سنت کے مطابق. لا جی, صحیح. اور ہمیں کتنی اس چیز کی بھی حقیقت پتہ چلی کہ دوائیوں سے بچنے کی کوشش اور خوراک کے ذریعے علاج کرنا اور خود کو پہلے سے بیماری سے بچانے کے لیے اچھی خوراک کا استعمال کرنا, بیمار پرسی اور صلہ رحمی, دوسروں کے لیے دعا کرنا, کتنا اجر دوسروں کے لیے دعا کرنے کا ہے کہ دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کے غائبانہ دعا ہے, بھائی کے لیے جو بھائی یہ کرتا ہے یا بہن کرتی ہے. تو کتنا اس میں, اور ہم اس چیز سے کتنے غافل رہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیماریوں میں علاج جو ہے وہ خوراک سے بتایا ہے. اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیسن کو استعمال کر لیں. تو اب ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ جو سنت طریقے سے ہمیں چیزیں پتا ہیں ان کو لانا ہے. جی نان مسلم کی بھی تیمارداری کی جا سکتی ہے, ان کی مزاج پرسی کی جا سکتی, بوڑھوں کی عیادت کرنا ہے. وی نیڈ ٹو ریوائیو آل سننا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی پوری ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ سنت میں جیسے دیکھا جاتا بکر صدیق کتنا ہر کام صبح صبح کے وقت صدقہ بھی کر لیا, مزاج پرسی بھی کر لی, جتنے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے انہوں نے کہا میں کرتا ہوا آیا ہوں. تو اگر ہم بھی اپنی روٹین کو اس طرح کریں تو آٹومیٹکلی یعنی وہ جو بھی کام انہوں نے کیے ان کی روز کی روٹین میں تھے تو انہوں نے کیے. نیچرل چیزوں کا استعمال کرنا ہے جی, جیسے براؤن بریڈ ہے اور اس طرح خالص چیزوں کو یوز کرنا, جیسے استاد جی نے جو کا دلیا اس کو یوز کریں. یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جو طاقت دینے والی ہیں, صحت ہے. کھجور ہمارے گھر میں ہونی چاہیے, سرکہ ہونا چاہیے, پھر کلونجی جو ہے بلیک سیٹ وہ بہت زیادہ 99 بیماریوں کا علاج ہے, طب نبی میں یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے جی, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی کوشش کر سکیں کہ جس طرح بیمار کی عیادت اگر ہمیں ایسے ٹائم نہیں ملتا, فون پہ ایک لسٹ بنا کے ایک ایک کو روز کال کی جا سکتی ہے. پھر اگر کبھی ہمیں ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہو کسی کو کی مزاج پرسی کے لیے جائیں تو پھر نان مسلم کی بھی ساتھ ضرور مزاج پرسی کرنی چاہیے, ان کو بھی اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ انہیں مسلمانوں کے اخلاق کا پتہ چلے. جی بالکل, حرام تھنگز آر آلسو ناٹ پرمیٹڈ ان میڈیسن. جی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کریں اس میں جیلیٹن کا ایک تو استعمال دیکھیں اور الکوہل, یہ دو چیزیں میڈیسن میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس کی ای کوڈ جو ہوگا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ انگریڈینٹس میں اکثر چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. بعض دفعہ اگر نہیں پتہ ہوتی اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہوئے تو وہاں آپ فارمیسی میں پوچھ بھی سکتے ہیں یا پھر وہ آپ کو نمبر دے دیتے ہیں کہ اس نمبر پہ کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تو بتا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق ہر چیز پہ عمل کرنے والا بنائے اور جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں بھی لے کے آئے. جزاک اللہ خیر, اپنا ویکینڈ بہت اچھے طریقے سے گزاریے گا, اپنے لیسنز کو بہت اچھے طریقے سے, اس بک کو بھی ساتھ ساتھ خود گھر میں بھی پڑھیں, اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. ایک دفعہ ہم یہاں سنتے ہیں پھر اس کو اپنے ذہن نشین کرنے کے لیے گھر میں ضرور اس کو ریوائز کیا کریں تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ چیزیں بہت ساری آپ کو یاد رہیں گی. جی یہ ای کوڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی حرام چیز تو نہیں ہے جیسے الکوہل انزائمز وغیرہ ہوں گے یا الکوہل ہوگی یا جیلیٹن, کس چیز کی جیلیٹن وہ استعمال کرتے ہیں. جی پریزرویٹیوز میں انزائمز ڈفرنٹ استعمال ہوتے ہیں, ان کو چیک کر لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.